الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين يا رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله كيف ہیں آپ لوگ سب الحمد لله warm welcome ایک نئی کلاس الحمد لله yes سب خیریت آفر کے ساتھ ہے الحمدللہ گڈ جی تو انشاءاللہ آپ کی اٹینڈنس کے ساتھ سٹارٹ کرتے ہیں ٹھیک سب اپنی اٹینڈنس مارک کریں گے فضا فرحان سائمہ ظفر امری موسانی فاریہ بیگ ارشیا بیگم جویریہ غزنفر حمیرہ اسحاق زرینہ محمد عشرت سلطانہ سمینہ اقبال شیلا نورین حاجرہ عمران تمیز النساء عرفانہ منظور سعدیہ اسلم سمرین سلطانہ فوزیہ خالد بی بی عالیہ محمد سائمہ سعید رضیہ غازی کوثر ایوب نصر شفقت نواز زمر پروین شازیہ میمونہ سائمہ قرنی شہلا سمرین برہان سبیہ خان مسعودہ فاطمہ حسین سیما گل سیدہ نائرہ ٹھیک سو انشاءاللہ اب یہ کہ ہم اپنے پھر فوراً سے اپنے اس امپورٹنٹ سیشن کی طرف چلتے ہیں جو آپ آیا شیئرنگ کا سیشن ہے اور یہ بتائیں کون آپ سے ریڈی ہے آج کے لیے یس آج کس نے آ کے سب سے پہلے شیئرنگ کرنی ہے میری آواز نہیں آ رہی آ رہی ہوگی آئی تھنک وائس از اوکے رائٹ تو آج لگتا ہے کہ سب ابھی فائنڈ آؤٹ کر رہے ہیں گیٹنگ ریڈی سسٹر ایف کے ون ایٹ آپ ریڈی ہیں آج یا اس کے علاوہ ایسی کے اے ٹو تھری فور دوس سسٹر یس اوکے یعنی کہ اتنی خاموشی لگتا ہے کہ ابھی اس دفعہ میں آپ لوگوں کو بڑی ہارڈ مشکل ہوا کہ کوئی بھی فیوریٹ آئے شیئر کی جائے یس بیکاز کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمارے پاس بہت سارے لیسنز ہیں, چوز کرنا مشکل ہوتا ہے, رائٹ؟ آئی ایم بٹ نیٹنگ نیٹ ورک پرابلم. اچھا ٹھیک ہے, آپ کے پاس نیٹ کا پرابلم ہے, نو پرابلم, ٹھیک ہے. تو ان شاء اللہ کیونکہ مجھے یہاں نظر نہیں آ رہا کسی کا بھی ہینڈ, تو ہم ایسا کہتے ہیں کہ ہم اپنے نیکسٹ سیشن کو ہی چلتے ہیں تاکہ پھر ہم اس میں ٹائم نہیں پاس کریں اس طرح سے. ٹھیک ہے, جسٹ اے منٹ. ٹھیک ہے, ان شاء اللہ ہم اسٹارٹ کرتے ہیں اپنا خلاصہ قرآن, سب ریڈی ہوں گے. تو اب یہ ہے کہ آج آپ لوگوں کا جز نمبر 14 اور اس کا تیسرا رب ہے سورۃ النحل آیت نمبر 45 سے انشاءاللہ شروع کریں گے. جزاکم اللہ خیرا, السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم, اما بعد, فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. خلاصہ قرآن کے سلسلے میں 14ویں پارے کا تیسرا رب ہے سورۃ نحل کی آیت نمبر 45 سے 45. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أفأمن الذين مكروا السيئات يقصف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون. کیا پھر وہ لوگ جو دعوت پیغمبر کی مخالفت میں بدتر سے بدتر چالے چل رہے ہیں اس بات سے بالکل ہی بے خوف ہو گئے ہیں کہ اللہ ان کو زمین میں دھسا دے یا ایسی جگہ سے ان پر عذاب لے آئے کہ جس کو کہ یہ جانتے بھی نہ ہوں. پیچھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا ذکر کیا تھا اور ہم نے دیکھا کہ جن لوگوں پہ اللہ کے راستوں میں ظلم کیے جائے ان کو پیغام دیا گیا کہ تم اس جگہ کو چھوڑ دو, لیکن اب یہاں ڈرایا گیا ان لوگوں کو کہ حق کے راستے میں روڑے اٹکانے والے, اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والے, شیطان کی باتیں مان کر دنیا میں دولت اور عزت پانے والے کیا بے خوف ہو گئے. دیکھا جائے تو اس آیت کو ہم اپنے دل پر لے تو کوئی گناہ کرتے وقت اپنے آپ کو نہیں ڈرنا سمجھے. جس زمین پر گناہ کیا جاتا ہے وہ زمین پھٹ کے ہماری قبر بن سکتی ہے اور وہ آسمان ہم پر گر کر ہمیں وہیں ڈھیر کر دے. کبھی بھی انسان گناہ کرتے ہوئے اپنے آپ کو محفوظ نہ سمجھے. اللہ کے نبی نے فرمایا مومن کی مثال ہے کہ گناہ کرتے ہوئے خود کو ایسے سوچتا ہے کہ جیسے کسی پہاڑ کے پاس ہے اور وہ پہاڑ اس کے اوپر گر پڑے گا. اور منافق کی علامت ہے کہ گناہ کرتے ہوئے ایسے ناک سے مکھی اڑا دیتا ہے جیسے کہ کوئی کچھ ہوا ہی نہیں, تو جدھر سے ان کو اس کے آنے کا وہم و گمان تک نہ ہو. کتنی خوف کی بات ہے. او یاخذہم فی تقلبہم فما ہم بموجزین, یا پھر اچانک چلتے پھرتے ان کو پکڑ لے یا ایسی حالت میں ان کو پکڑے جبکہ انہیں خود آنے والی مصیبت کا کھٹکا لگا ہو اور وہ اس سے بچنے کی فکر میں چکنے ہوں. وہ جو کچھ بھی کرنا چاہیں یہ لوگ اس کو عاجز کرنے کی طاقت نہیں رکھتے. حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب بڑا ہی نرم خو اور رحیم ہے. انسان گناہ کرتا ہے اور اللہ اس کو نہیں پکڑتا, یہ اللہ کا رحم ہے. مہلت, جب انسان جہاز میں ہوتا ہے ہر بندہ اپنی من پسند چیزیں دیکھ اور سن رہا ہوتا ہے اور ہر وہ چیز وہاں آسان لگتی ہے لوگوں کو جو کہ زمین پہ مشکل لگتی ہو. کتنی نافرمانی آسمانوں پہ ہوتی ہیں. اب ایسے ایسے جہاز بن گئے کہ جن کے اندر کسینو اور نائٹ کلبس اور نہ جانے کیا کچھ ہے. ہوتا گیا کہ جتنا دنیا میں انسان کو ٹریولنگ کی ضرورت پڑے, جتنا ذرا وہ اچھے کپڑے پہن کے سوٹڈ بوٹڈ ہو کر ایک جہاز سے دوسرے پہ جائے اتنی چال اپنی ٹیڑھی ہوتی بھی محسوس ہوتی ہے, لیکن انسان میں عاجزی نہیں آتی. اس لیے اللہ تعالیٰ جھکاتے ہوئے سایوں کی بات کرتے ہیں. اولم یروا الی ما خلق اللہ من شیء, کیا یہ لوگ اللہ کی پیدا کی ہوئی کسی چیز کو بھی نہیں دیکھتے کہ اس کا سایہ کس طرح اللہ کے حضور سجدہ کرتے ہوئے دائیں اور بائیں گرتا ہے. یعنی ہم تو زمین پکڑے رہتے ہیں لیکن ہمارے سائے تو زمین پہ ہوتے ہیں. سب کے سب اس طرح عاجزی کا اظہار کر رہے ہیں. زمین و آسمان میں جس قدر مخلوقات جاندار ہیں اور جتنے بھی فرشتے ہیں سب کے سب اللہ کے آگے سر و سجود ہیں, وہ ہرگز بھی سرکشی نہیں کرتے. ہم کیوں کرتے ہیں؟ انسان اپنے آپ کو فرشتوں سے تو چھوڑ دیجئے، پہاڑوں سے اور جنوں سے بھی مقابلے پہ رکھ لے تو انسان بہت چھوٹا ہے، لیکن حقیقت کیا ہے کہ انسان اللہ سے نہیں ڈرتا، اپنے رب سے جو ان کے اوپر ہے وہ ڈرتے ہیں، اللہ اوپر ہے اور ہم اس سے نہیں ڈرتے، اور جو کچھ حکم دیا جاتا ہے اسی کے مطابق کام کرتے ہیں۔ کیا کہتا ہے وہ رب؟ وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین، اللہ کا فرمان ہے کہ دو خدا نہ بناؤ، خدا تو بس ایک ہی ہے، بس تم مجھ ہی سے ڈرو، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، خالصاً اسی کا دین ساری کائنات میں چل رہا ہے، پھر کیا اللہ کو چھوڑ کر تم کسی اور سے ڈرو گے؟ اللہ تعالیٰ کہتے اتنا بڑا رب وہ مجھ سے نہیں ڈرتے، دوسروں سے ڈرو گے؟ تو یاد رکھو کہ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ، اور غور کیا کروایا گیا، وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، تم کو جو نعمت بھی حاصل ہے، سوچیے ذرا اپنی نعمتوں کو کیا کچھ ملا ہوا ہے، یہ سب اللہ ہی کی طرف سے ہے، پھر جب کوئی سخت وقت تم پر آتا ہے تو تم لوگ خود ہی اپنی فریادیں لے کر اسی کی طرف دوڑتے ہو، مگر جب اللہ اس وقت کو ٹال دیتا ہے تو یکا یک تم میں سے ایک گروہ اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو اس مہربانی کے شکریہ میں شریک کرنے لگتا، پھر کہتا ہے کیا خوشی ہو نہیں سکتی جب تک اللہ کو ناراض نہ کریں، کتنی مرادوں سے مانگی ہوئی اولادیں بعد میں ان کی تربیت کیسی ہوتی ہے، اور کتنی آہوزاریوں سے مانگے ہوئے رشتے لیکن ان شادیوں کے موقع پہ انسان کرتا کیا، اور کتنے ترلے منتوں سے مانگے ہوئے گھر بعد میں ان گھروں میں جا کر انسان کیا کرتا ہے، اللہ کو کتنا راضی کرتا ہے اور کتنا نہیں۔ مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ جتنی ہم پر اللہ کی نعمتیں ہوتی ہیں اتنی ہم اللہ سے دور ہوتے ہیں۔ کسی کو اللہ نے بیٹے کی نعمت سے نوازا تو میں نے ان کو یہی کہا کہ دیکھیے کہ اللہ نے نعمت اور دے دی ہے، جس چیز کو سوچ کر ہم چھوڑنے لگتے ہیں یا پیچھے ہٹنے لگتے ہیں نا، نمازیں چھٹتی ہیں، دین چھٹتا ہے، کلاسز چھٹتی ہیں، میں نے کہا کہ یہ وقت اب اور نعمتوں کا ہے، اور شکرانوں کا ہے کہ اللہ نے تب ایک اور نعمت دی، پہلے بیٹا نہیں تھا بیٹا دے دیا۔ اسی طرح اگر ہم سوچیں تو جتنا اللہ دے ہمارا سر اتنا اللہ کے آگے جھکنا چاہیے۔ لیکن لیکفروا بما آتیناہم فتمتعوا فسوف تعلمون، مگر جب اللہ اس وقت کو ٹال دیتا ہے تو یکا یک تم میں سے ایک گروہ وہ اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتا ہے، تاکہ اللہ کی دی ہوئی نعمت کو دوسروں کے نام لگا دے، کوئی بات نہیں ان قریب جان لو گے، اللہ کے اس احسان کی ناشکری کرتے ہو، کر لو مزے، ان قریب پتہ لگے گا کتنے دن کی خیر ہے، کتنے دن کی عیش ہے۔ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ، یہ لوگ جن کی حقیقت سے واقف نہیں ہیں ان کے حصے ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے مقرر کرتے ہیں، خدا کی قسم ضرور تم سے پوچھا جائے گا کہ یہ جھوٹ تم نے کیسے گھڑے تھے، یہ خدا کے لیے بیٹیاں تجویز کرتے ہیں حالانکہ سبحان اللہ، یعنی وہ ان سے پاک ہے، اور ان کے لیے جو یہ خود چاہیں، یعنی خود تو بیٹے مانگتے ہیں اور اللہ کو بیٹیاں دیتے ہیں، جب ان میں سے کسی کو بیٹی کے پیدا ہونے کی خوشخبری دی جاتی ہے تو اس کے چہرے پر سیاہی چھا جاتی ہے، وہ بس خون کا سا گھونٹ پی کر رہ جاتا ہے، لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے کہ اس بری خبر کے بعد کیا دوسروں کو چہرہ دکھائے، سوچتا ہے کہ ذلت کے ساتھ بیٹی کو لیے رکھے یا مٹی میں دبا دے۔ دیکھو کیسے برے حکم ہیں یہ جو اللہ کے بارے میں لگاتے ہیں، بری صفات سے متصف کیے جانے کے لائق تو وہ لوگ ہیں جو آخرت کا یقین نہیں رکھتے، رہا اللہ تو اس کے لیے سب سے زیادہ برتر صفات ہیں، وہی تو سب پر غالب اور حکمت میں کامل ہے۔ بیٹی کی پیدائش ہر دور میں لوگوں کے لیے ایک ایسی خبر رہی کہ جو تھوڑی دیر کے بعد تو پھر اچھی لگنے لگتی ہے، لیکن سنتے ہی ایک دم دل محسوس آ جاتا ہے، اللہ نے جو بات کہہ دی کہ وہ ہوا قسیم، انتظار بیٹے کا ہی ہوتا ہے، حالانکہ بیٹا اور بیٹی اللہ کی دین ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا 10 بیٹوں کا باپ راج کرے گا، دیکھا اس سے الٹ ہی گیا، اللہ معاف کرے، بس تو جتنے بیٹے ہوتے ہیں اتنے ہی زیادہ دکھ بھی ساتھ ساتھ ہوتے ہیں، بیٹیاں تو دکھ بھرنے والی ہوتی ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں، اور خاص طور پہ جب اس کو برادری اور خاندان کا نام لے کر انسان برا کہے۔ مشرکین مکہ کی بد رسموں کی طرف اشارہ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے لیے تم فرشتوں کو بیٹیاں بناتے اور اپنا تم بیٹیوں کا معاملہ سن کر پیچھے ہٹنے لگتے ہو، کل بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، آج تو زندہ بھی نہیں رہنے دیتے، پیٹ میں ہی اس کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ اس پہ بہت ڈیٹیل سے ہم بات کر چکے ہیں، پریزنٹیشن بھی دیکھ چکے کہ کس طرح پیٹ میں ہی بچوں کو ابارٹ کروا دیا جاتا ہے جب الٹرا ساؤنڈ سے یہ پتہ چل جائے کہ یہ بیٹیاں ہیں، اسی وجہ سے بہت ساری ڈاکٹرز اب بتاتی نہیں ہیں کچھ ملکوں میں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لڑکی ہے تو پھر اس کو ابارٹ کرا دیا جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے حال پہ رحم کرے. اور اصل بات یہ کہ انسان جب خود اپنی عقل سے سوچتا ہے تو اس کو بات سمجھ نہیں آتی. اللہ کی ذات اصل میں ان چیزوں کے ذریعے سے ہم سب کا امتحان لیتی ہے. وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ, اگر کہیں اللہ لوگوں کو ان کی زیادتی پر فوراً ہی پکڑ لیتا تو روئے زمین پر کوئی متنفس زندہ نہ رہتا. یعنی ادھر بیٹی کو مروایا ادھر تم بھی مر جاؤ, ممکن نہیں ہے. بعض لوگ جان کے اپنے ہاتھوں میں جب یہ چیزیں لیتے ہیں, اللہ تعالیٰ ماں کو بھی کسی تکلیف میں ڈال دے, کیا بڑی بات ہے. لیکن وہ سب کو ایک وقت مقرر تک مہلت دیتا ہے, پھر جب وہ وقت آ جاتا ہے تو اس سے ایک گھڑی بھر بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا. آج یہ لوگ وہ چیزیں اللہ کے لیے تجویز کر رہے ہیں جو خود اپنے لیے ان کو ناپسند ہے, مثلاً بیٹے اور بیٹیوں والی بات, اور جھوٹ کہتی ان کی زبانیں کہ ان کے لیے بھلا ہی بھلا ہے. کہتے تھے جہاں دنیا میں بہت کچھ دے دیے وہاں بھی دے دے گا. ان کے لیے تو ایک ہی چیز ہے اور وہ ہے دوزخ کی آگ. اس کو ہائی لائٹ کر لیجیے. عربی میں دیکھا جائے تو خوف کے لفظ ہے کہ لا جرم ان لہم النار, ان کے لیے تو بس آگ ہے, ضرور یہ سب پہلے اس میں پہنچائے جائیں گے. اللہم لا تجلنا منہم, آگ سے اللہ بچائے. تو اللہ لقد ارسلنا الى امم, خدا کی قسم اے نبی تم سے پہلے بھی بہت سی قوموں میں ہم رسول بھیج چکے ہیں, اور پہلے بھی یہی ہوتا رہا ہے کہ شیطان نے ان کے برے کرتوت انہیں خوش نما بنا کر دکھائے اور رسولوں کی بات انہوں نے مان کر نہ دی. وہی شیطان آج ان لوگوں کا بھی سرپرست بنا ہوا ہے اور یہ دردناک سزا کے مستحق بن رہے ہیں. ہم نے یہ کتاب تم پر اس لیے نازل کی کہ تم ان اختلافات کی حقیقت ان پر کھول دو جن میں یہ پڑے ہوئے ہیں. یہ کتاب رہنمائی اور رحمت بن کر اتری ہے ان لوگوں کے لیے جو اسے مان لے. اس کو ہائی لائٹ کر لیجئے. ہے تو سب کے لیے خدا للناس, لیکن خدا ہوا رحمہ کس کے لیے ہے جو مان لے. جو مانتا اس کے لیے کتاب یہ زندگی بن جاتی ہے. بڑی پیاری مثال دی, واللہ انزل من السماء ماء فاحیا به الارض بعد موتها. تم ہر برسات میں دیکھتے ہو کہ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا اور یکایک مردہ پڑی ہوئی زمین میں اس کی بدولت جان ڈال دی. یقیناً اس میں ایک نشانی ہے اس قوم کے لیے جو سنتے ہیں. حقیقت ہے نا, کیسے مردہ ہوتی ہے چیز, لیکن بارش کے بعد ہر چیز کھلی کھلی لگتی ہے. ایسے لگتا ہے کہ سوتے بھی پھوٹ گئے, سبزہ گرینری, خوشی کا احساس ہوتا ہے. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً, اور تمہارے لیے مویشیوں میں بھی ایک سبق موجود ہے. ان کے پیٹ سے گوبر اور خون کے درمیان ہم ایک چیز تمہیں پلاتے ہیں, یعنی خالص دودھ جو پینے والوں کے لیے نہایت خوشگوار ہے. کہاں سے آتا؟ صرف دودھ کو دیکھ کے انسان اللہ کو پہچان لے. گندا پیشاب بھی اندر ہے اور رنگ والا خون بھی اندر ہے, بدبو بھی ہے, لیکن نہ دودھ کے اندر خون کی رنگت شامل ہوتی ہے کہ سرخ دودھ آ جائے, اور نہ پیشاب کی بو. کالی بھینس, کبھی تو بھینس کو نہ دیکھے تو کبھی سوچ سکتا ہے یہ میٹھا اور سفید دودھ کہاں سے آتا ہے. ہم تو کوئی چیز نہ وہاں رکھے جہاں جانوروں کے نہیں گندگی ہو جائے گی, لیکن اللہ نے سفید دودھ رکھا. یہ بھی ممکن تھا کالا سے دودھ ہوتا کہ چلو بھائی کچھ امیزش ہو گئی تو پڑ جائے گی تو پتا نہیں چلے گا. چمکتا ہوا دودھ, برف دیکھیے سفید چمکتی ہوئی اللہ ڈالتا ہے. ہم پھر بھی رب کو نہیں مانتے. اللہ اپنی اس دنیا کے البم میں سے ہمیں مختلف چیزیں دکھاتا ہے کہ غور کرو لوگوں, صرف دودھ کا ایک گلاس تمہیں اللہ کی معرفت دینے کو کافی تھا. کہ جو رب کالی بہن سے دودھ نکال سکتا ہے, وہ میرے جیسے بیکار انسان سے خیر کیوں نہیں نکال سکتا. دعا کیا کرے, اپنی دعا میں یہ شامل کریں کہ اللہ کالی بیکار بہن سے تو انسانیت کو دودھ دیتا ہے, تو میرے بھی اس 5-6 فٹ کے وجود سے اللہ انسانیت کو نفع دے, خیر دے, میں لوگوں میں تیرا دین بانٹوں, میں لوگوں کے کام آؤں. زندگی بے بندگی شرمندگی, میں نے مر کے بہت سونا ہے, میں نے کیا کرنا ہے سو سو کے. اللہ مجھے نفع کا بنا دے. کائنات کی ہر چیز نفع دے رہی ہے تو میں کیوں بیکار بیٹھی ہوئی ہوں؟ میں نے کیا کیا, مجھے کیا ملا اس میں سے؟ اور اس کے بعد ایک اور کارآمد چیز کی بات ہے, وَمِنَ الثَّمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. اسی طرح کھجور کے درخت اور انگوروں کی بیلوں سے بھی ہم ایک چیز تمہیں پلاتے ہیں جسے تم نشہ آور جانتے ہو. اشارہ ہے شراب کی طرف. اس دور میں کھجوروں اور انگوروں سے ہی شراب بنتی تھی, اسی کی طرف اشارہ ہے. اور کیسے دیکھیں ذہن سازی کی جا رہی ہے کہ شراب اچھی چیز نہیں ہے, تم بنا لیتے ہو، ہم نہیں تمہیں کہتے بناؤ، لیکن تم دیکھو کہ کائنات کی چیزیں کس طرح تمہارے آگے بچھی ہوئی ہیں. تم اچھی چیز سے بری چیز بنا لو، بری سے اچھی، لیکن یاد رکھو وہ رزق حسنا. شراب بھی بناتے ہو اور پاک رزق بھی ہے. یہ پہلی آیت کی ترتیب کے اعتبار سے جس میں شراب کی کراہت بیان ہوئی. مفسرین کہتے ہیں کہ شراب کے تذکرے کے لیے اللہ نے یہاں رزق حسنا کو الگ کر دیا کہ شراب رزق حسن نہیں، کیونکہ جو نفیس مائنڈ تھے وہ اسی کو دیکھ کے سمجھ گئے کہ شراب اچھی نہیں. پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ تدریجن وہ تین آیتیں نازل ہوئی جو پیچھے کر چکے. فرمایا ان نفیس ذلک الآیۃ، اس میں بھی یقیناً ایک نشانی عقل سے کام لینے والوں کے لیے. اور صورت نحل ہے تو اب شہد کی مکھی کی بات ہے. وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اور دیکھو تمہارے رب نے شہد کی مکھی پر یہ بات وحی کر دی، یعنی اشارہ کر دیا، اس کے دل میں ڈال دیا، پروگرامنگ کر دی. یہاں وحی سے مراد وہ وحی نہیں جو انبیاء کے پاس آتی تھی، اشارہ کیا کہ اس کی پروگرامنگ میں یہ بات کر دی. کیا کہ پہاڑوں میں اور درختوں پہ اور چھتوں میں اپنے گھر بناؤ. اور آپ دیکھیں کہ انہیں جگہوں پہ عموماً ان کے چھچے ملتے ہیں، اور ان بیلوں پر جو چڑھائی جاتی ہیں اپنے چھتے بناؤ، اور ہر طرح کے پھلوں کا رس چوسو، اور اپنے رب کی ہموار کی ہوئی راہوں پر چلتی رہو. اس مکھی کے اندر سے رنگ برنگ کا ایک شربت نکلتا ہے، یعنی شہد، جس میں شفا ہے لوگوں کے لیے. یقیناً اس میں ایک نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں. شہد کی مکھی کائنات کا ایک شاہکار ہے. ہم اس پہ پورا پریزنٹیشن دیکھ چکے ہیں، کیسے ٹیم ورک کرتی ہے، کیسے 50,000 میل کی اڑانے چل کر ایک مکھی ساری زندگی میں آدھا چمچ شہد بنا کے مر جاتی ہے. 50,000 میل چلتی ہے ایک مکھی اپنی زندگی میں، اور مختلف مرحلوں سے گزار کے جو شہد وہ بنا پاتی ہے وہ آدھی چمچ ہے، جو اکثر ہم میں سے کئی لوگ نہ سمجھی میں سنک میں پھینک دیتے. اب یہ بوتل ختم ہوگی پھینکو اس کو، اب چمچ کے ساتھ لگا چاٹا پھینک دیا، وہ ساری زندگی کس کی محنت ہے. کیسے ٹیم ہو کے ایک ملکہ کوئین اور باقی ورکرز سب کام کر، ہر ایک اپنا کام ہے، کوئی شہد بنا رہی ہے، کوئی ٹھنڈا کر رہی ہے، کوئی ویکس ڈال رہی ہے، کوئی کیڑوں سے بچا رہی ہے، کوئی گارڈ مکھی ہے، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی اختلاف نہیں، میرا کام آگے، میرا پیچھے، مجھے اوپر نہیں کر رہا، کوئی مجھے نیچے کر دیا، میرا نام نہیں. سب کا فوکس ایک ہے کہ شہد مل جائے. جس طرح شہد انسانیت کی شفا، اسی طرح قرآن بھی شفا. جس طرح شہد کی مکھی شہد دینے کے لیے اتنا بڑا کام کرتی ہے، اتنی بڑی ٹیم بناتی ہے، یہی طریقہ کار لوگوں کو قرآن کی شفا دینے والا. آج امت مسلمہ میں کام کرنے میں یہ بہت بڑی کمی ہے کہ جن کو دین کا کام کرنا آتا ہے وہ اپنی ذات میں اتنے کھوئے ہوئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ہم کرسی سے نیچے نہیں ہٹ سکتے، ہم پیچھے بیٹھے، ہم نیچے بیٹھے اور ہماری شاگرد اوپر بیٹھے. یہ جھگڑے لے لے کے بعض لوگ جو ہے وہ دو دو تین دن دھڑوں میں بٹ جاتے ہیں. حالانکہ فطرت کا اصول ہے کہ اگر آپ دوسروں کو اپنی زندگی میں آگے نہیں لائیں گے تو یاد رکھیے کہ آپ کا کام آگے نہیں چلے گا. شہد کی مکھی سے ہم نے بہت سارے سبق لیے تھے جب ڈیٹیل سے سنا. اگر آپ سننا چاہیں دوبارہ ان آیتوں کو سنیں، بلکہ میں آپ سب کو ایک ہوم ورک دیتی ہوں، اگلی کلاس سے پہلے آپ اس کی ویب سائٹ سے جا کر تفسیر سنیے. آپ آیت نمبر نوٹ کر لیجئے، ویب سائٹ پہ موجود ہے، انشاءاللہ آپ اس کو سنیں، اپنے نوٹس کو کھول کے پڑھیں کہ کیسے ہم نے اس کو تقابل کیا تھا، اور اگلے سیشن سے پہلے یاد کروائیے اور ہم اس پہ تھوڑا سا ڈسکشن کریں گے. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، کیونکہ تفکر تبھی ہوگا نا جب غور کریں گے. واللہ خلقکم ثم یتوفاکم، اور دیکھو اللہ نے تم کو پیدا کیا، ہم میں سے کوئی اپنی مرضی سے نہیں آیا، پھر وہ تم کو موت دیتا ہے اور تم میں سے کوئی بدترین عمر تک پہنچا دیا جاتا ہے تاکہ وہ جاننے کے بعد پھر کچھ نہ جانے. اشارہ ہے افضل عمر 70-80 سال کی عمر، بچہ بوڑھا ایک برابر، کہ پھر بندہ ایسے ہی نہ سمجھ ہوتا ہے. بچے اور بڑے میں دیکھ لیجئے کیا فرق ہے، بچے بھی بستر پہ پیشاب کر دیتے ہیں، بوڑھوں کا بھی نکل جاتا ہے. بچے بھی نرم کھانا کھاتے ہیں، بوڑھے بھی نرم کھاتے ہیں. بچے بھی بدکنے لگتے ہیں بات کرتے ہوئے، زبان لڑکتی ہے، بوڑھوں کی بھی لڑکنے لگتی ہے. بچوں کو بھی دوسرے اٹھاتے ہیں، بڑوں کو بھی دوسرے اٹھاتے ہیں، اللہ کہتے ہیں انسان تو ہے کیا، ہونے کے بعد تو کچھ نہیں رہا. اور لوگوں کی نظریں لگ جاتی ہیں کہ کب اس کو دنیا سے جانے کا وقت آئے اور یہ جائے اور ہماری مشکل آسان ہو. حق یہ ہے کہ اللہ ہی علم میں بھی کامل ہے اور قدرت میں بھی. کس کو جوانی میں لے جائے، کس کو بوڑھا ہونے پہ بھی نہ لے جائے، یہ اس کی بات ہے. اور دیکھو اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر اس کے معاملے میں فضیلت ادا کی ہے. پھر جن لوگوں کو یہ فضیلت دی گئی ہے وہ ایسے نہیں ہیں کہ اپنا رزق اپنے غلاموں کی طرف پھیر دیا کرتے ہوں تاکہ دونوں اس رزق میں برابر ہو جائیں، تو کیا اللہ ہی کا احسان ماننے سے لوگوں کو انکار ہے؟ شرک کو سمجھایا گیا کہ جب تم اپنے غلاموں کو اپنا آدھا بینک بیلنس نہیں دیتے کہ چلو وہ بھی تمہارے برابر ہو, تو کیا اللہ نے اپنی مخلوق کو توفیق دی ہے کہ وہ بیٹے دیں اور دولت رکھے, تم مخلوق سے مانگتے ہو حالانکہ سارے خزانے اللہ ہی کے ہاتھ میں, اللہ کو ڈھونڈتے ہو تو دیکھ لو, واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا, وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے تمہاری ہم جنس بیویاں بنائی, وجعل لکم من ازواجکم بنین وحفدا, اور اس نے تمہاری بیویوں سے تمہیں بیٹے اور پوتے عطا کیے اور تم کو پاکیزہ میں سے رزق دیا, افبالباطل یؤمنون, کیا پھر تم باطل پر ایمان لاتے ہو اور اللہ کی نعمت کا تم انکار کر دیتے ہو, کیسے نہ سمجھو اللہ نے تمہیں کیا کچھ دیا اور تم اس کو چھوڑ کر, وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا, اور وہ عبادت کرتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر ان کی جو نہیں مالک ہوتے ان کے رزق کے آسمان و زمین میں سے, اور نہ وہ اس کی طاقت رکھتے ہیں, تو مت میں بیان کرو اللہ کے لیے مثال ہے کیونکہ اللہ جانتا اور تم نہیں جانتے, ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا, اللہ نے بیان کی مثال ایک عبد مملوک کی, یعنی ایک ایسا غلام جو تو کسی کے قبضے میں, یہ بھی شرک اور توحید کی, اور جیسا کہ شروع میں بات تھی کہ سورۃ نحل نعمت والی سورت ہے اور اس میں توحید اور شرک کے فرق کو بہت ہی زیادہ عام فہم مثالوں سے سمجھایا گیا کہ لوگ شرک کرتے ہیں ان کو نہیں پتا چلتا, پتھر کا بوجھ جل قبر کے اندر سویا ہوا شخص تمہارا کیا کر سکتا ہے, جیسے کہ ایک غلام جو کسی کے قبضے میں, لا یقدر ولا شیء, وہ کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا, اس کے برعکس ایک ایسا ہے, ومن رزقناہ منا رزقا حسنا, اور ایک وہ بھی ہے جس کو ہم نے رزق حسنا عطا کیا, بس وہ اس میں سے چھپا کر اور ظاہر کر کے خرچ کرتا ہے, بتاؤ هل یستوون, کیا وہ دونوں برابر ہیں, تو کیا پھر اللہ کے ساتھ جو دن رات دیتا ہے وہ اور ایک ایسا شخص مجبور ہے, کیا وہ دونوں برابر ہیں, نہیں, الحمدللہ بل اکثرہم لا یعلمون, اللہ کے لیے ساری تعریف ہے لیکن اکثریت تم میں سے اس بات کو نہیں جانتی, حقیقت ہے کہ لوگوں کو اللہ کی قدر نہیں, شرک کے بارے میں جب سنے دل کھولنے لگتا ہے کہ اللہ تجھے ہی نہ پہچانے تیری بات کہاں مانیں گے, اسی بات کو سمجھانے کے لیے اب ایک اور مثال دی گئی, وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ, اللہ ایک اور مثال دیتا ہے, دو آدمی ہیں, ایک گونگا بہرا ہے کوئی کام نہیں کر سکتا, اپنے آقا پر بوجھ بنا ہوا ہے, جدھر بھی وہ اسے بھیجے کوئی بھلا کام اس سے بن کر نہ آئے, دوسرا شخص ایسا ہے کہ انصاف کا حکم دیتا ہے, خود راہ راست پر قائم ہے, بتاؤ کیا یہ دونوں یکساں, یعنی ایک کام کرنے والا ملازم اور ایک نکھٹو بیکار اور نہ سمجھ برابر ہو سکتے, تو پھر تم کیسے اللہ کے مقابلے میں دوسروں سے باتیں کرتے ہو, حقیقت یہ ہے کہ زمین و آسمان کے چھپے ہوئے حقائق کو تو اللہ ہی جانتا ہے, اور قیامت کب آئے گی اس کا معاملہ کچھ نہیں ہوگا مگر ایک پلک جھپکنے کی دیر ہوگی, بلکہ اس سے بھی کم, حقیقت یہ کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے, اللہ نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا اس حالت میں کہ تم کچھ نہ جانتے تھے, اس کو ہائی لائٹ کیجیے, مجھے کسی نیو بورن بیبی کو دیکھنے کا اتفاق ہوا, یقین کریں آنکھیں بھی بند, ہاتھ بھی بند, مٹھیاں بھی بند, اور یوں اس کے ہاتھ, یہ ہاتھ اوپر کرنا ہوتا ہے نا ہم لوگ اللہ اکبر کرتے ہیں, یوں بچہ تھا, ساری ایسے ہوتے ہوں گے ابھی دیکھتے ہیں, میں نے اس وقت اسے کہا انسان تو کیا, کاش وہ میری باتیں سنے اور اس کو سمجھ آئے تو وہ سمجھے کہ اس حالت میں انسان تو آتا ہے, میں اس کو بچے کو نہیں ایک انسان کو مخاطب کر رہی تھی کہ انسان تو کس حال میں دنیا میں آیا ہے, کچھ نہیں تھی پتا, ہر بات کا جواب تیرے پاس رونا ہے, رو کے بتاتا ہے بھوک لگی, رو کے بتاتا ہے پیٹ میں درد ہے, لیکن پھر تم بعد میں بڑے ہو کے کیا بنتے, یہی بچے بعد میں ہم سے سنبھالے ہی نہیں جاتے, ہمارے ہاتھوں سے نکلتے ہیں, فرمایا وجعل لکم السمع والابصار والافئدۃ, پھر ہم نے تمہیں کان دیے, آنکھیں دی, اور سوچنے والے دل دیے, لعلکم تشکرون, تاکہ شکر کرو, یہ کون سا شکر ہے کہ ان آنکھوں کان اور ان دل سے وہ باتیں کرو سنو دیکھو جو اللہ چاہتا ہے, نہ شکری نہ کرو بلکہ اللہ کی طرف جانے والی چیزیں دیکھو, الم یروا الی الطیر, اب پرندوں کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے, کیا نہیں انہوں نے دیکھا پرندوں کی طرف جو زمین و آسمان کے بیچ میں کس طرح مسخر کیے گئے, اللہ کے سوا کس نے ان کو تھام رکھا ہے, بڑے بڑے جہاز چلتے ہیں تو ان کو بھی تو اللہ ہی تھامتا ہے, جس نے ان چھوٹے چھوٹے پرندوں کو تھاما ہے, ان میں سے بہت نشانی ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں, کچھ سال پہلے آپ نے سنا تھا کہ ایک طیارہ گرا تھا اور اس کی وجہ کیا ہوئی تھی کہ ایک پرندہ جہاز کے انجن میں گھس گیا, صرف ایک پرندہ جہاز میں گھسا اور کئی سو لوگ مر گئے, یہ ہے اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ, ما یمسکہن الا الرحمن, پھر اس کے بعد ایک وہ چیز جو ہم سب کو بہت غافل کر دیتی ہے اللہ کی یاد سے, اور وہ کیا ہے, وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُم سَكَنًا, اور اللہ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں کو جائے سکون بنایا. گھر اللہ نے دیے سکون کے لیے, ہم اسی میں کھو کے اللہ کو بھول گئے. اس نے جانوروں کی کھالوں سے تمہارے لیے ایسے مکان پیدا کیے جنہیں تم سفر اور قیام دونوں حالتوں میں ہلکا پاتے ہو. اس نے جانوروں کے سوف اور اون اور بالوں سے تمہارے لیے پہننے اور برتنے کی بہت سی چیزیں پیدا کی جو زندگی کی مدت مقرر تک تمہارے کام آتی ہیں. اس نے اپنی پیدا کی ہوئی بہت سی چیزوں سے تمہارے لیے سائے کا انتظام کیا. پہاڑوں میں تمہارے لیے پناہ گاہیں بنائی, اشارہ ہے غاروں کی طرف. اصل بات یہ کہ انسان اللہ کی نعمتوں کو دیکھے تو غور کرے. وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ, اور اس نے تمہارے لیے پوشاکیں بخشیں جو تمہیں گرمی سے بچاتی ہیں, اور کچھ دوسری پوشاکیں جو آپس کی جنگ میں تمہاری حفاظت کرتی ہیں. زرہوں کی طرف اشارہ ہے. اس طرح وہ تم پر اپنی نعمتوں کی تکمیل کرتا ہے. کیوں؟ ہائی لائٹ کر لیجئے, لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ, شاید کہ تم فرمانبردار بنو. ہم اپنے اوپر لے کے سوچے, کوئی ایک چیز گھر کی ختم ہوئی ہو نا, صرف کوئی ایک چیز, تو ہمیں کھٹ کھٹ لگ جاتی ہے, بازار جانا ہے, بازار جانا ہے, بازار جانا ہے. کیا لانا ہے؟ وہ یہ لانا ہے. دودھ ختم ہو گیا, کوئی صفائی والا کپڑا نہیں ہے. مثال دیکھیے, ایک ایک چیز کزالی کو یتم نعمت ہو علیکم, اور گھر ایسی چیز ہے ایک پوری کی, کل پھر ختم, کل پوری کریں گے پھر ختم. نعمتوں کو سوچے, اللہ تم نے سب کچھ میرے لیے رکھا تاکہ میں تیری فرما بردار بنوں, اور نہیں بنتے. فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ, پھر اگر یہ لوگ منہ موڑے تو اے محمد, ہم نے آپ پر صاف صاف پیغام پہنچا دینے کی سوا کوئی ذمہ داری نہیں ڈالی. یہ اللہ کے احسان کو پہچانتے ہیں پھر انکار کرتے ہیں, یعنی ان کو پتا کہ اللہ کی نعمتیں ہیں, اللہ کا حق ہے, لیکن پھر عملی طور پہ انکار کرتے ہیں. اور ان میں بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں. کون سے؟ جو ناشکری کرتے ہیں. اکثر ہم الکافرون, عملی ناشکری ہے. زبان سے بہت بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں, عمل کے کردار کے غازی نہیں بنتے. کوئی بات نہیں, ایک دن آئے گا الگ پتا جائے گا. وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا, جس دن ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کو اٹھائیں گے. کون ہوگا اس امت کا نبی؟ پوچھے گا. اپنے دور کا نبی اور اپنے دور کا مبلغ, جس نے لوگوں کو دین کی دعوت دی, جس نے کہا لوگوں یہ گھر ہمیشہ نہیں رہنے, یہ مال, یہ صحت, یہ اولاد کچھ نہیں رہے گا, خوش کرو آج, دیکھو اس دن کیا بنے گی. جس دن اللہ تم میں سے ہر ایک کو اٹھا کر کھڑا کرے گا, پھر نہ شکروں کو اور کافروں کو کوئی حجت کرنے کا موقع نہ دیا جائے گا. آج تم اتنے عذر پیش کرتے ہیں, ایسے لگتا ہے کہ ہم سے زیادہ مجبور کوئی نہیں. بعد میں پتا چلو کھودا پہاڑ نکلا جو ہے. مجبوری بھی کوئی مجبوری نہیں ہوتی, وہ ایسی ہوتی نہیں جس کو اپنے بھی سامنے پیش کریں. کبھی کوئی مجبوری ہے نا, اس کو اپنے لفظوں میں خود کو پوچھے, اونچی آواز میں کہے, اے فلاں تجھے یہ مجبوری ہے, یہ باقی مجبوری ہے. یقین کریں اگر آپ اپنا عذر خود بول کے بیان کریں گے نا, تو آپ کو لگے گا یہ کوئی بڑی بات نہیں. لیکن شیطان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بڑا کرتا ہے. کا کوئی بات نہیں, آج توبہ نہیں کرتے تو بلا ہوں یستعتبون, اور نہ ہی ان سے توبہ استغفار کا مطالبہ کیا جائے گا, کیونکہ فائدہ ہی نہیں ہونا. وَإِذَا الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ, اور جب ظالم لوگ ایک دفعہ عذاب کو دیکھ لیں گے, اس کے بعد نہ عذاب میں کوئی کمی کی جائے گی اور نہ ان کو کوئی مہلت دی جائے گی ایک لمحے کی بھی. اور جب وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا ہوگا دیکھیں گے اپنے شریکوں کو, یعنی ساری زندگی جن کے پیچھے بھاگتے رہے ان کو دیکھیں گے, تو اپنے ٹھہرے ہوئے شریکوں کو دیکھ کر کہیں گے, اے پروردگار یہی ہیں ہمارے وہ شریک جنہیں ہم تجھے چھوڑ کر پکارا کرتے تھے. کل مٹی کے بت تھے, آج ماتب کی چیزیں ہیں. اللہ یہ گھر ہیں جن کو پوچھتے تھے, یہ کپڑے ہیں جن کو بنانے, سنوارنے, سجانے, اور اس جسم کو سجانے کے لیے اللہ ہم تجھے چھوڑتے تھے. ہماری نمازیں قضا ہوتی تھی, ہم اسی مال کو ادھر لگا دیتے تھے, تیرے لیے کچھ بچتا ہی نہیں تھا. اس پر ان کے وہ معبود انہیں صاف جواب دے دیں گے, انکم لکاذبون, جھوٹے ہو, چپ کرو, ہم نے نہیں روکا تھا, پھر بھی تمہارے پاس بہت مال تھا, پھر بھی تمہارے پاس بہت وقت تھا. فَالْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ, اللہ اکبر, اس وقت یہ سب اللہ کے آگے جھک جائیں گے, اور ان کی یہ ساری جھوٹی افترا بازیاں رفو چکر ہو جائیں گی جو یہ دنیا میں کرتے تھے. اللہ سے دعا مانگیے کہ اللہ ہمیں جھوٹے عذروں سے محفوظ رکھے. یہاں پہ رخ پورا ہوتا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.
اللہ اکبر, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, اللہ اکبر, وللہ الحمد.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی سب الحمد للہ آج کا رب ہم نے کمپلیٹ کیا. اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہمیں آج اسے بیسکلی کیا چیزیں دکھا کے یا کیا ایگزامپلز دے کر سمجھایا گیا؟ یس سب ایک ایک لائن جلدی سے شیئر کریں تاکہ ہم ایک دوسرے کو موٹیویٹ بھی کریں. کیا لیسنز آپ سب نے لیے؟ شہد کی مکھی امیزنگ. جی بالکل واقعی امیزنگ. اور جب ہم مطلب میں سوچتی ہوں کہ قرآن نہ پڑھے تو انسان ان چیزوں کے اوپر کبھی سوچے ہی نہیں, نہ کبھی ہم ان کی اتنی ڈاکیومنٹریز کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے دیکھتے, جبکہ اتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں اور وہ اتنی زبردست ہیں. ہم سے ہم اتنے بڑے انسان ہو کر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی اہمیت دی ہے اس کائنات میں اور ہم سے بہتر کام کرتے ہیں. تو لٹرلی وہ انسپائریشن ہے, چھوٹی سی چیز ہے مگر ہمیں انسپائریشن دیتی ہے. ٹیم ورک بالکل صحیح. اور اللہ کی نعمتوں کو دیکھیں تو غور کریں بالکل صحیح. اینڈ توحید اینڈ شرک کا ڈفرنس وتھ بیوٹیفل ایگزامپلز بالکل صحیح. اینڈ شہد کی مکھی ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی بات ہے. میں یہی سوچتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسان کرے, لیکن ہم اگر پانچ وقت کی نمازیں اچھی پڑھتے ہیں تو پھر اب ہمیں اپنے نوافل پر دھیان دینا چاہیے کہ واقعی کتنی مشکل لگتی ہیں ہمیں, کیا ہمیں تہجد میں اٹھنا اتنا مشکل لگتا ہے یا باقی اور چیزیں. تو اللہ تعالیٰ کی کتنی پرسکرائب یہ سب چیزیں ہیں کہ جو ہمیں کرنی چاہیے نا. اینڈ دنیا از ناٹ اے پرماننٹ پلیس ٹو لیو صحیح. اینڈ پاک دودھ خون اور گوبر کے درمیان سے نکلتا ہے. جی بالکل بالکل پیور ملک ہمیں ملتا ہے نا. اور یعنی اتنے سارے لیسنس ہیں, یہ تو ہم ایک صرف فاسٹ پیس پر کر رہے ہیں تمام چیزیں کور, لیکن ہم تفسیر میں پڑھ چکے ہیں نا کہ کتنا کچھ. اور جتنا انسان غور و فکر کرتا ہے تو اتنا اور سیکھتا ہے. سم ٹائمز ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ آپ کوئی بات سوچ رہے ہوتے ہیں اور آپ نے تفسیر نہیں پڑھی ہوتی مگر آپ وہی بات سوچتے ہیں جو کہ تفسیر میں آپ کو ملتی ہے. تو یہ کون ڈالتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ڈالتا ہے نا. اور وہ آئی ریلی تھنک کہ جب انسان غور و فکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بہت ساری باتیں خود سمجھا دیتے ہیں, اس کے دل میں ڈالتے ہیں. اور زبردست ایگزامپل کائنات کی ہر چیز نفع دے رہی ہے بالکل صحیح. یہ پوائنٹ اتنا اسٹرانگ ہے, اگر میں اور آپ سوچیں آج ہم صبح سے اب تک ہم نے کس کو فائدہ دیا ہے. اور سچا فائدہ ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ ایک فائدہ دنیا کا ہے جو زیادہ دیر پا نہیں ہے, جو صحیح فائدہ وہ ہم نے کتنے لوگوں کو پہنچایا. یعنی کتنا میں نے دنیا میں اس کائنات میں میری پریزنس کیا ڈفرنس لے کر آ رہی ہے. پکچرز فرام اللہ سبحانہ تعالیٰ, اللہ's کریشنز, البم ٹو ریمائنڈ آف التوحید بالکل. اینڈ کیسے ملک اور بلڈ بالکل صحیح کہ انسان اور جنوں کے علاوہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تمام مخلوق کتنی فرما بردار ہے بالکل صحیح. ہر ایک چیز ہی کو دیکھ لینا. اینڈ اللہ ہمیں فائدہ مند بنائے کائنات کی طرح, آمین. اینڈ شہد بھی قرآن کی طرح شفا ہے. جی بالکل صحیح آپ نے کہا. اینڈ ہر ہر نعمت کے ساتھ سر اور جھک جانا چاہیے ہے. دس از ٹرو. اگر ہم اس کو واقعی اس کی روح میں دیکھتے ہیں نا کہ یہ چیز مجھے کیوں مل رہی ہے. ابھی جیسے استاذہ یہ چیز اگزامپل دے رہی تھی, اچھا کوئی چیز ختم ہو جاتی ہے ہم کہتے ہیں اچھا جا کے لے آئے. مطلب پھر بھی اس کے باوجود میں اکثر دیکھتی ہوں کہ لوگ یہ کمپلین کرتے ہیں ہمارے پاس ہے نہیں اور زندگی کا گزارا بڑی مشکل سے ہو رہا ہے, ہماری فائنینشیل اسٹیٹ بڑی ٹائٹ ہے اور بہت فلوئنٹ نہیں ہے. یس آپ نے سنی یہ بات. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ سب ہمارے شکر کی ایبسنس ہے کہ ہم نہیں سمجھتے کہ جو ہمارے پاس ہے وہ بہت زیادہ ہے. یس اینڈ کبھی کبھی ایون آئی ووڈ سے کہ یہ نہ ہونا بھی بڑا اہم ہوتا ہے کہ انسان کے پاس جب کوئی چیز نہیں ہوتی تو اسے اس چیز کی قدر آتی ہے. اینڈ آئی ووڈ سے کہ بچوں کو بھی, جیسے مجھے کسی نے یہ ایڈوائس کری تھی, آئی ایم 100% اگریڈ ود اٹ, کہ اپنے بچوں کو ہر ایک چیز نہیں دیا کریں. بہت سارے پیرنٹس یہ سوچتے ہیں اچھا یہ تو کھاتی صرف چکن ہے یا اس کو فلاں فلاں بسکٹ بہت پسند ہے اور یہ بس وہی کھاتی ہے اور اسے وہی لازمن چاہیے ہوتا ہے. آئی تھنک ایسی عادتوں سے ان کو بھی بچانا چاہیے اور خود بھی بچنا چاہیے تاکہ ہم ان چیزوں کی ایبسنس کے بعد پھر سوچیں اچھا جب ملیے تو اس کی خوشی ہونی چاہیے. یعنی وہ بالکل ایک گرانٹیڈ نہ لے لیں کہ اچھا یہ تو مجھے ملتا ہی ہے. اینڈ میکنگ لگژریز آر نیڈز سبحان اللہ بالکل صحیح کہ ہم واقعی لگژری کو سمجھتے ہیں کہ میری ضرورت ہے. اینڈ قلیل قلیل ما تشکرون سچی بات ہے. سوچ کے انسان واقعی اٹس سو مچ. اللہ کی شکر گزاری کرنا واقعی بہت بڑی بات بھی ہے, لیکن ہم اللہ تعالیٰ سے ہی توفیق مانگتے ہیں کہ اللہم اجعلنا شکورا واجعلنا صبورا. آمین یا رب العالمین. انشاءاللہ بھی کہ آپ لوگوں کے ورڈ مینیز کر لیتے ہیں اور سب ریڈی ہوں گے. آیہ نمبر 45 سورۃ النحل سے سٹارٹ کریں گے. اوکے 45 آیا یخسف یخسف کیا ٹرانسلیشن ہے دھسا دے وہ دھسا دے بالکل ٹھیک بالکل صحیح اچھا پھر اس کے بعد آگے دیکھیں آئے نمبر 47 تخوف تخوف واٹ از دا ٹرانسلیشن تخوف کیا ٹرانسلیشن ہے ڈر پیدا کرتا ہے ڈر پیدا کرتا ہے تخوف یا بھی کیسے ڈرانا ٹو میک فیئر رائٹ خوفزدہ کرنا ڈر پیدا ہونا بالکل صحیح یس یعنی پیچھے سے اگر ہم دیکھیں تو او یا یاخذہم انہیں پکڑ لے وہ اعلیٰ اوپر تخوف ڈرانے کے یعنی کہ ڈرانے کے بعد انہیں پکڑ لے اچھا پھر اس کے بعد نیکسٹ ہی آیا آیا نمبر 48 یتفیؤ 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 ڈھلتے ہیں جھکتے ہیں یس وہ جھکتے ہیں بالکل صحیح ہے الحمدللہ ظلالہ ان کے سائے ویری گڈ ایس جی ٹو ٹو یس سائے اس کے سائے ان کے سائے جی بالکل ٹھیک ہے الحمدللہ گڈ اچھا پھر اس کے بعد آگے دیکھیں گے ایک سیکنڈ آیا نمبر 52 کے اندر واسیبن کیا ٹرانسلیشن ہے واسیبن کیا ٹرانسلیشن ہے دائمی لازم بالکل ٹھیک ہے کریکٹ جی یس باقی سب یہی لکھیں گے ٹھیک فار ایور آیا نمبر 53 تجرون کیا ٹرانسلیشن ہے تجرون تم فریاد کرتے ہو چلاتے ہو تم فریاد کرتے ہو یس یعنی کہ تم چلا کر فریاد کرتے ہو بہت زیادہ چلانے والے میننگ میں اس طرح سے فریاد کرنا روتے ہوئے یا اس طرح سے رائٹ تو پھر اس کے بعد آگے دیکھیں گے سیکنڈ نیکسٹ آیا نمبر 57 یشتہون کیا ٹرانسلیشن ہے تم ان کے دل چاہتے ہیں یشتہون ان کا دل چاہتا ہے جو وہ چاہتے ہیں دل پسند یس ان کی دل پسند یس ٹھیک ہے اچھا نیکسٹ یہ آیا 58 مسودن بلیک سیاہ بالکل ٹھیک ہے بلیک ٹھیک ہے اچھا پھر اس کے بعد قویم اسی آیت میں قویم کیا ٹرانسلیشن ہے غمناک غم سے بھرا ہوا بالکل غم سے بھرا ہوا سخت غمگین بالکل ٹھیک ہے بالکل ٹھیک نیکسٹ آیا 59 یتوارا Keep saying please.
Amma?
Yes, hi, chupate hai, wo chupta hai. And wo chupta hai, theek hai. Right. اچھا پھر اس کے بعد اسی آیت میں ایون سٹیکو ہو اس کا پورا ٹرانسلیشن ایون سیکو ہو اس کا پورا ٹرانسلیشن کیا زندہ رکھے اس کو جی کیا زندہ رکھے اس کو کیا وہ زندہ رکھے اس کو ویری گڈ 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 ٹرانسلیشن جی کیا وہ زندہ رکھے اس کو بالکل ٹھیک ہے رائٹ تو پھر اس کے بعد آگے اسی آیت کے اندر ہم دیکھیں گے یدسوہو کیا ٹرانسلیشن ہے دبا دے یا دفن کر دے اس کو یس ٹھیک ہے الحمد للہ صحیح اچھا پھر اس کے بعد آگے دیکھیں گے ان شاء اللہ آئی نمبر 62 مفرطون مفرطون یس مفرطون آگے بھیجے جائیں ٹھیک ہے الحمد للہ صحیح آگے بھیجے جائیں بالکل صحیح ہے الحمد للہ نیکسٹ ان شاء اللہ دیکھیں گے ہم جی آئی نمبر 63 میں دیکھتے ہیں فزینا ابھی ہے بہت ایزی سا لیکن کوئی بات نہیں کبھی کبھی آپ ایزی بھی بتا دیں فزینا کیا ٹرانسلیشن ہے فزینا کیا ٹرانسلیشن ہے بس خوش بس مزین مزین کیے بس خوشنما بنائے بس خوشنا بس ٹھیک ہے بس ماشاء اللہ یعنی اس میں کافی سارے آپ نے سب نے ایزی تھا سب نے اتنے جلدی بھی جواب دیے ماشاء اللہ اچھا اس میں ہم کا ٹرانسلیشن نہیں ہے بیکاز نون کے بعد الف نہیں ہے تو یہ فزینا بس اچھا کر دکھایا یا پھر مزین کر دیا ٹھیک ہے الحمد للہ گڈ ماشاء اللہ اور رائٹ پھر اس کے بعد آگے دیکھتے ہیں اب ایک اور آپ ایزی ہی بتائیں 65 یس معاون ماشاء اللہ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت ساری صورتوں کے اندر میجورٹی آف دا ورڈز ایسے ہیں جو آپ کو آلریڈی آتے ہیں یس معاون یس معاون وہ سنتے ہیں ویری ماشاء اللہ آئی نمبر 66 ٹھیک آئی نمبر 66 اس کے اندر آپ دیکھیں مجھے بتائیں گے فرفن کس کو کہتے ہیں ویری گڈ ٹھیک ہے رائٹ گوبر بالکل ٹھیک ہے نیکسٹ لبنن ویری گڈ ملک بالکل صحیح ہے اسی میں آگے سائغن سائغن خوشگوار ڈیلیشیس سے جی خوشگوار ڈیلیشیس ٹھیک ہے الحمد للہ گڈ کتنے لوگوں کو دودھ خوشگوار اور ڈیلیشیس لگتا ہے آپ میں سے کون کون ہے جو دودھ پینے کی عادت رکھتے ہیں بیکاز میجورٹی کو میں نے یہی دیکھا ہے کہ ان کو دودھ اچھا نہیں لگتا آئی ووڈ سے کہ اگر کبھی میں نے ایسا کیا یا کرنا چاہا بھی تو آپ قرآن پڑھ کے نہیں کبھی کہہ سکتی کہ یہ اچھا نہیں ہے اٹ از گڈ الحمد للہ گڈ صحیح اچھا پھر اس کے بعد آئی نمبر 68 کے اندر دیکھیں گے 68 يعرشون يعرشون. يعرشون اونچی چھتریاں بناتے ہیں, اچھی لگ رہی. وہ چڑھتے ہیں, وہ چڑھاتے ہیں یس, وہ چڑھاتے ہیں چھتریاں بناتے ہیں یس کے ادھر ہم نے رائٹ. اچھا پھر اس کے بعد آیا نمبر 69 میں دیکھیں گے, اب یہ لاسٹ آیا ان شاء اللہ اس میں دیکھتے ہیں. فسلوکی کیا ٹرانسلیشن ہے؟ فسلوکی پس تو چلتی رہے, پس چلو یس, پس چل یا پس چلو رائٹ. اچھا سبل تو سب کو پتا ہے راستہ. آگے یہ بتائیے زولولن کیا ٹرانسلیشن ہے؟ زولولن کیا ٹرانسلیشن ہے؟ یس بالکل صحیح آپ نے لکھا سٹوے کہ پس چلی فیمیل کے لیے ہے, پس لکی سے ہمیں پتا چلتا ہے. یس نرم ہموار آسان ویری گڈ جی بالکل صحیح, تمام ہی آنسر اس کے اندر آ جاتے ہیں. اچھا پھر اس کے بعد ایک لاسٹ ان شاء اللہ بوتون ہی ہاں بتائیے, یہ ایزی والا ہے, لیٹس سی آپ سے کتنے لوگ اس کا جواب دیتے ہیں. بوتون ہی اس کے پیٹوں میں, پیٹوں کے ان کے پیٹ رائٹ, ان کے پیٹ رائٹ. تو یہ اس میں زیادہ بہتر ہے بیکاز جو ہا ہے وہ جنرلی استعمال ہو جاتی ہے نان لیونگ جمع کے لیے بھی ضمیر کے طور پر, وہ تو نہیں ان کے پیٹ رائٹ. ٹھیک ہے سر, الحمدللہ اس کو ہم یہیں تک رکھتے ہیں. جزاک اللہ خیر کثیر و احسن الجزا, ماشاء اللہ ویری گڈ پارٹیسپیشن. سو اب اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو سیکھا ہے اسے آگے ریٹین بھی کریں, دوسروں کو سکھائیں بھی, اپنی نمازوں کے اندر بہت بہترین زندہ نمازیں پڑھیں. آمین یا رب العالمین. سو انشاءاللہ نیکسٹ آپ کا سیشن تجوید کا ہے, سب ریڈی ہو جائیں نوٹس لینے کے لیے. جزاکم اللہ خیرا, السلام علیکم و رحمۃ اللہ.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹھیک ہے آپ سب لوگ؟ الحمدللہ اوکے. انشاءاللہ لاسٹ ٹائم کے لیسن سے ہی ہم دوبارہ سے اسٹارٹ لیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی لاسٹ ٹائم ہم لوگوں نے نون ساکن کے احکامات کو اسٹارٹ کیا تھا, اور میں تھوڑا سا ریویو کرتی ہوں اور پھر ادغام کو تھوڑا دوبارہ سے ہم دیکھتے ہیں. ہم نے دیکھا تھا کہ نون ساکن اور تنوین ان کے اندر کیا سملیرٹی ہے. تو بیسیکلی نون ساکن وہ نون ہوتا ہے جو کہ کسی بھی حرکت سے خالی ہے, جبکہ تنوین صرف ایک آڈیبل نون ہے, یعنی ایک علامت ہے جو کہ اسماء کے اند میں پائی جاتی ہے. جبکہ نون ساکن آپ کو ہے اسم میں, فعل میں, حرف میں, اور نون ساکن کہیں پر بھی آ سکتا ہے, مڈل آف ورڈ میں بھی, اینڈ آف ورڈ میں بھی, جبکہ تنوین ہمیشہ اینڈ آف ورڈ میں آتی ہے. اور نون ساکن ہمیشہ قائم رہتا ہے, جبکہ تنوین صرف اور صرف ملا کر پڑھنے میں قائم رہتی ہے, اور اگر آپ سٹاپ کریں تو تنوین کا جو نون ہوتا ہے وہ قائم نہیں رہتا. پھر ہم نے دیکھا تھا کہ اس کو پڑھنے کے چار طریقے ہیں. سب سے پہلے اظہار الحلقی, کہ اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف الحلقی میں سے کوئی لیٹر آ جائے, یعنی حمزہ ہا, عین ہا, غین خو, تو آپ نون کو مکمل طور پر ظاہر کر کے پڑھتے ہیں. اور ظاہر کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ نون کو اس کے مخرج سے اس کی تمام صفات کے ساتھ پڑھا جائے زیادہ دیر ٹھہرے بغیر, یعنی آپ نے زیادہ ہلنا نہیں کرنا بلکہ نون کو اس کے مخرج ہٹ کرنا ہے اور اس کو تمام اس کی کوالٹیز کو پورا کرنا ہے مگر زیادہ دیر ہلنا نہیں کرنا. تو اس کو ہم اظہار الحلقی کہتے ہیں, اور اس کو حلقی اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ حروف الحلقیہ کی وجہ سے یہ اظہار ہو رہا ہوتا ہے. اور یہ within a word اور in between two words دونوں ہی صورتوں میں آپ کو ملتا ہے, جیسے منہم, اسی طرح سے کفو, ون, احد, یعنی اس طرح کے جو ورڈز ہیں اگر چاہے یہ شرط ایک ورڈ میں پوری ہو رہی ہو تب بھی، اور اگر دو ورڈز کے بیچ میں پوری ہو رہی ہو تب بھی آپ کو یعنی وہاں پر اظہار ملتا ہے. پھر اسی طرح سے ہم نے اس کے بعد دیکھا تھا ادغام. تو بیسیکلی ادغام کیا ہوتا ہے کہ نون کی آواز کو اگلے حرف کے اندر مرج کر دینا، مدغم کر دینا، مکس کر دینا. پھر ہم نے دیکھا تھا کہ ادغام کی جو کیٹیگرائزیشن ہے وہ دو طریقوں سے کی جاتی ہے. نمبر ون غنہ کے اعتبار سے، نمبر ٹو اتمام کے اعتبار سے، کمپلیشن کے اعتبار سے. غنہ کے اعتبار سے جو ڈسٹریبیوشن کی جاتی ہے اس میں ادغام کرتے ہوئے، جب آپ ادغام کر رہے ہوتے ہیں تو جو آواز آ رہی ہوتی ہے وہ غنہ کے ساتھ آتی ہے، یعنی نیزل ساؤنڈ کے ساتھ آتی ہے. اور یہ ادغام اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد میم، نون، واؤ اور یا، یعنی یو، مین، اگر یہ فور لیٹرز آ رہے ہوں تو یہ ادغام غنہ کے ساتھ ہوتا. جیسے فار ایگزامپل ایدن نحنو، تو یہاں پہ پہلا نون سیکنڈ نون کے اندر کمپلیٹلی مرج ہو جائے گا اور اسی وجہ سے آپ کو نحنو کے نون کے اوپر تجدید نظر آتی ہے، ایدن نحنو. پھر اسی طرح سے من، ما، تو نون ساکن کے بعد جب ما آ رہا ہے تو نون ساکن میم کے اندر کمپلیٹلی مرج ہو جائے گا اور آپ کو ما کے میم کے اوپر تشدید نظر آئے گی. اور یہاں پہ بھی غنہ ہوگا، میم ما ناک میں آواز جائے گی. اسی طرح سے اگر تنوین کے بعد واؤ آ رہا ہے تب بھی، اگر آپ سورۃ المزمل نکالیں تو اس میں سے ہم دیکھ لیتے ہیں اگزامپلز آپ کو فائدہ دیں گی. اسے آیت نمبر 13 میں ورڈ آ رہا ہے غصتیوں وعذابا، تو آپ جب اس کو ملاتے ہیں تو آپ غنہ کریں گے غصتیوں وعذابا، ناک میں آواز لے کر جائیں گے. تو یہ ادغام غنہ سے ہو رہا ہے، یعنی جو مرجنگ ہو رہی ہے وہ غنہ کے ساتھ ہے. اسی طرح سے اگر نون ساکن کے بعد یا آ جائے تب یہ ادغام غنہ کے ساتھ ہوتا ہے. جیسے من یعلم، یعنی من یعلم، اس کو کیسے پڑھیں گے، من یعلم، تو یہاں پر بھی آپ ناک میں آواز لے کے جاتے ہیں. تو ان فور لیٹرز میں غنہ کے ساتھ ادغام ہوتا ہے. جب آپ ادغام کرتے ہیں تو نون ساکن یا تنوین میں پایا جانے والا نون نیکسٹ لیٹر کے اندر مدغم ہو جاتا ہے اور نیزل ساؤنڈ آتی ہے، ناک میں آواز آتی ہے. جبکہ وا اور لام میں بغیر غنہ ادغام ہوتا ہے کہ آپ کو ناک کی آواز نہیں آتی، بالکل غنہ کی آواز نہیں آتی. جیسے من اروبک، تو جب آپ من اروبک پڑھے ہوتے ہیں تب اس کو یوں نہیں کہتے میم اروبک، یوں کر کے ادغام نہیں کرتے، بلکہ میر اروبک وداؤٹ نیزل ساؤنڈ، اس میں بالکل بھی ناک کی جو آواز ہے وہ نہیں آتی ہے، نیزل ساؤنڈ بالکل بھی اس کے اندر نہیں آ رہی ہوتی. میر اروبک، تو یہ جو ادغام ہے یہ بغیر غنہ ہوتا ہے. پھر اسی طرح سے لام کے ساتھ جو ادغام ہوتا ہے وہ بھی بغیر غنہ ہوتا ہے. یعنی اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد اگلا والا حرف لام آ جائے تو وہاں پر جو ادغام ہوگا وہ بھی بغیر غنہ ہوگا. جیسے آیت نمبر 20 میں سورۃ المزمل کی ورڈ آ رہا ہے ان لن، تو نون ساکن کے بعد کیا آ رہا ہے، لام آ رہا ہے، تو یہاں پہ ادغام بغیر غنہ ہے، الن الن، آپ اس کو ان لن یوں نہیں کرتے، ناک میں آواز نہیں لے کے جاتے. پھر ہم نے دیکھا کہ دوسری جو کیٹیگرائزیشن، یعنی جو اس کی دو کیٹیگرائزیشن ہم کرتے ہیں، اس میں سے جو سیکنڈ ون ہے وہ کمپلیشن کے اعتبار سے ہوتی ہے، اتمام کے اعتبار سے ہوتی ہے. کہ کیا نون، اتمام کا کیا مطلب ہے کمپلیشن، یعنی کیا نون مکمل طور پر اگلے لیٹر کے اندر مکس ہو جاتا ہے، مدغم ہو جاتا ہے، یا پارشلی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی اگر مکمل طور پر ادغام ہو رہا ہے تو نون اپنا مخرج اور اپنی تمام کوالٹیز چھوڑ دے گا، نون آپ سمجھے نون باقی ہی نہیں رہا اور پوری طرح سے وہ نیکسٹ لیٹر کے اندر چلا گیا ہے اور اس نے نیکسٹ لیٹر کو ڈبل کر دیا. یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس نے اتنا کمپرومائز کیا کہ اب وہ باقی نہیں رہا، دوسرا حرف ٹوائس پڑھا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، دوسرا لیٹر ٹوائس پڑھا جا رہا ہے اور نون کی ایگزسٹنس بالکل ختم ہو گئی ہے. جبکہ انکمپلیٹ یعنی ناقص, یہ کامل ادغام میں ایسا ہوتا ہے. ناقص ادغام کے اندر یہ ہوتا ہے کہ نون پارشلی ادغام کرتا ہے, یعنی پوری طرح سے سب کچھ اپنی پوری ایگزسٹنس نہیں چھوڑتا, اپنا مفرد چھوڑ دیتا ہے لیکن اپنی کوالٹیز میں سے غنہ کی کوالٹی رکھتا ہے اور غنہ کے ساتھ اگلے لیٹر کے اندر مرج ہوتا ہے. ٹھیک ہے, غنہ کے ساتھ اگلے لیٹر کے اندر مرج ہوتا ہے, تو اس کو ہم کہتے ہیں ناقص ادغام جس میں نون کا غنہ آ رہا ہو, یعنی پیچھے والے لیٹر سے غنہ آ رہا ہو, صحیح, اس کو ہم کہتے ہیں ناقص ادغام. اور کامل ادغام ہوتا ہے فور لیٹرز میں, نون میں اگر نون ساکن کے بعد نون آ جائے تب, نون ساکن کے بعد میم آ جائے تب, نون ساکن کے بعد را آ جائے تب, نون ساکن کے بعد لام آ جائے تب. اب آپ دیکھیں کہ اس کے اندر کچھ چیزیں جو ہیں وہ تھوڑی قابل غور ہیں, جیسے یہاں پہ یہ ورڈ آ رہا ہے نا کسیبن مہیلا آئی نمبر 14 میں, یہ فور لیٹرز کامل ادغام کے ہوتے ہیں. اب یہاں پہ آپ دیکھیں تنوین کے بعد میم آ رہا ہے, ہمیں پتہ ہے یہ یومن میں سے ہے تو ادغام بغنہ کے ساتھ ہوگا. اب آپ دیکھیں کہ اور یہ ان فور لیٹرز میں سے بھی لام میم نون اور یعنی را ان فور لیٹرز میں سے ہے تو کامل ادغام ہوگا, یعنی کسیبن نون نے اپنا مخرج اور اپنا غنہ تمام کوالٹیز چھوڑ دیے. اب یہ جو غنہ آ رہا ہے نا جو آپ کو سنائی دے رہا ہے, اب آپ سوچوں گے غنہ تو ہے اس میں, یہ آپ کو جو غنہ سنائی دے رہا ہے یہ میم کا غنہ ہے, میم کے اندر بھی تو غنہ ہے, تو یہ جو سنائی دے رہا ہے یہ میم کا غنہ ہے, میم ڈبل ہو گیا اور اس کا غنہ آپ کو سنائی دے رہا ہے, یعنی کیسی بہیلا نون نے اپنا مخرج اور اپنی تمام کوالٹیز کو چھوڑ دیا ہے اور اس نے میم کو ڈبل کر دیا, صحیح, اور یہ جو غنہ سنائی دے رہا ہے یہ آپ کو میم کا غنہ سنائی دے رہا ہے. پھر اسی طرح سے یہ جو ورڈ تھا الن آئی نمبر 20 کے اندر, اس میں بھی آپ دیکھیں کامل ادغام ہو رہا ہے, اس میں تو غنہ بھی نہیں آ رہا, یعنی نون نے اپنی ایگزسٹنس اور اپنا مخرج دونوں چھوڑ دیے اور لام کو کیا کر دیا, ڈبل کر دیا. اس سے آپ اس والے کو سمجھ سکتے ہیں, کیونکہ جہاں غنہ ہو رہا تھا نا وہاں تھوڑی کنفیوژن پیدا ہو رہی ہوتی ہے کہ پھر یہ غنہ کہاں سے آیا, تو آپ دیکھیں کہ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے وہاں پہ لام ڈبل ہوا یہاں پہ میم ڈبل ہوا, ٹھیک ہے, تو یہ کمپلیٹ مرجنگ ہے, انکمپلیٹ نہیں ہو رہی. الن وہاں پہ جیسے نون بالکل ختم ہو گیا تھا, بالکل یہاں پہ بھی نون پورا ختم ہو گیا, کیسی بن مہیلا یہاں پہ بھی ختم ہو گیا. پھر اسی طرح سے جیسے نون کے ساتھ آتے نا ان نحنو, یہاں پہ تو وہ ورڈ نہیں لکھا ہوا لیکن یہ ورڈ آتا ہے ان نحنو, تو یہاں پہ بھی جو فرسٹ نون ہے ان کا وہ اپنا مخرج اور اپنی تمام کوالٹیز چھوڑ دے گا اور سیکنڈ نون کو ڈبل کر دے گا, اور جو غنہ سنائی دے رہا ہے وہ سیکنڈ نون کا ہے, فرسٹ کا نہیں. ٹھیک ہے, ان نحنو, سو ان کا کامل ادغام, اٹس ناٹ اونلی لیوز اٹ ساؤنڈ بٹ لیوز اٹ غنہ and adopt next letters gonna write. جی یعنی لیٹر جو ہے وہ فرسٹ لیٹر بالکل کمپلیٹلی نیکسٹ لیٹر کے اندر مرج ہو جاتا ہے اور سیکنڈ لیٹر کا جو کی کوالٹیز اور اس کا مخرج اڈاپٹ کر لیتا ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ کہہ سکتے ہیں نیکسٹ لیٹر کی کوالٹیز اور اس کا جو مخرج ہے وہ اڈاپٹ کر لیا جاتا ہے. پھر آپ دیکھیں کہ یہ میں نے آپ کو بتایا فور لیٹر سے جن میں مکمل ادغام ہو رہا تھا, پوری طرح سے نون اپنا مخرج اپنی تمام کوالٹیز چھوڑ کے نیکسٹ لیٹر کے اندر مرج ہو گیا. کون کون سے فور لیٹرز ہیں, میم نون را اینڈ لام. اوکے, اب ہم دیکھتے ہیں ناقص ادغام. ناقص ادغام کے اندر اوکے ویٹ, ایٹ اور نائن کو کیسے ملا کے پڑے گا؟ جی بالکل, تبتیلا اور پھر آگے تنوین کے بعد را ہے تو پھر یہ ادغام کامل ہو جائے گا. تبتیلا وبو, جو نون مشدد ہوتا ہے اس کے بارے میں ہم اس کو ایز اٹ از لیں گے. ٹھیک ہے, نون مشدد کے بارے میں جیسے ورڈ ہوتا ہے ایدنا, اب یہ نون ہے ہی تشدید کے ساتھ. سم ٹائمز جو نون مشدد ہوتا ہے اس کے اندر کچھ اور چینجز آ رہے ہوتے ہیں, یعنی ڈفرینٹ دو حروف ہوتے ہیں اور مرجنگ آ رہی ہوتی ہے, یہ بہت زیادہ ڈیٹیل ہو جائے گا اس لیے ابھی آپ اس کو اتنا ہی رہنے دیں کہ اگر آپ کو نون ساکن نظر آتا ہے اور اس کے بعد نون مشدد نظر آتا ہے نیم زدگام, لیکن اگر آپ کو نون ساکن نہیں نظر آ رہا صرف اور صرف نون مشدد نظر آ رہا ہے تو اس کے اندر دونوں پاسبلٹیز ہوتی ہیں, سم ٹائمز ادغام ہوتا ہے اور سم ٹائمز ادغام نہیں ہوتا, وہ نون مشدد بائی نیچر ہوتا ہے. جیسے آپ نے پڑھا ہوگا نا نون تاکیدن جو ہوتا ہے لنت خیزن. اب یہ نون مشدد ادغام کی وجہ سے نہیں ہے لیکن یہ تاکید کی وجہ سے نون مشدد ہے, امفسس کی وجہ سے نون مشدد ہے, سم ٹائمز ادغام کی وجہ سے بھی ہو رہا ہوتا ہے. سو اس کو ابھی ہم رہنے دیں گے, ٹھیک ہے, انشاءاللہ یہ لیٹر آن جب ہم بک تھری میں کچھ چیزیں پڑھیں گے تو آپ کو زیادہ چیزیں یہ بات اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے گی. تو اگر نون ساکن نظر آ رہا ہے اور اس کے بعد آپ کو نون مشدد نظر آ رہا ہے مینز ادغام, لیکن اگر سمپل بغیر نون ساکن کے نون مشدد نظر آ رہا ہے تو اس کو ادغام کی کیٹیگری سے باہر رکھیں. ادغام ہو بھی سکتا ہے مگر آپ فی الحال اس کو تھوڑا سا بیچ میں سے باہر رکھیں گے تاکہ بہت زیادہ کنفیوژن کریٹ نہ ہو. اوکے اوکے, اب ہم آ جاتے ہیں ادغام ناقص کے اوپر. ادغام ناقص یعنی جو انکمپلیٹ مرجنگ ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اس کے اندر اب کیا ہوتا ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد دو لیٹرز واؤ یا اگر یہ دو لیٹرز آ جائیں تو نون پوری طرح اپنی ایگزسٹنس کو نہیں کھوتا بلکہ پارشلی اپنی ایگزسٹنس کو کھوتا, یعنی اپنا مخرج تو اس کا وہ کھو دیتا ہے مگر اس کی کوالٹیز میں سے اس کی غنہ کی کوالٹی باقی رہتی ہے. اب غنہ تو یہاں پر بھی ہے مگر یہ غنہ نون کا ہے, اور ہمیں کیسے پتہ چلا کہ یہ غنہ نون کا ہے, کیونکہ جیسے فار ایگزامپل یہاں پہ ورڈ آ رہا ہے یومن یجعل, سورۃ المزمل میں یومن یجعل. اب ہمیں پتہ ہے یہاں کے اندر تو غنہ نہیں ہوتا لیکن جب ہم اسے پڑھتے ہیں تو ہم کیسے پڑھتے ہیں یومن یجعل. اب یہ جو مئی پڑھا جا رہا ہے یہ یا کا غنہ نہیں ہے, ٹھیک ہے, یہ یا کا غنہ نہیں ہے, یہ کس کا غنہ ہے, نون کا غنہ ہے جو کہ یا کے اندر آیا. یہ آ رہا ہے آئے نمبر 17 میں یومن یجعل, ٹھیک ہے. اگر یہ مکمل ادغام ہوتا نا, کمپلیٹ ادغام ہوتا تو اس کی ساؤنڈ یوں ہوتی ہے یومن یجعل. آپ اس کو ایسے نہیں پڑھتے, ٹھیک ہے, آپ اسے کیسے پڑھتے ہیں یومن یجعل, انکمپلیٹ ادغام. اور اگر آپ تھوڑا سا مدینہ مصحف کے اوپر توجہ دیں تو آپ کو جتنے بھی کمپلیٹ ادغام ہم نے پڑھے نا, نون میم را لام, ان سب میں نون ساکن کے بعد جو لیٹر پریزنٹ ہے اس کے اوپر آپ کو تشدید نظر آتی ہے. اس کا مطلب ہے پہلے والے لیٹر کو چھوڑ دیں اور اس کو ڈبل پڑھیں, جبکہ یا اور واؤ کے ساتھ جب ادغام ہو رہا ہوتا ہے تو آپ کو تشدید نہیں نظر آئی. اس کی ریزن ہی یہ ہے کہ اگر آپ تشدید لگا دیتے ہیں تو ریڈر سمجھتا ہے کہ شاید ہمیں اسے پڑھنا ہے یومن یجعل, جبکہ ایسا نہیں ہے, اٹس پارشل گنا, پارشل ادغام یعنی انکمپلیٹ ادغام ہے, ٹھیک ہے. یومن یجعل, سیم از ود دا ورڈ وسطیوں وعذابا. اب ان دونوں کو تو ہم نے سیپریٹلی سمجھ لیا, آئی ہوپ کہ آپ کو بات سمجھ میں آگے ہوگی کہ اس کا خلاصہ یہی تھا کہ یومن کے اندر بغنہ ادغام ہوتا ہے جبکہ را لام میں بغیر غنہ ادغام ہوتا ہے, نون میم را لام کے اندر کامل ادغام ہوتا ہے جبکہ واؤ یا میں ناقص ادغام ہوتا ہے. اگر ہم اس کی سمری بنائیں, کیونکہ یہ دونوں چیزیں اکٹھی ہو رہی ہوتی ہیں نا, یعنی ایٹ اے ٹائم ادغام غنہ بھی ہوگا, مے بی کامل ہو مے بی ناقص ہو, دونوں چیزیں دونوں کیٹیگریز سیم ٹائم اس ادغام کے اندر پریزنٹ ہوں گی. تو اگر ہم اس کی کیٹیگرائزیشن کریں تو آپ دیکھیں کہ ادغام بغنہ کامل, یعنی ادغام غنہ کے ساتھ بھی ہو اور مکمل ہو, یہ دو لیٹرز میں ہوتا ہے. اگر نون ساکن کے بعد میم یا نون آ جائے, ادغام بغنہ کامل, ٹھیک ہے, نون ساکن کے بعد میم یا نون آ جائے, ادغام بغیر غنہ کامل, یعنی کامل تو ادغام ہے مگر اس میں غنہ نہیں آ رہا, ایسا را اور لام میں ہوتا ہے. یعنی اگر نون ساکن کے بعد را یا لام آ جائے تو ادغام غنہ کے بغیر ہوگا اور کامل ہوگا, ٹھیک ہے. ادغام بغنہ ناقص, یعنی ادغام ناقص ہوگا, انکمپلیٹ ہوگا اور غنہ کے ساتھ ہوگا, ایسا دو لیٹرز میں ہوتا ہے, واؤ اینڈ یا, ٹھیک ہے. اور جو ایک پاسبل پیئرنگ ہوگی نا وہ ایگزٹ نہیں کرتی, وہ کون سی پیئرنگ ہے, اینی بڈی کین گیس. جب ہم نے پیئرنگ بنائی نا ادغام بغنہ کے ساتھ کامل اور ناقص کو لیا اور بغیر غنہ کے ساتھ کامل اور ناقص کو لے سکتے ہیں, لیکن بغیر غنہ ناقص ایگزٹ نہیں کرتا, صحیح. یہ پیئرنگ بغیر گنا ناقص, یہ پیئرنگ ایگزٹ نہیں کرتی, یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ادغام بغیر گنا بھی ہو ناقص بھی ہو, یہ نہیں ہو سکتا. سو تین طرح کی ہمارے پاس آپشنز آ رہی ہیں, ایک ادغام بغنا ہو, کامل ہو, ایسا نون ساکن کے بعد اگر نون یا میم آ جائے تب ہوتا ہے, ادغام بغنا ہو ناقص ہو ایسا نون ساکن کے بعد واؤ اور یا کے آنے سے ہوتا ہے. ادغام بھی غیر گنا کامل ہو ایسا روا اور لام کے ساتھ ہوتا ہے. یومن یجعل کو بغیر ادغام کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں جیسے یومن یجعل نہیں اٹس ناٹ اپروپریٹ وے ایسا پڑھنا درست نہیں ہوگا. ٹھیک ہے لحن جلی نہیں ہے لیکن آپ کو پتا لحن خفی لیول ون میں یہی مسٹیک تھی کہ آپ ادغام نہ کریں. جی ادغام بغنا ناقص اگر نون ساکن یا تنمین کے بعد واؤ اور یا آ جائے تو نون اپنا مخرج تو چھوڑ دیتا ہے مگر اپنی کوالٹیز میں سے غنہ کی کوالٹی کو نہیں چھوڑتا اور مرج کرتے ہوئے غنہ کو اپنے ساتھ رکھتا ہے. ٹھیک ہے جیسے یومن یجعل میں من اس نون کا ادغام ہوگا آگے والے یا میں تو آپ کو یا کے ساتھ نون کی غنہ کی آواز سنائی دے گی کیونکہ یا میں تو غنہ نہیں ہوتا نا اس لیے جو غنہ کے بعد اب آپ کو آ رہی ہے وہ نون کی ہے یومن یجعل تو یہ ادغام غنہ ہے اور ناقص ہے. اب ہم تھوڑا سا اس میں سے دیکھ لیتے ہیں ایگزامپلس دیکھ لیتے ہیں. آئی نمبر سکس میں ورڈ دیکھیے ہی اشد وطئا سورۃ المزمل آئی نمبر سکس یہ کون سا ادغام ہے وطئا تنوین فالوڈ بائی واؤ جی بغنہ ناقص ٹھیک ہے ادغام بغنہ ناقص اوکے پھر اس کے بعد دیکھیے اگر آپ آئی نمبر سیون اینڈ ایٹ کو ملا کے پڑھیں سب وذکروا تو یہ کیا ہوگا جی سیم ادغام بغنہ ناقص. اس کے بعد دیکھیے آئی نمبر ایٹ اور نائن کو ملا کے پڑھیے وتبتل الیہ تبتیل رب المشرق والمغرب تو تبتیلن ربو نو جی گڈ اٹس کامل بغیر گنا دیکھیے ادغام بغیر گنا کیونکہ اس میں گنا نہیں ہے نا تنوین کے بعد روا اور لام میں سے دو ورڈ جا رہے ہیں تو یہ بغیر گنا ہے اور کامل ہے اوکے پھر اس کے بعد دیکھیے آئی نمبر نائن اور ٹین کو ملائیں وکیلن وصبر جی آئی نمبر سیون اور ایٹ کو ملانے سے بغنا ناقص ہے ایٹ اور نائن کو ملانے سے بغیر گنا کامل اگین نائن اور ٹین کو ملانے سے وکیل وصبر ادغام بغنا ناقص سیم از ود آئی نمبر ٹین اینڈ الیون حجرن جمیل وزرنی تو یہاں پہ بھی ادغام بغنا ناقص ہے. Okay, what is it here? I number 11 or 12 کو ملانے سے کیا بنے گا قلیلن ان اظہار الحلق بیچ میں سے کچھ ادغام ہم اسکپ کر دیتے ہیں آگے دیکھیے ورڈ کثیبا مہیلا یہاں پر کون سا ادغام ہے جی ادغام کامل بغنا پھر اس کے بعد دیکھیے آئی نمبر 20 میں آ جائیے وطائفتن من الذین جی ضائفتم من میں بغنا کامل ہے گڈ آپ لوگ تو بہت انٹیلیجنٹ ہیں ماشاء اللہ تبارک اللہ اوکے پھر اس کے بعد دیکھیے الن کو ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں جی آخر میں دیکھیں آئی نمبر 20 کے لاسٹ میں غفور رحیم ٹھیک ہے ایک چیز کی سجیشن میں آپ کو دوں گی کہ نوٹس بند کر کے آنسر دیں ٹھیک ہے اس سے آپ کو فائدہ ہوگا آپ کا برین چلے گا اگر آپ نوٹس کو کھول کے آنسر کریں گے تو پھر آپ کا برین تھوڑا کام کرے گا ٹھیک ہے تو پھر آپ کو بات ہمیشہ وہ نوٹس کا سہارا لینے کی ضرورت پڑے گی ٹھیک ہے تو کوشش کریں کہ آنسر مائنڈ سے دیں جتنا آپ جلدی یعنی اپنے ذہن کو یوز کرنا شروع کریں گے تو وہ چیزیں آپ کے مائنڈ میں اسٹور بھی ہوں گی ٹھیک ہے گڈ ان شاء اللہ اوکے پھر ہم سورۃ المدثر میں تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ دیکھیے آئی نمبر 9 میں ورڈ آ رہا ہے فذالک یومئذ یوم یومئذ یوم تنوین فالوڈ بائی یا ٹھیک ہے بغنا ناقص ٹھیک ہے پھر اس کے بعد دیکھیے آئی نمبر 11 اور 12 کو ملائیں تو ذرنی ومن خلقت وحیدا وجعلت له یہ بھی بغنا ناقص ہے پھر اس کے بعد دیکھیے ما لم ممدودا جی گڈ بغنا کامل پھر اس کے بعد دیکھیے آئی نمبر 24 میں ورڈ آ رہا ہے سحرون یکسر جی بغنا ناقص 15 نمبر آئی نمبر 15 میں کچھ ایک دو میں نے بیچ میں سے خود چھوڑ دیے تھے 15 میں تو کوئی ادغام نہیں ہے پھر اس کے بعد دیکھیے 29 میں جی اظہار ہے جی اظہار ہے اس میں ان عزیز اظہار ہے اس میں دیکھیے 29 میں دیکھ لو واحد گڈ بغیر گنا کامل ویری گڈ Sit, natal, good. Bighair gunna, kamil. Sahi, okay, good. Isme hum apni jo class hai wo ek sentence ke upar khatam karenge. Jisko inshallah next class mein continue kiya jayega. Idgham hamesha within two words hota hai. Never happens within a word, theek hai? Yani hamesha do alfaz ke beech mein aapko milega. Tanween hai, tabbi. Aage wala word mein idgham ho raha hoga. Aur noon sakin hai, tabbi wo last letter hoga aur next word ke beginning mein idgham ho raha hoga. Tabhi bhi word ke andar idgham nahi hota. Isse inshallah hum apni next class ko shuru karenge aur kuch exceptions dekhenge. So we'll continue next week inshallah. Subhanakallahumma wa bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Ji, homework, aap log inhi words ko jo maine last week diya tha, wohi abhi aap homework jari rakhiye. Aur aap mujhe send bhi kar sakte hain checking ke liye. Theek hai, mujhe ek aadh homework mila tha. To maine usko abhi dekha nahi, inshallah main dekhungi. तो आप लोग होमवर्क जरूर करिए इसका कि जितनी एग्जांपल्स हैं उसके कुछ वर्ड्स फाइंड आउट करने की कोशिश करें कि अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू.
अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर व लिल्लाहिल हम्द.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جي الحمد لله. So ما شاء الله آج کا لیسن آپ نے پڑھا اور کیا تھا آج کا لیسن ٹاپک لکھیں کس بارے میں آج آپ نے تجوید میں پڑھا ادغام کے بارے میں پڑھا بالکل ٹھیک ہے ادغام کس کو کہتے ہیں کیا ٹرانسلیشن کیا مطلب ہے اس ادغام ورڈ کا مرج کرنا بالکل صحیح ہے مدغم کرنا یا مرج کرنا بالکل ٹھیک ہے رائٹ الحمدللہ. اچھا پھر اس کے بعد آپ یہ بتائیں کہ ادغام تجوید میں کس کو کہتے ہیں اگر ہم نون ساکن اور تنوین کے ادغام کو دیکھیں تو اس کی کیا ڈیفینیشن بنتی ہے جی نون ساکن اور تنوین کے ادغام کی کوئی تجوید میں کیا ڈیفینیشن کہ نون ساکن یا تنوین کی آواز کو یرمنون الفاظ میں ملا دینا جی بالکل صحیح ٹھیک بالکل صحیح یرملون لیٹرز ادغام کے ہیں ٹھیک ہے الحمدللہ. اچھا پھر اس کے بعد آپ یہ بتائیں کہ اگر ہم ادغام کے کمپلیٹ اور انکمپلیٹ ہونے میں دیکھیں تو آپ مجھے یہ بتا سکتے ہیں کہ کون سے حروف ہیں کہ جس میں انکمپلیٹ ادغام ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ ادغام ناقص یا اور واؤ جی باقی سب بھی لکھیں واؤ اینڈ یا واؤ اینڈ یا واؤ اینڈ یا جی یا اور واو کے اندر انکمپلیٹ ادغام ہے ٹھیک رائٹ یا اینڈ واو کے اندر انکمپلیٹ ادغام ہے. اچھا پھر اس کے بعد کمپلیٹ ادغام والے کون کون سے لیٹرز ہیں جن کے اندر مکمل ادغام ہوتا ہے وہ کون کون سے حرف ہیں ینمو نہیں بلکہ اس میں لام را میم اور نون ٹھیک ہے لام را میم اور نون ان کے اندر ادغام کامل ہو جاتا ہے جی صحیح ٹھیک ہے. اب اس میں آپ اوکے ابھی آواز آ رہی. اچھا میں نے یہ کوشچن کیا تھا کہ انکمپلیٹ ادغام سے کیا مطلب ہے یعنی کیا مطلب کہ انکمپلیٹ ادغام یا اور واو کے ساتھ میں ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے اس کی ریسائٹیشن میں یا اس کی ادائیگی میں کیا مطلب ہے
نون اپنی ساری کوالٹیز نہیں چھوڑتا. جی بالکل, یعنی کہ ہم نون اپنی ساری کوالٹیز نہیں چھوڑتا. بالکل صحیح آپ نے کہا کہ نون کے اندر غنہ کی صفت رہتی ہے, مگر اس کی باڈی کے لحاظ سے اگر آپ کہیں جسم کہیں نون کا جو کہ آپ مخرج لگا رہے ہوتے ہیں وہ اس میں سے ڈسپیئر ہو جاتا ہے, لیکن اس کی صفت غنہ کی وہاں پر رہتی ہے. اٹ مینس کہ یہ کمپلیٹلی مرج نہیں ہوا اگلے حرف کے اندر. یس yes. مخرج تو جیسے اپنا چھوڑ دیتے لیکن اپنی صفت نہیں چھوڑتا. ٹھیک ہے, نون اپنا مخرج چھوڑ دیتا ہے لیکن اپنی صفت نہیں چھوڑتا, تو اپنا کچھ حصہ وہاں وہ اسٹل ریٹین کرتا ہے. اچھا پھر اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو جو مکمل ابغام ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے, اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ نون کس طرح سے اگلے حرف کے اندر ملتا ہے. نون اپنا مخرج اور کوالٹیز بالکل کمپلیٹلی چھوڑ دیتا ہے. بالکل صحیح. اس طرح ہم دیکھتے ہیں جیسے لام, را, نون اور میم کے اندر. ٹھیک ہے, ہم جیسے کہتے ہیں کہ ان اور پھر لا, اگر اس طرح سے یہ ان لن تو پھر ہم کیا کہتے ہیں, ال لن ال ال, ایز اف دیر از نو نون دیر, نہ غنہ کی آواز نہ نون کا کوئی مخرج. ٹھیک ہے, یس. اور اس طرح سے را, ار و ا, اگر ہم کہیں تو ار و ا کہتے ہیں, ار ام و ا, اس طرح نہیں کہتے. پھر اس طرح سے جب میم اور نون کی بات آتی ہے تو ظاہر ہے کہ آپ غنہ کر رہے ہوتے ہیں نا, تو وہ غنہ کہاں سے آ رہا ہے, کیونکہ ہم اگر دیکھیں ابغام میں کامل کے اندر اس کے مزید ٹو ڈویژنز بن جاتے ہیں کہ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک غنہ کے ساتھ اور ایک غنہ کے بغیر. غنہ کے بغیر لام اور را ہے اور غنہ کے ساتھ میم اور نون ہے. تو یہ نیکسٹ لیٹر, جی بالکل صحیح, کہ نون اور میم کا غنہ ایکچولی اس کے اندر موجود ہو رہا ہوتا ہے, اس کے اندر شامل ہو رہا ہوتا ہے. سب کو اس بات پہ کلیئرٹی ہے؟ جی آئی انڈرسٹینڈ کہ ہم میں سے بہت سارے لوگوں نے اس کو ایک ڈفرنٹ ڈویژن کے ساتھ میں بھی پڑھا ہوگا, لیکن یہ زیادہ ایک بہتر بات سمجھ میں آتی ہے جو کہ آپ اب پڑھ رہے ہیں. رائٹ, ٹھیک ہے. اچھا, اب امید ہے کہ یہ سب کو آتا ہے, یعنی کوئی ایسا تو نہیں کہ آپ کو یہ بات واضح نہیں ہوئی ہو کبھی, کیونکہ آنسر جتنے نہیں آتے نا جب تو اس سے آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ اچھا کچھ کنفیوژن تو نہیں ہے. جی یس ایوری ون. آپ پوچھیں بے شک کیا کنفیوژن آپ کو اس میں ہے, یعنی اس کا اگر آپ چارٹ بنائیں تو آپ دیکھیں ابغام, ابغام کی ڈیفینیشن, ابغام کے حروف یا معلوم, اس کے ساتھ میں دو اس کے ڈویژنز بن جاتے ہیں جس کو آپ کہیں کہ ابغام کامل, ابغام ناقص. ٹھیک, کامل کے اندر آپ دیکھیں کہ کامل کے اندر کیا ہے کہ آپ اس کے اندر لام, را, نون اور میم کو شامل کرتے ہیں. ناقص میں آپ واؤ اور یو, واؤ اور یا کو رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, یس. اگر آپ کو کوئی بھی اس میں کنفیوژن تو آپ یہاں لکھتے ہیں, میں انشاءاللہ اس کو پھر اگر مجھے جتنا آتا ہوگا میں انشاءاللہ آئی ول ٹرائی ٹو ایکسپلین. اور نیکسٹ لیٹر غنہ, نیکسٹ لیٹر غنہ سے کیا مطلب, کیا آپ کو کیا نہیں اس میں سمجھ آ رہی. جب بھی فار ایگزامپل اگر ہم اس کی ایگزامپل دیکھیں, ایک سیکنڈ, جیسے ہم کہہ رہے ہیں مم ما ام مہین, رائٹ, یا مم ما ام, صرف اتنا بھی اگر لے لیں ٹھیک ہے, تو اس میں ہم آپ کہہ لیں کہ اس میں بھی آپ غنہ بہت اچھا کرتے ہیں. میم ما, میم ما, رائٹ. یس, دا غنہ از فرام میم ناٹ فرام نون ساکن, اس لیے کیونکہ نون اچھے طریقے سے مکس اپ ہو گیا. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جیسے ابھی ہم الحمدللہ اس طرح پڑھے, کچھ جگہ پہ ہمیں یہ پڑھایا جاتا ہے نا کہ جیسے یہ اس میں ادغام ناقص کے اندر اس کو انکلوڈ کرایا جاتا ہے, لیکن صحیح بات یہی سمجھ میں بھی آتی ہے کہ نون اپنی پوری اصل جیسے طرح سے اپنا مخرج بھی چھوڑ دیتا ہے, اپنی صفت بھی چھوڑ دیتا ہے. یس yes, بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں, ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے کہ ہم نے پہلے یہی پڑھا تھا. اور اسٹل آئی سی دیٹ مینی ٹیچرز ٹیچ دس, لیکن میں سمجھتی ہوں کہ اس سے ہماری ادائیگی میں اس طرح سے افیکٹ نہیں پڑتا, کیونکہ آپ نون اور میم میں اسٹل اچھا مجھے معلوم نہیں کہ خود ہی ڈراپ ہو رہا ہے اینڈ آئی ڈونٹ نو خود ہی سے میں ہاتھ بھی کی بورڈ سے بہت دور ہے. خیر بہرحال جی تھیوریٹیکل نا یعنی اس طریقے سے ذرا پھر بھی اس میں ڈفرنس ہے, ادر وائز آپ کی ادائیگی آلموسٹ سیم ہی ہے ٹھیک ہے. مگر اس میں آپ دیکھیں نا کہ کہتے ہیں کہ جب مکمل ادغام ہوتا ہے نا تو اس میں نیکسٹ لیٹر کے اوپر وہ ایک شبد لکھ دیتے ہیں. یس آپ کوئی بات سمجھ آئی؟ جو جس لیٹر کے اندر نون اور نون ساکن اور تنوین مکس اپ ہو رہا ہے جا کے اس لیٹر کے اوپر ایک شبد لکھ دیتے ہیں, اس سے وہ اس بات کو ظاہر کہتے ہیں کہ یہ ایک مکمل ادغام کیا گیا ہے. تو چونکہ ایسی رائٹنگ ہمیں عثمانی مصحف میں ملتی ہے جو کہ بہت اتھیٹک کہلائی جاتی ہے نا, تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ زیادہ ایک بہتر انڈرسٹینڈنگ ہے کہ جس میں آپ یہ سمجھیں, کیونکہ جب آپ واؤ اور یا میں ادغام کو دیکھتے ہیں تو آپ کو واؤ اور یا کے اوپر شد نہیں نظر آتی, وچ از ٹیلنگ کہ یہ بالکل تنوین اور نون ساکن یا میں کنورٹ نہیں ہوئی بلکہ تھوڑا اس کا حصہ اپنی جگہ ہے اور تھوڑا یا کا اپنی جگہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ بات سمجھ میں آئی ہے سب کو؟ اگر نہیں بھی سمجھ آئی تو انشاءاللہ آپ کہہ سکتے ہیں, تو اس بات میں ٹھیک ہے. تو اس لیے ایک طرح سے سمجھ لیجیے کہ یہ بھی انڈرسٹینڈنگ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے سر, الحمد للہ آئی تھنک اس کو یہیں تک رکھتے ہیں, ہمارا ٹائم بھی تقریباً کمپلیٹ ہی ہے الحمد للہ. تو اب اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اصل آپ کی پریکٹس جو ہے وہ بالکل عروج پر ہونی چاہیے ہے. اللہ تعالیٰ کا کتنا کرم ہے کہ وہ ہمیں اتنے مواقع دیتے ہیں کہ ہم اپنی اصلاح کر سکیں. مطلب میں صرف کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کیوں مجھے تجوید کے ان سیشنز میں ڈالتے ہیں تاکہ میں اور سیکھوں, اور وہ چاہتے ہیں کہ میں سیکھوں. اٹ مینس وی ہیو ٹو پروو آور سیلفز. ٹھیک ہے, یہ ایک ریمائنڈر سب کے لیے کہ اپنی پریکٹس کے لیے وقت نکالیں. اگر نہیں مل رہا تو آپ کو اس کو سیریس لے کے کرنا ہے ان شاء اللہ تعالیٰ. تو اب اس کورس کے بعد اپنے لیے گول رکھیں کہ میری تلاوت بہت اچھی ہو جانی ہے ان شاء اللہ. ٹھیک ہے, ماشاء اللہ آپ سب محنت بہت کرتے ہیں اس کا مجھے اندازہ ہے. تو الحمد للہ رب العالمین, جزاک اللہ خیر. نیکسٹ آپ کا سیشن سیرا کا ہے تو سب اس کے لیے ریڈی ہو جائیں, ہم اسٹارٹ کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اس کے بعد ایک اور مارکا غزوہ بدر دوم تھا, جو یہ چھوٹے چھوٹے مارکے ہیں جو کہ احد اور خندق کے بیچ کے عرصے میں ہوئے. آپ کو اللہ کے نبی کی زندگی پڑھ کے کیا لگ رہا ہے؟ کوئی فن, کوئی ریلیکسیشن, کوئی آپ کے لیے کوئی گلیمرس لائف, کہیں کی پکنک, کوئی ویکینڈ, کوئی ویک ڈیز, کوئی ویکینڈ نائٹس پروگرام, کوئی شادیاں, منگنیاں, اپٹن؟ آج امت مسلمہ کی زندگی کیسی ہے؟ آپ تاریخیں ساری جوڑ رہے ہیں. میں نے شروع سے آپ سے کہا تھا کہ ساری جنگوں کے لکھتے جائیں کہ وہاں کیا فگرز تھے ایک پیج پہ. تو آپ دیکھیں گے کہ ہر مہینے ہر سال آپ کو کچھ نہ کچھ جھڑک دکھ رہی ہے, پھر بھی کام کر رہے ہیں. ہم ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں مدینہ میں تو کوئی کام نہیں تبلیغ کا ہو سکتا, جی ہر وقت تو یا مسئلے پڑے رہتے ہیں. مثال ہے کہ اس وقت ہم کلاس کے لیے آئے ہیں اور اگر اسکول میں کوئی پرابلم آ جائے, اللہ نہ کرے کوئی ہو, تو ہم کہیں گے رکھو پرابلم ہی ہو گئے, ہم پڑھ ہی نہیں سکتے, میرا ذہن فوکس نہیں ہے, جی میرا ذہن بار بار ادھر جا رہا ہے. سب چھوڑ کے ادھر بیٹھ جائے. جب ادھر اس کرسی پہ آ کے بیٹھے نا آپ اور میں, تو بس سمجھے کہ دل, دماغ, آنکھیں, ہاتھ اب امانت ہے اللہ کی. پھر انشاءاللہ آپ دیکھیے گا اس تھوڑے سے وقت سے بھی آپ کا تزکیہ ہوگا. بہرحال غزوہ بدر دوم ہوئی شعبان 4 ہجری میں. آپ کو یاد ہوگا کہ احد سے واپسی پہ ابو سفیان نے ایک چیلنج کیا تھا. کیا کہا تھا؟ اگلے سال پھر جنگ ہوگی. چنانچہ شعبان 4 ہجری کی آمد پر اللہ کے نبی کو وہ وعدہ یاد تھا. یہاں پھر نوٹ کیجئے, آپ کی پرسنالٹی میں ہزاروں سبق ہیں, اور خاص طور پہ لیڈرز کے لیے یا جو کسی جگہ بھی ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں. دشمن نے کہا, دوبارہ کوئی وارننگ نہیں بھیجی, اللہ کے نبی کو یاد تھا. چنانچہ جو ہی ایک سال گزرا آپ نے وعدے کے مطابق بدر کا رخ کیا. ہم ہوتے کہتے اچھا پتہ نہیں, کنفرم نہیں ہوا, پوچھتے ہیں کر کے, اور ہو سکتا ہے ایک سال میں بات ہی بھول گئے ہوں, کہنے والے بھی بھول گئے ہوں, لیکن اللہ کے نبی نہیں بھولتے تھے. یہاں سے بھی مین آف دی ورڈز, جو بات کہہ دی تو کہہ دی. ہمارا حال کیا کہ میٹنگز میں بات ڈیسائیڈ ہوتی ہے, واللہ ہی کئی جگہ ساری دنیا میں میٹنگز چلتی رہتی ہیں, پروٹوکول کے ساتھ ہوتی ہے. آپ ایگری کرتے ہیں, ہو گیا ہو گیا ہو گیا, دیٹس اٹ, اوکے ماشاءاللہ. اس کے بعد کیا ہوتا ہے کچھ دن کے بعد، نہیں ہم نے اب یہ سوچا ہے، تو پھر وہ میٹنگ کیا تھی؟ نہیں ہم نے سوچا وہ ویسی باتیں کی تھی اور ابھی فائنل نہیں ہوا. یہ ایٹیچیوڈ کیئرلیس ایٹیچیوڈ ہوتا ہے، نہ آپ نے اپنے وقت کا خیال رکھا، نہ لوگوں کے، نہ اپنی رائے، نہ لوگوں کی رائے. تو آج سے ایک بات اور اپنے عمل میں ڈال لیں، جو بات کہہ دی تو کہہ دی، دوبارہ نہیں کہنا اور دوبارہ نہیں سننی کوئی بات. اللہ کے نبی وہاں بدر کے مقام پر رکے، 8 دن تک ٹھہرے کہ ابو سفیان آئے تو مقابلہ کرتے ہیں. آپ کے ساتھ 1500 کا لشکر اور 10 گھوڑے تھے، یعنی 1500 پیپل تھے. جھنڈا حضرت علی بن ابی طالب کو دیا، مدینہ کا انتظام عبداللہ بن رواحہ کو دیا. اب آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی تیاری کر کے پہنچ گئے وہاں پہ. ابو سفیان کو بھی بات یاد تھی، 50 سواروں سمیت 2000 کا لشکر لے کر روانہ ہوئے. مسلمان زیادہ ہیں کہ کافر؟ کافر زیادہ ہے نا. اور مراو زہران نام کی ایک جگہ ہے، وہاں پہنچ کر مجنح کے مشہور چشمے پر پڑاؤ ڈالا، لیکن شروع سے ہی اس پر تاری ہو گیا. چنانچہ یہاں پہنچ کر اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا، یہ باتیں سنے دشمن کی، جنگ تو اسی وقت موضوع ہوتی ہے جب شادابی اور ہریالی ہو، جانور چر سکے اور تم بھی دودھ پی سکو. اس وقت تو خشک سالی ہے، بس میں تو واپس جا رہا ہوں، تم لوگ بھی واپس چلے جاؤ. اس پر پورا لشکر کسی مخالفت کے بغیر واپس ہو گیا، یعنی گویا کہ وہ سب بھی یہی چاہتے تھے کہ لیڈر صاحب ایک دفعہ کہہ دے چھٹی کر لیں تو سارے چھٹی کر کے بھاگ جائے. یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس پہ بات کریں. موٹیویشن کیوں نہیں تھی اس گروپ میں؟ ایمان کی قوت نہیں تھی. جی صدف، آپ ٹیلی کریں، اللہ کے نبی بغیر ریمائنڈر کے وہاں خود پہنچ گئے، ساتھی بھی پہنچ گئے. انہوں نے بھی نکالا کہ نبی چیک تو کر لے آئے گا کہ نہیں دشمن. ان کو اس سے کوئی سروکار نہیں تھی کہ نتیجہ کیا نکلے. ان کے دل خوشی سے اچھلنے لگتے تھے جب ان کو کوئی دعوت دے دیتا تھا دین کے کام کی. لیکن کفار کیوں نہیں؟ جی نہیں، میرا سوال نہیں آپ سمجھے. ابو سفیان اور اس کا لشکر ڈی موٹیویٹڈ کیوں تھے؟ جی آپ فائزہ، لیڈر ڈھیلا ہوا تو لوگ بھی ڈھیلے ہوئے، بالکل صحیح ہے. شاباش جی الفت، شاباش ایمان. دیکھیں میں نے ایک جگہ ایمان کی تعریفوں میں لکھایا تھا کہ ایمان سیلف موٹیویشن کا نام ہے. آپ اور میں چاہتے ہیں نا کہ میں چیک کروں میرا ایمان ہے کہ نہیں، جیسے ہم بخار چیک کرتے ہیں تھرمامیٹر لگا کے اور اس طرح. تو آپ اپنا ایمان چیک کر کے دیکھیں کہ خود سے خود نیکیاں کرنے کا شوق ہے کہ نہیں. سیلف موٹیویٹڈ، کوئی نہیں کہتا کر لیں، کہتے اچھا آپ کہتے ہیں تو کر لیتے ہیں. بھئی یہ کیا نہیں، آپ نے کہا ہی نہیں، کسی نے کہا ہی نہیں، بھئی آپ کو نہیں پتا چلا. ایمان جو ہوتا ہے نا یہ سونے نہیں دیتا، اندر وہ کہتے ہیں نا اندر سے آئیڈیا ابھرتے ہیں. ساری رات میں کوئی آئیڈیا آ جاتا ہے، رات کاٹنی مشکل ہو جاتی، صبح جلدی ساتھیوں سے ملیں اور ان سے ڈسکس کروں. تو ایمان موٹیویٹ کرتا ہے. یہ اس قسم کے جو جنگیں ہوتی ہیں نا دشمنوں کی آنی، یہ صرف اور صرف پریشر پہ ہوتی ہیں. چلو بھائی جانا ہے، اچھا کرتے ہیں. آج بھی آپ دیکھیے گا، میں آپ کو بالکل اس کو ٹیلی کر کے بتا سکتی ہوں کہ ہمارے گھروں میں سے مرد جاب پہ جاتے ہیں نا صبح کام پہ، سچ بتائیے کہ کتنے ہیں جن کو اس کام سے عشق ہے یا محبت ہے؟ 98% لوگ پیسوں کے لیے جا رہے ہوتے ہیں نا کام کرنے کے لیے. اب اگر کسی کو اس جاب پہ مزہ نہیں آ رہا، نہ اس کے اندر کوئی چینجز آ رہی ہیں، کوئی فائدہ نہیں زیادہ ہو رہا، گرو اپ نہیں ہو رہا، تو آپ دیکھیے گا کہ روز صبح جاتے ہوئے ڈیلا ڈالا ہوگا، میرا دل نہیں کرتا جانے کو، امی میں نہیں جا رہا، میں جاب چھوڑ رہا ہوں، مشکل پہ ماں کی نہیں بیٹا جاؤ، پھر ایسے چھٹی کرو گے پھر چھٹیوں سے کٹ جائے گی، جاب چلی جائے، چلے جاؤ، اس کو مزہ نہیں آئے گا. اس کے برعکس میں نے بہت قریب سے یہ چیز دیکھی، آپ میں سے ہو سکتا ہے کسی کا ایکسپیرینس ہو، بزنس کرنے والے مرد، واللہ ہی سارا گھر سو رہا ہے وہ نہ دھو کے بیٹھے ہیں، میں جا رہا ہوں. بھئی آپ کو کیوں نہیں نیند آ رہی؟ کیونکہ ان کے دماغ میں چل رہے ہیں وہاں یہ، آج یہ کنسائنمنٹ ہے، آج وہ آنا ہے، آج ادھر سودا ہے، آج ادھر لینا ہے. بزنس مائنڈیڈ پیپل جو ہوتے ہیں نا وہ موٹیویٹڈ بہت ہوتے ہیں. ہم نے خود دیکھا اپنے گھر میں، رات ہے، اندھیر ہے، گرمی ہے، سردی ہے، ایک ایسا وقت تھا ہماری بالکل مطلب بچپن جوانی کا شروع کہہ لیں، ہمارے والد کا پولٹری فارم تھا، انہوں نے دنیا کا ہر کام کیا اور میں کہتی ہوں اس سے بھی میں نے بھی اتنا کچھ سیکھ لیا ہے، ہر چیز میں کچھ نہ کچھ ایکسپیرینس ہے. تو سردیاں ہوتی تھی پاکستان میں، آپ کو پتا ہے فیصل آباد کا ناپ آپ نے سنا ہوگا، پولٹری فارم اس دور میں اس طرح کے سینٹرل اے سی اور ہیٹنگ نہیں تھی، اور مرغیوں کو زندہ چیز کو سلامت رکھنا، پھر وہاں آگ جلا کے، سے مجھے یاد ہے کہ دیواروں کے ساتھ شیڈز ہوتے تھے جس میں بجلی کے ہیٹر چل رہے ہوتے تھے، کسی وقت بھی وہاں سے فون آ جاتا تھا کوئی بھی ایمرجنسی ہو گئی ہے. سردیوں کی رات میں اور ان دنوں میں میرا نہیں خیال کہ گاڑی تھی ان کے پاس نہیں, اسکوٹر میں ہم دیکھتے تھے جاتے ہوئے, سر منہ لپیٹ کے نا, میرے ذہن میں آج بھی آتا ہے ایک ٹوپی تھی جو بالکل وہ لمبی پہن کے نا, کان بھی چھپ جاتے, گردن بھی صرف اتنا منہ کا حصہ کھلا ہوتا تھا, وہ پہنتے تھے اور پہن کے جانا تو ان کو کہنا, ذرا ہم تو اتنے چھوٹے تھے یہ دیکھی ہوئی باتیں, تو جب ان کو کہنا اپنا نے تو کہتے تھے نوکر نے تو کہہ دینا صاحب میں نے نہیں آنا, تو مالکوں نے تو جانا ہی ہوتا ہے. ہم نے خود دیکھا اپنے والد کو سردیوں میں جا کے, اور وہاں جب کام ہوتا تھا تو وہ جانوروں کو, آپ کو پتا ہے, ان کی کھانا ان کو دینا اور ان کی صفائی کرنا, خود جا جا کے ساتھ لگے ہوتے تھے. تو بات جو سنانے لگی ہوں کہ نوکر نے تو کہہ دینا جی میں نہیں اویلیبل, میری آج چھٹی ہے, خدا حافظ, جائے بھاڑ میں جو ہوتا ہے, لیکن آپ کا پیشن ہے. یہ اگر مثال ہے کہ آپ یہاں پڑھاتے ہیں, آپ کو محبت ہے اپنے اسٹوڈینٹ سے, چھوٹے چھوٹے معصوم بچے آ رہے ہیں آپ کے پاس پڑھنے سیکھنے, اب آپ تو نہیں کہہ سکتے کہ نہیں میں اب دوسری کلاس میں آتا ہوں تو میں تو نہیں پڑھا سکتا, چونکہ اب میں صبح آنے لگ گیا ہوں تو میں شام کو نہیں آ سکتا, اور اب تو میں نے یہ کر دیا اور بس اب میرا موڈ نہیں آ جانے کا. آپ کو معصوم نظریں دکھیں گی جو آپ کو دیکھ رہی ہیں. تو لوگوں کا پیشن بنائے. اچھا لیڈر کیا ہوتا ہے کہ کام کرنے والے لوگ جو ہوتے ہیں نا, ٹیچر یا ساتھی گروپ لیڈر, ان کو یہ نہ کہ تم یہ کرو, بلکہ اس کے دل میں ڈال دے کہ وہ خود کہ میں نے یہ کرنا ہے, تو انشاءاللہ اس سے آپ کو جوش ملے گا. بہت سارے اس پہ میں نے چھوٹے چھوٹے تزکیہ کے سیشنز دیے ہوئے ہیں, اس میں دیکھ یاد بھی آ رہا ہے, لیکن طوالت کی وجہ سے میں آپ کو نہیں بتانا چاہ رہی اس وقت. سنیے, آج کی باتیں چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں, اس میں بہت میسیجز ہوتے ہیں, دو چار منٹ میں ایک میسج مل جاتا ہے. تو یہ ڈی موٹیویٹیڈ تھے. صحابہ کیوں نہیں ہوتے تھے؟ کیونکہ ان کو یہ پتا تھا کہ کچھ ہو نہ ہو ہم فائدے میں, کلاس ہو کہ نہ ہو گھر سے نکل آئے, اب یہی فائدے کا کام ہے. تو بہرحال وہ تو واپس چلے گئے. اب دیکھیں مسلمانوں کو کیا ملا, جب اللہ کے نبی کے ساتھ 1500 لوگ گھر سے نکلے, ان کو کیا خطرہ ہوگا بھلا؟ تیر لگ سکتا ہے, تلوار لگے گی, چوٹیں لگے گی, کچھ بھی نہیں ہوا, دشمن سامنے آئی کوئی نہیں. دشمن گیا, صحابہ وہاں ٹھہرے, مزہ کیا, پکنک کی, سامان تجارت بیچا اور ایک درہم کے بدلے دو درہم بنائے, یعنی ڈبل پروفٹ لے کر چیزیں بیچ کے بڑی شان سے ہر دشمن پر اپنی دھاک بٹھاتے ہوئے واپس آ گئے. ہر طرف امن امان قائم ہو چکا تھا. یہاں سے کیا پتا چلا کہ ہم جس کام کے کرنے سے گھبرا رہے ہوتے ہیں نا, کوئی ضروری نہیں وہاں گھبراہٹ ہو. آپ گئے دور, آپ کو بھیجا گیا جائے یہاں سے 2 گھنٹے دور ایک جگہ درس دیا ہے, اب آپ تو فکروں میں پڑ گئے, اتنا دور لمبا, گاڑی رائڈ, گیس خرچہ, گھر سے نکلے سارا دن لگ جانا, آپ کو کیا پتا وہاں جائیں گے, وہاں اتنی بڑی پارٹی, کھانا, مزے کا, لوگ, پیار, محبت, وہاں سے آپ کو پتا نہیں دنیا کا کتنا مزاج ہے. ہر جگہ جانے میں نقصان نہیں ہوتا, اور دین میں جانے میں تو کبھی بھی نقصان نہیں ہوتا. تو کہا کرے کہ اللہ مجھے جہاں لے جاتا تو لے جا, میں نہ نہیں کروں گی, اس لیے کہ یہ اللہ کے کام ہوتے ہیں. بہرحال ایک سال گزر گیا, دشمنوں کا کچھ کرنے کی ضرورت نہ ہوئی. ان ساری چیزوں سے پتہ کیا ہو رہا ہے, احد کے اندر جو طرح سی دب گئی تھی نا مسلمانوں کی ساکھ, وہ دوبارہ اگھر گئی. یہاں سے عمل کی بات پھر نوٹ کریں, اگر کبھی آپ ناکام ہو گئے, پیچھے ہو گئے ایمان کے درجے میں, لیول میں, چھٹیاں بہت کر لیں, بہت دن غائب رہے, ایمان بھی کمزور, ظاہر ہے کہ پھر آپ کی ضرورت بھی نہیں رہی, روب بھی ختم ہو گیا, نو پرابلم, ٹیک اے نیو اسٹارٹ, کمن, دوبارہ آئیں. آپ دوبارہ آئیں گے نا, کچھ دن بعد دوبارہ آپ اپنی جگہ بنا لیں گے. ناکامیوں سے ہار کے بیٹھ جانا اپنے آپ کو ناکام کرنا, اور ناکامیوں سے سیکھ کر آگے بڑھنا, یہ اپنے لیے کامیابیوں کے راستے ڈھونڈنا. تو یہاں آپ دیکھیے کہ سیکھنے کی باتیں ہمیں کتنی ملتی ہیں. آپ لوگوں نے پھر کہا نہیں یہ سوئے ہوئے نہیں ہے, یہ بدر میں ایسی کوئی نہیں تھے جیتے, یہ واقعی ہے, یہ احد میں ایسے اتفاقی طور پہ ہار گئے تھے. یہاں پھر ایک عمل کی بات مجھے دکھ رہی ہے کہ جو آپ اصل میں ہوتے ہیں نا وہی جچتا ہے. کبھی آپ سے کوئی غلطی ہو بھی جائے نا, شروع میں بھی فتح اچھے کام کرتے تھے آپ, بعد میں بھی اچھے کرنے لگے, بیچ میں ایک چھوٹا سا خراب کام ہو گیا, تو لوگ کہیں گے نہیں وہ خراب کام اس نے ایسے جان کے نہیں کیا, وہ ہو گیا, اصل میں یہ ٹھیک ہے, آپ کی اصل چھپتی نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور اس کا اپوزٹ, آپ کے اندر گن کوئی بھی نہیں ہے, ایسے ہی ہے, بس اوپر سے ہوا بھری بھی ہے, کبھی اتفاقاً آپ سے ایک اچھا کام ہو گیا, پھر اگلے کچھ ایک مہینے دو بعد پھر خراب کام آپ کرنے شروع ہو گئے. تو لوگوں نے کہا نا وہ اصل میں اتفاق سے کبھی ان سے اچھا ہو گیا, ان سے کبھی اچھا کھانا پکتا, جیسے وہ کہتا نا میرا کھانا کبھی اتفاق سے اچھا پک جاتا, لیکن کبھی آپ ہمیشہ اچھا کھانا پکاتے ہیں اور ایک دفعہ خراب بھی ہو جائے تو لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں آج کوئی گڑبڑ ہوگی, ورنہ یہ اچھے ہی بناتی ہیں. تو زندگی میں ہمیشہ آگے بڑھیں, آگے بڑھیں, مسلمان بہادر تھے، جرت والے تھے، اللہ کی مدد ساتھ تھی، تو وقتی طور پہ شکست ہوئی لیکن وہ قائم نہیں رہی. ایسے امیج جو ہوتے ہیں یہ شیڈو کی طرح ہوتے ہیں. آپ دیکھیں دن کے مختلف حصوں میں سایہ مختلف ہوتا ہے نا. آپ کی زندگی میں جو چیز آپ کے اوپر کسی نے الزام لگا دی، کسی نے لیگ پولنگ کر دی، کوئی آپ کے خلاف بڑوں کو آگے بتا دیتا یہ ٹھیک نہیں ہے، ایک دن، دو دن، چار دن، لیکن اگر آپ ٹھیک ہے نا تو اگلے بھی مان لیں گے نہیں نہیں ایسا نہیں ہے، وہ بہت اچھی بچی ہیں. تو فکر اس کی نہ کیا کریں کہ لوگ میرے بارے میں کیا آگے کہتے ہیں یا لوگ میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں. میری ساس میرے میاں کو میرے بارے میں پڑھا دیتی ہے پٹی نا، اس لیے میرے میاں اکھڑے رہتے ہیں. پڑھانے دے اما جی کو پٹیاں، روز پڑھائیں، آپ نہ آگے سے کوئی پٹی پڑھے. آپ دیکھیے گا جب آپ بولتے ہی کوئی نہیں، آخر میاں جی کو تھوڑی تو عقل ہے. یا تو آپ مانیں کہ آپ نے دنیا کے بیوقوف ترین شخص سے شادی کی ہے. کتنا بیوقوف ہے کہ جس کو بیوی کے پاس رہ کے نہیں پتا چلا وہ اچھی ہے، اور اما جی بس دور سے ایک تعویذ بھیجتی ہیں اور بات کا تیر پھینکتی ہیں اور میاں جی مان جاتے ہیں. پھر تو مانیے کہ آپ نے درستی نہیں فیصلہ کیا. لیکن اگر آپ نے واقعی ایک سمجھدار انسان سے شادی کی ہے تو تسلی رکھیں، باندھے اما جی جو باندھتی ہیں آپ آگے سے نہ کریں، عقل ان کو بھی ہے. کریں کیا، اپنی اصلاح کریں. بہرحال امن ہوا، اب آپ تو سسرال میں پہنچ گئے لیکن میں آپ کو سیرت میں لا رہی ہوں. تو ربیع الاول 5 ہجری میں ڈاکوؤں کی سرکوبی کے لیے دومت الجندل تشریف لے کے، اور یوں ہر طرف امن امان کا دور دورہ ہو گیا. یہاں تک آپ دیکھیے کہ احد کے بعد کے حالات پورے ہوتے ہیں نا، یہ دومت الجندل کا ذکر آگے آئے گا. لیکن آپ کو اللہ کے نبی کا مزاج سمجھ آ گیا کام کرنے کا، دبے نہیں ہے، ڈیلے ڈالے نہیں ہے. کہیں کوئی گڑبڑ کرتا ہے نا ٹربل میکر، کڑک وہاں پہنچ جاتے تھے. یہ بھی نہیں کہتے تھے اچھا دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں. آپ پڑھ رہے ہیں ہر جگہ کوئی نہ کوئی ڈس آرڈر ہی ہے. بنو نذیر نے چھیڑ خانی کی، پہنچ گیا وہاں. اب یہ دومت الجندل پہ کچھ لوگ ڈاکو تھے جو لٹیرے بنے ہوئے تھے، راسدن تھے. ایسے بیدار مغز اگر لیڈرز ہو جائے نا تو ملکوں میں یقین کریں کہ وہ کہتے ہیں نا کہ شیر اور بکری ایک گھاٹ پہ پانی پیے. آپ کو ہوتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کیا ہوا، ایک شخص کی بکری کو بھیڑیا کھا گیا تو وہ رونے لگ گیا، بہت رویا بہت رویا. لوگوں نے آ کے اس کو تسلی دی کہ بابا کیا ہو گیا، ایک بکری کھا گیا نا، ہم تمہیں لے دیتے ہیں. کہنے لگا میں بکری کے جانے پہ نہیں رو رہا، میں اس بات پہ رو رہا ہوں کہ عمر فوت ہو گئے ہیں. استغفر اللہ، آپ کیا بات کرتے ہیں، عمر فوت ہو گئے. اس لیے کہ عمر کی زندگی میں یہ ظلم نہیں تھا، جاؤ چیک کرو. اور واقعی جب خبر دیکھی تو سچی تھی، مدینہ میں عمر کا انتقال ہو گیا تھا اس وقت. جب حکمران اس قسم کے ہوتے ہیں نا تو پھر ظلم نہیں ہوتا. آپ لوگ کو شیئر کریں ابھی جتنی بات سنی اس کے بیچ میں سے. جی آپ ممتاز جی. آگے نہیں دے سکتا تو حاسبو قبل ان تحاسبو، حساب اپنا آج ہی لے لو اس سے پہلے کہ پہل آپ کا حساب لیا جائے. جی اور کوئی کیا سیکھا آپ لوگوں نے؟ جی آپ نام بھی ساتھ دوبارہ بتائیں مجھے. جی فرحہ پلیز. جی شاباش کہ مسلمان ہار کے بھی جیتتا ہے. وہ کہتے ہیں نا ہار گئے تو بھی ہار نہیں، یہ تو دنیا میں بھی فائدہ اور آخرت میں بھی فائدہ. جی ادھر سے کوئی. جی آپ ہی لینا. بہت بڑی نعمت ہے، دعا کریں میں لیڈرز مل جائیں. لیڈرز جو ہیں اللہ ان کو ہی ٹھیک کر دے. جی اور لیڈرز کہاں سے اچھے ملتے ہیں؟ آپ جیسے ہوں گے نا ویسے آپ کے لیڈرز ہوں گے. اعمالکم او مالکم، تمہارے عمل تمہارے حاکم بن جاتے ہیں. جی آپ کیا سیکھ رہے ہیں سوچ رہے ہیں شبانہ؟ مجھے تو اللہ کے نبی سچ ہے کہ یہ دکھتا تھا کہ کوئی ڈس آرگنائزیشن برداشت نہیں کرتے تھے. اب آپ کو وہ ذہن میں تصور جو ایک بنا ہوا ہے، بڑے نرم تھے، بڑے سافٹ، ہنس ہی دیتے تھے، کوئی غلط بھی کام کر رہا تھا آپ اسمائل ہی دے دیتے، یہ دور ہو رہے. ہم کہتے اللہ کے نبی بڑے سافٹ تھے، کوئی غلط بھی کر دے تو جاؤ. یہ ہمارے نبی کا مزاج نہیں تھا. یہ جو اتنا بڑا انقلاب آیا نا اتنی جلدی، اس کے اندر اللہ کے نبی کی یہ عادت تھی کہ میں نے کمپرومائز نہیں کرنا. آپ کو تھا کہ بعض دفعہ اتنا زبردست اسٹینڈ لینا پڑتا ہے. دن رات دین کے کاموں میں ہم دیکھتے ہیں ساتھی ہر جگہ بڑے پیارے ہوتے ہیں، غلطیاں بھی کرتے ہیں، ان سے غلطیاں ہو بھی جاتی ہیں، ان کی پرانی عادات بھی ہوتی ہیں، میں نے دیکھا ہے کہ ایک بات کیے نا تو جم جاؤ، بعض دفعہ آپ اکیلے رہ جاتے ہیں، سارے کچھ اور کہہ رہے ہیں لیکن میں اللہ کے نبی کیا بھی ان باتوں کو سوچ مگتی نہیں، سارے چھوڑ دیں، سب بھی مجھے کہیں گے نا ان کی بات غلط ہے، پھر بھی میں نے کہنا ہے کہ بات یہ غلط کو میں صحیح نہیں کہہ سکتی، جو غلط ہے تو وہ غلط ہے، پھر باقی ریلائزیشن ہوتا ہے. میں نے دیکھا ہے کہ جس چیز پہ آپ شروع میں سٹینڈ لے لیں دوبارہ لوگ وہ بات نہیں کرتے. بس مائیں اپنے بچوں کے تو ہر وقت ہی مجبور ہیں. یہ جو ہمارے ہاں ایک معروف جملہ بنا ہوا ہے نا کہ بچوں کے تو مجبور ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں نا لوگ، میں تو نہیں اس کو مانتی، واللہ ہی نہیں مانتی کہ جی بچوں کے تو مجبور ہونا پڑتا ہے. ینگ بچے ہیں بات نہیں مانتے، آتے نہیں ہیں، کہتے بھی ہیں آؤ سنو نہیں آتے، بیٹے ہیں بات نہیں مانتے، چلے جاتے ہیں دوستوں میں، آدھی آدھی رات کو آتے ہیں. غلط بات ہے، وجہ پیچھے یہ کہ شروع سے آپ نے ان کی غلط مان لی. اللہ کے نبی کو دیکھ لے، آپ آج یہ کمٹمنٹ لے کے اٹھے کسی رشتے میں کسی روپ میں، شوہر ظالم ترین اگر اللہ نہ کرے، ماں باپ میں نے غلط نہیں ماننی، بدتمیزی نہیں کرنی، آف کورس غلط بات پہ ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کرنی، جو ان کے کام ہے وہ کریں، لیکن میں نے اس بات پہ سٹینڈ لینا ہے اور بالکل ٹو دی پوائنٹ. میں نے ابھی آج اپنے والد کی بات کی نا، مجھے ان کی ایک اور بات بھی یاد آئی، جب میں چھوٹی تھی نا تو میں یہ چیز ان میں دیکھتی تھی، سٹینڈ لے لیتے تھے تو میرا دل کامتا تھا کہ اب تو سب نے ان کو برا کہنا ہے، رشتے داروں میں مثال ہے، خاندان میں لوگ غلط کام کر رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، انہوں دوسرا کہنا کھڑے ہو گئے، اپنی بات پہ میں نے یہی کرنا. اب جب وہ ایسے کرتے تو مجھے ایسا لگتا سب ان کو چھوڑ جائیں گے، لیکن میں دیکھتی تھی کہ نہیں نہیں چھوڑتے تھے. تو مجھے بھی اب جرت آتی ہے کہ آپ صحیح بات کو صحیح کہہ رہے ہیں نا، لوگوں کو برا بھی لگ رہا ہے لیکن کوئی نہیں آپ کو چھوڑے گا. جی آپ شیئر کیجیے. یعنی زندگی کو چیلنج سمجھیں، گھبرائے نہیں، جب بھی کوئی مشکل آئے کوئی بات نہیں. جی آسیہ جی آپ شیئر کریں، آپ کو شیئرنگ کے لیے بلایا. یعنی ایمان جو ہے وہ بندے کی ڈرائیونگ فورس ہے. جی طاہرہ جی آپ نے کیا سیکھا؟ جی
یہ تھا کہ بس ایک ڈھیلے پن ہونے کے لیے سب چلے گئے.
بالکل، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارا ڈھیلا پن ختم ہو جائے انشاءاللہ تعالیٰ. یہ سیشن تو جہاں پورا کرتے ہیں.
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمدللہ جو امید ہے کہ آپ لوگوں کو آواز آ رہی ہوگی میری. الحمدللہ بہت ہی خوبصورت ہمارا سیشن سیرت کا، کبھی بھی دل نہیں کرتا کہ اس کو ختم کرے، اور اتنا چھوٹا سا تھا لیسن اور کتنے سارے اس میں ہمارے لیے عمل کی باتیں تھیں، ہے نا؟ ایسے ہی ہے نا. آپ لوگوں نے کیا سیکھا؟ سبحان اللہ، اگر ہم لوگ اس کو پڑھ رہے ہوں تو ہم اس پیج کو بس پانچ منٹ میں پڑھ کے، میں سوچی تھی کہ کتنی زیادہ استاذہ نے اس میں سے عمل کی باتیں نکالی نا ہمارے لیے. تو الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جتنا احساس شکر ادا کرے، ہے نا، بیسٹ لیڈرشپ بالکل سبحان اللہ. اور دیکھیں کہ مین آف دا ورڈ نا کہ کمٹمنٹ ہے نا، بی فرم ان گڈنس سبحان اللہ. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، اس نے ابو سفیان نے چیلنج دیا تھا تو دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بس اس دن لے کے چلے گئے، ہے نا. تو کیا ہے کہ ہم اگر کمٹمنٹ اگر کر لیں تو ہم نے پھر پیچھے اس سے ہٹنا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. سیلف، اور کیوں تھی یہ کمٹمنٹ سبحان اللہ؟ سیلف موٹیویشن پلیز این امپورٹینٹ رول. ہم خود بھی خود پہ رکھ کے نہیں سوچتے، بالکل ہم اس طرح نہیں نا سوچتے، ہم اس کو ایز اے اسٹوری پڑھ لیتے ہیں، ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے اس میں سے اپنے لیے عمل کی باتیں کیا نکالی ہیں نا. تو سبحان اللہ سیرت کو جب بھی ہم پڑھتے ہیں، جس طرح قرآن کو پڑھتے ہیں، تو کچھ چیزوں پہ آپ کبھی ہو رہے ہوتے ہیں، کمزور ہو رہے ہوتے ہیں ایمان آپ کا، تو اس کو پڑھ لیں تو پھر سے ہمارا ایمان الحمدللہ مضبوط ہو جاتا ہے نا. ایسے ہی ہے نا، اپنی ناکامیوں سے سبق سیکھ کے آگے بڑھنا ہے. ٹھیک ہے, بالکل. مقصد اس کو اپنی ناکامیوں کو ہار نہیں بنانا نا اپنی. ٹھیک ہے نا, یہ بھی بہت ہی امپورٹینٹ بات تھی. اور پھر دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود ہی روب ڈال دیا مومن کو, جو ایمان کا روب ہوتا ہے نا, ہے نا. آج مسلمانوں کا کیوں نہیں روب, ہمیں ایمان کی کمی ہے نا سبحان اللہ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ ایمان دے دے, ہے نا, ایمان ویک ہے ہمارا, تو اسی لیے پھر وہ کوئی نہیں ہے. اور پھر دیکھیں کہ نکل گئے مسلمان, نہیں بھی جنگ ہوئی تو پھر بھی دیکھیں فائدہ ہی فائدہ نا دین کے کام میں نکلنے کا, جنگ بھی نہیں ہوئی اور واپس آ گئے, اور سبحان اللہ کتنی اچھی اپنی تجارت کی انہوں نے, ہے نا. تو ہر حال میں اگر دیکھیں بندہ مومن یہی ہے نا کہ اگر جیت کے بھی فائدہ ہے اس کو اور ہار کے بھی فائدہ ہے نا. جیت کے اگر دنیا میں فائدہ ہو گیا تو ہار کے اللہ سبحانہ کے والے کے پاس جو فائدہ ہے وہ تو ہے ہی ہے نا, ہے نا. توحید میں ایک سے مسلم موٹیویٹڈ. سبحان اللہ, ہمارا ایمان بالکل ٹھیک, آپ لوگ سب ٹھیک لکھ رہے ہیں. ہمارا ایمان اس طرح کا ہونا چاہیے, ہے نا, کہ جو بات, ایک تو کمٹمنٹ ہماری, ٹھیک ہے, اور پھر ہمارا ایمان مضبوط ہوگا, ہے نا. تو ایمان خود ہی, اور دیکھیں کافر کیوں چلے گئے واپس, کتنے آرام سے ایک دفعہ ان کو کہا تو کیوں چلے گئے واپس, کیا چیز تھی ان میں, ان کی کس چیز کی کمی تھی جو مسلمانوں میں تھی اور ان میں نہیں تھی, وہ نا کس چیز کی کمی تھی, وہ ایمان کی نا. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ, پھر ہم یہ شکوہ بھی کرتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں لیڈر حضرت عمر کا جب بھی ہم پڑھتے ہیں سبحان اللہ کہ کس طرح کا ان کا تھا لیڈرشپ, کس طرح کا ان کا, ہم پھر کمپلین کرتے ہیں. تو لیڈر بھی ہمارے اندر سے ہی ہوتے ہیں نا, لیڈر کہاں سے آتے ہیں, اور وہ بھی ہمارے اعمال کا ہی نتیجہ ہے نا. تو کرنا کیا ہم نے کہ کمپلین کرنا, اس کو بند کرنا. سبحان اللہ, جہاں سے استاذ نے آج شروع کیا نا, تو میں سوچی تھی آج ہمارے پاس بہت ہی خوبصورت ویدر ہے نا, پھر اس کے ساتھ ہی میں سوچی تھی, ساتھ ہی میں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اس بات پہ شکر ادا کیا کہ ہم اس نعمت کو بھی اللہ کی اس میں بھی ہم اچھے کام ہی کر رہے ہیں نا, یہ نہیں کہ مجبوری ہے تو ہم اندر بیٹھے ہوئے ہیں نا. اور کس طرح کہ ہم لوگ ویکینڈ کا ویٹ کرتے ہیں, ویکینڈز کا, ویکینڈ کے ہم کام چھوڑ دیتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں. تو آپ دیکھیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں تو کوئی اس میں چھٹی نہیں تھی, ہے نا, کوئی کنسیپٹ ہی نہیں تھا اس کا سبحان اللہ. تو ہمیں بھی اس چیز کی شروع سے اپنے بچوں کو اس کلچر میں رہتے ہوئے, بلکہ ابھی تو ہمارے ملکوں میں بھی یہی ہو گیا کہ ویکینڈ کا سمجھا جاتا ہے کہ بس اٹس جسٹ فار انجوائمنٹ, ہے نا. تو بندہ مومن تو 24 hours 7 days ہر ٹائم, وہ تو اس کے تو وہ کام وہی ہیں, وہ تو نہیں چھوڑنے ہم نے. تو اس چیز سے ہم نے بھی انشاءاللہ لیسن سیکھنا ہے نا, کہ بس کوئی بھی دن جو ہے ہمارا چھٹی کا نہیں ہے نا. I feel we can add up. بالکل پروڈکٹیو ٹاسک کرتے ہیں with enjoyment. بالکل بچوں میں ہم شروع سے ہی ان کو اس بات کی عادت ڈالیں نا, اس کو یہ نہ سمجھیں کہ ویکینڈ ہے تو بس آپ کچھ بھی نہیں کرنا, ہے نا. تو وہ انجوائمنٹ میں بھی, اس میں بھی دیکھیں, اگر ہم سیر و سیاحت کے لیے بھی جاتے ہیں تو اس میں بھی اس کو ہم جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس سے منع نہیں کیا ہمیں, اس میں بھی ہم اللہ کی نشانیاں دیکھیں, اس پہ غور و فکر کریں اس پہ, ہے نا. ان شاء اللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو بھی ہم پڑھتے ہیں سیرت کو, اسپیشلی جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کو ہم اپنے اندر لانے کی کوشش کریں نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ, کیونکہ اگر ہم قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہونا چاہتے ہیں, ان کا ساتھ چاہتے ہیں, تو ہمیں دنیا میں پھر ان کے جو ان کے کاموں پہ, ان کی سنتوں پہ عمل کرنا ہے نا. کڈس کین ریڈ مور قرآن ان شاء اللہ, شیئر فوڈ, ہیلپ سم ون, سو مینی تھنگس سبحان اللہ. ویکینڈ پہ اگر اسکول نہیں جاتے تو مسجد میں جا کے, یا بالکل اولڈ ہومس میں, کتنے کام ہیں, کتنے پروڈکٹیو کامز ہیں جو ہم کر سکتے ہیں ان شاء اللہ, ہے نا. تو اس سے ہم سبق سیکھیں گے, اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے. تو ابھی ہم اس کو ریپ اپ کرتے ہیں, ہماری بریک کا ٹائم آ گیا. تو ان شاء اللہ آپ لوگ 10 minutes کی بریک لیں, کوئک سی اپنی جگہ سے اٹھیں, وضو کریں, فریش ہوں, جو بھی آپ کے کام ہے کوئک لسٹ اس کو کریں, پھر آپ کلاس کو آگے بڑھائیں گے ان شاء اللہ. جزاکم اللہ خیر. آپ لوگوں کی پارٹیسپیشن سے پتہ چلتا ہے ماشاء اللہ آپ لوگ بہت توجہ سے سنتے ہیں اور اپنے نوٹس بھی اچھے سے لیتے ہیں. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك الله اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك والصمد السيد والمبين والأحد العظيم والمتين وإنه الحق العلي الأعلى المتعالي الوتر قد تجلى الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك وإنه المجيد والعليم والقادر القدير والحليم وإنه السميع والبصير والأول الآخر والستير الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك والظاهر الباطن والكبير والوارث الرقيب والنصير سبحانه البارئ والمصور والقابض الباسط والمسعر الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك والصمد السيد والمبين والأحد العظيم والمتين وإنه الحق العلي الأعلى المتعالي الوتر قد تجلى الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك وإنه المجيد والعليم والقادر القدير والحليم وإنه السميع والبصير والأول الآخر والستير الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك والظاهر الباطن والكبير والوارث الرقيب والنصير سبحانه البارئ والمصور والقابض الباسط والمسعر الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك والصمد السيد والمبين والأحد العظيم والمتين وإنه الحق العلي الأعلى المتعالي الوتر قد تجلى الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك وإنه المجيد والعليم والقادر القدير والحليم وإنه السميع والبصير والأول الآخر والستير الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك والظاهر الباطن والكبير والوارث الرقيب والنصير سبحانه البارئ والمصور والقابض الباسط والمسعر الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده كلمتان حبيبتان إلى الرحمن
لبيك لا شريك لك لبيك إلا الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. بريك تايم اوفر. سبحان اللہ, مجھے پتہ نہیں چلا کب مائک ڈراپ ہو گیا. تو امید ہے کہ آپ لوگ سب واپس آ گئے ہوں گے, ہے نا؟ کتنے لوگ واپس آ گئے ہیں بریک سے؟ فریش بھی ہوں گے الحمدللہ. بیک ٹاپ میں کوئی پرابلم ہے, خود ہی ڈراپ ہو رہا ہے مائک. تو چل انشاءاللہ ہم جلدی سے کلاس کو آگے بڑھاتے ہیں, دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سارا سموتھلی چلتا رہے, ٹھیک ہے نا؟ تخلیقی عناصر ہم سکسیزفل لائف میں کریں گے. آپ لوگ اس کے نوٹس لیں انشاءاللہ, اس کے بعد ہم چھوٹا سا ریکیپ کریں گے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم, اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ہم اگلا حصہ دیکھیں گے کہ مزید کون سی چیزیں ہیں کہ جو کسی کی پرسنالٹی میں آتی ہیں تو وہ اپنے آپ سے بہترین کام کروا سکتا ہے. ساتویں نمبر کی چیز ہے میانہ روی اور اعتدال, ماڈریٹ ہونا. یعنی اعتدال کیا ہوتا ہے؟ انسان ہر معاملے میں ایکسٹریمزم سے بچے. جتنا کسی چیز کے بیچ میں ایکسٹریمزم کم ہوگا اتنی ہی وہ چیز خوبصورت ہوگی. کسی بھی چیز کا آپ دیکھیے درمیان بہت خوبصورت ہوتا ہے, سیف بھی ہوتا ہے, اسٹرانگ بھی ہوتا ہے. کناروں پہ جو چیز ہوتی ہے اس کے گرنے کا خطرہ ہوتا ہے, ٹوٹنے کا خطرہ ہوتا ہے. اسی طرح دین کے کناروں پہ کھڑے ہونے والے بعض دفعہ نفاق کی طرف چلے جاتے ہیں. اسی طرح بالکل بیچ میں مرکز کے ساتھ جڑ کے دین کا دائرہ بہت چھوٹا کرنے والے بھی بہت کامیاب نہیں ہوتے. اصل چیز جو کامیابی کی دلیل بنتی ہے وہ بندے کا بیچ میں رہنا. بیچ میں رہنے کا یہ نہیں مطلب کہ کچھ دین کو لینا اور کچھ دنیا کو لینا, کیونکہ جتنی دنیا مطلوب ہے دین خود بخود اس کو دینے کا, اس کو لینے کا ہمیں طریقہ سکھاتا ہے. لیکن میانہ روی کیا ہوتی ہے؟ کہ انسان ایسا راستہ اختیار کرے اپنی زندگی میں کہ جس کے اوپر عمل کرنا ہمیشہ ہی آسانی ہو, اس میں کہیں بھی آ کے انسان اپنی ذات کے لیے مشکل نہ لے آئے یا دوسروں کے لیے مشکل نہ لے آئے کہ لوگ دین کو کسی اور اینگل میں سمجھنے لگے. اس کے لیے بہترین چیز کیا ہوتی ہے؟ کہ انسان اپنی ذات پہ جب بات کرے تو دین کے بہترین حصے کو سامنے رکھے, لیکن جب دوسروں کو کوئی بات بتائے, کوئی اس سے مسئلہ پوچھتا ہے اور پوچھنے والا خاص طور پہ بہت ابتدائی درجے کا شخص ہے, تو پھر اس کو دونوں ہی چیزیں بتائی جائیں کہ بیسٹ تو یہ ہے لیکن بیٹر اور دی گڈ بھی, یہ گڈ بھی ہے. تو لہٰذا یہ تینوں راستے دکھانے کے بعد پھر ہر بندہ اپنی سپیڈ کے مطابق جس کو بھی ٹارگٹ بناتا ہے انشاء اللہ تعالیٰ وہ چیز انسان کو فائدہ دیتی ہے. اب دیکھیے کہ جتنا بھی انسان اپنے کاموں میں اعتدال لاتا ہے اتنی ہی عزت بھی ملتی ہے اور اس کو دنیا میں بھلائیاں بھی ملتی ہیں, اور اللہ تعالی کی طرف سے کچھ ایسی اس کے ساتھ مدد شامل ہو جاتی ہے کہ پھر وہ دنیا اور آخرت دونوں کے اعتبار سے کامیاب بھی ہونے لگتا ہے. اور اگر آپ کہیں کہ پھر کیسے پتا چلے کہ کیا ہمارا رویہ ایکسٹریم کا ہے یا ہم کناروں پہ ہیں تو اس کا بہترین ایک کرائیٹیرین ہے, اور وہ کیا؟ اللہ کے نبی کی سنت ہے. جس بندے نے سنت رسول کی پیروی شروع کر دی نا, خود بخود اس کی زندگی میں اعتدال آئے گا. اللہ کے نبی کے رویے نہ حدوں سے بڑے ہوئے تھے نہ حدوں سے کم تھے. اس کے لیے پھر انسان کو اپنے آپ کو اللہ کے نبی کے طریقوں پہ لانا پڑے گا, میچ کرنے کے لیے, ایک کرائیٹیرین بنانے کے لیے. انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا. پھر اب دیکھیے کہ اس مہینہ روی کا تعلق انسان کے خرچ کرنے کے سے بھی ہے, اس کے تعلقات سے بھی ہے, معاملات سے بھی ہے, کام کاج سے بھی ہے. ہر معاملے میں دیکھیں کہ کہاں کروں, کھانے بیٹھے تو بہت کھانے لگے, سونے لگے تو بہت سونے لگے, خرچ پہ آئے تو جو پاس نہیں وہ بھی خرچ کر ڈالا, بعد میں مشکل میں پڑے. کام کرنے پہ آئے تو اوور نائٹ ڈیوٹیز کرنے لگے, نائٹ ڈیوٹیز کرنے لگے. معاملات میں آئے تو ایک طرف جھکے تو اس کے ساتھ ہی جھک گئے, چھوڑا تو کئی کی مہینے پوچھا بھی نہ. یہ نہیں ہونا چاہیے. تو ہم نے اپنے لیے ایک کرائیٹیرین لیا, اور وہ یہی تھا کہ ہمیں اپنے آپ کو بہترین طریقے سے ماڈریٹ کرنا ہے. تو یہ پہلا گول ہوگا ہمارا اپنی شخصیت کو بہترین کرنے میں. دوسری چیز یعنی جو ہمارے پوائنٹ کے اعتبار سے آٹھویں نمبر کی بنتی ہے, وہ کیا ہے؟ صبر و تحمل. لفظ صبر سنتے ہی ہمارے پاس ایک تصور آنے لگتا ہے کسی غم کا, کسی دکھ کا, بیماری کا. حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ صبر کی کئی قسمیں ہیں. اگر عمومی طور پہ دیکھیں تو صبر دو قسم کا ہوتا ہے. ایک بدن کا صبر یعنی جسمانی صبر, جیسے مشقت برداشت کرنا, عبادت کے عام مشکل اعمال کو برداشت کرنا, نماز پڑھنا, روزہ رکھنا, یہ انسان کے جسم پہ بوجھ ڈالتا ہے نا, تھکن ہوتی ہے, جسم کمزور ہونے لگتا ہے. ایک دوسرا صبر بھی ہوتا ہے جس کو نفسانی صبر کہتے ہیں, نفس پہ جو بوجھ پڑے. یہ کیا ہے؟ خواہش کے تقاضے, طبیعت کی مرغوب چیزوں کو چھوڑ دینا, یعنی جن میں آپ کی طبیعت بہت چاہتی ہے اس کو چھوڑ دینا اللہ کے لیے. اور اسی کے اندر پھر آپ دیکھیے کہ صبر کی یہ جو قسم ہے نا, نفس پہ قابو پانے والی, اگر اس کا تعلق پیٹ اور شرمگاہ سے متعلق ہو تو اس کا نام عفت ہے, پاک دامنی. اگر میدان جنگ میں یہ صبر ہو تو اسی کا نام شجاعت ہے, بہادری, بریوی. غصے کو دبانے میں یہ صبر ہو تو اس کا نام حلم ہے, ہمبلنس. اور اگر کسی پریشان کرنے والی مصیبت سے اس کا تعلق ہو تو اسی کا نام فراخی ہے, فراخ دلی جیسے ہوتی ہے. اگر کسی معاملے کو پوشیدہ رکھنے کے متعلق ہو تو اس کا نام راز کو چھپانا ہے. ہمارے ہاں کہتے ہیں نا, فلاں کے پیٹ میں بات نہیں ٹکتی, تو گویا کہ صبر کی کمی ہے. اسی طرح دیکھیے, زائدہ ضروریات دنیا سے رکنا ہو تو اسی کا نام زہد بن جاتا ہے. اور اگر تھوڑی سی ضرورت کی چیزوں پر مطمئن ہو جائیں تو اسی کا نام قناعت بنتا ہے. آپ دیکھیں کہ ایک صبر بندہ مومن کی زندگی میں کہاں کہاں اثر ڈالتا ہے. ایک کیفیت اگر آ گئی تو باقی ساری چیزیں خود بخود آئیں گی. یعنی جہاں قناعت ہوگی نا, وہاں زہد بھی ہوگا. جہاں انسان اپنے آپ کو غصے کے وقت قابو پانے والا سمجھے گا تو وہاں معاملات میں بھی اس کا ایسا ہی معاملہ ہوگا. تو صبر اور تحمل صرف مشکل وقت کے لیے نہیں, بلکہ اچھے وقتوں میں بھی صبر کرنا پڑتا ہے. اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ مومن مصیبت پر صبر کر لیتا ہے, لیکن عافیت پر صبر کرنا, اچھے دنوں میں صبر کرنا, یہ صدیقیت کے درجے پہ لے جاتا ہے انسان کو. یہ زیادہ مشکل ہے. غموں میں تو ہم صبر کر لیتے ہیں سوچ کے کہ اب کیا کریں, خوشیوں کے وقت آتے ہیں تو صبر نہیں ہوتا, پھر دل چاہتا ہے کہ اب اپنے سارے ارمان پورے کریں. اور عموماً دیکھیے کہ لوگ فیل ہوتے ہیں خوشیوں کے صبر میں, جب حدوں میں نہیں رہتے, اس وقت ان کا دل چاہتا ہے کہ بس ہم وہ کریں جو کسی نے کبھی نے نہ کیا ہو. اور اس کا اظہار دیکھنا ہو تو ہم اپنی خوشیوں اور اپنی شادیوں اور ایسے موقعوں کو دیکھ سکتے ہیں کہ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ سے مقابلے والی کیفیت پیدا ہوتی ہے. عبد الرحمن بن عوف, جن کا نام آپ کو معلوم ہے کہ اشرہ مبشرہ میں سے ہے, یعنی 10 صحابہ کرام جن کو جنت کی خوشخبریاں دی گئیں انہی میں سے یہ ایک صحابی تھے. ان کا ایک بڑا پیارا قول ہے, کہتے ہیں, تکلیفوں سے ہماری آزمائش ہوئی تو ہم نے صبر کیا, لیکن جب نعمت اور آسائش سے آزمائش ہوئی تو ہم صبر نہ کر سکے. اب یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے باوجود ان کا اتنا صبر تھا, اور اتنے امیر صحابی تھے, جب بہت فوت ہوئے تھے تو بہت سارا مال پیچھے چھوڑا تھا. اللہ کے نبی کی زندگی میں جنت کی خوشخبریاں پانے والے یہ اپنے لیے یہ کہہ رہے ہیں, تو اگر آج ہم اپنی نعمتوں والی اور آسائشوں والی زندگی کو دیکھیں تو وہ کیسی ہوگی. تو لہٰذا اگلی چیز جس پہ ہم نے کام کرنا ہے, اپنی طبیعت میں صبر لانا ہے. بہادر وہی ہے جو اچھے دنوں میں صبر کرے, اور یہ صبر پھر شکر کی شکل میں ڈھل جاتا ہے. بعض لوگ سوچتے ہیں کہ صبر اور شکر دو اپوزٹ چیزیں ہیں, ایک ایج پہ ہے تو دوسری دوسرے پہ. حقیقت کیا ہے کہ صبر اور شکر دونوں ایک ہی چیز ہے. مصیبتوں میں کریں گے تو صبر ہے, نعمتوں پہ کریں گے تو شکر ہے. ایک آتی ہے نا چیز تو دوسری خود بخود آتی ہے, اور جب تک شکر کے حقوق ادا نہ ہو صبر پورا نہیں ہوتا. اور نعمتوں میں صبر کرنا مشکل ہوتا ہے کیونکہ وہاں قدرت ہوتی ہے. بس ہم دیکھیے کہ کھانا نہ ہو تو بھوکا صبر کر سکتا ہے نا, جبکہ سامنے ٹیسٹی کھانا رکھا ہو تو پھر رکنا مشکل ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایک قول ہے, کہتے ہیں کہ اللہ تعالی کی بزرگی اور معرفت کا یہ حق ہے کہ تم اپنی تکلیف کی شکایت نہ کرو اور اپنی مصیبت کا ذکر نہ کرو. جی, اس قول کو سامنے رکھتے ہوئے اگر ہم اپنا عمل چیک کریں, عموماً جب ہم لوگوں سے ملتے ہیں ابتدائی جو 5-6 منٹ کی گفتگو ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ سلام دعا ہوتی ہے, کیا حال ہے, بس کیا بتاؤں, گھٹنوں میں بڑی درد ہے اور دانت میں بھی درد نکلا ہوا ہے, اور بس شکر ہے گزارا ہو رہا ہے, اور بس بڑی مشکلیں ہیں. یعنی جب بیمار ہے نا وہ اپنی بیماریاں شروع ہو جاتے ہیں بتانے, پھر دوسرا بھی آگے سے ہوں ہوں کہے گا, ہاں ٹھیک ہے اللہ ایسا کرے وہ کرے. پھر اسی طرح کسی نے حال پوچھا, اچھا سنائیے پھر کاروبار کیسا چل رہا ہے, کیا بتائیں بس اکانومی ڈوب رہی ہے, ہماری تو جاب کو خطرہ ہے, اور آپ کو سچ بتائیں اب تو لے آف بھی کر دیا. یہ عموماً ہمارے معاملات کی باتیں ہوتی ہیں. حقیقت یہ ہے کہ جس کو اللہ کی بڑائی اور اس کی معرفت کا یقین آ جاتا ہے نا, وہ اپنے اوپر آنے والی تکلیف لوگوں کے سامنے نہیں کھولتا. مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ شکایت لگاتے ہیں ہم اللہ کی, اس کا فیصلہ ہے وہ ہمیں دکھ دے اور ہم دوسروں کو بتا رہے. اپنا شوہر کوئی غلط لفظ بول دے, ڈانٹ دے, تو ہم کسی کو نہیں بتاتے کیونکہ بے عزتی ہوگی. اپنے ماں باپ کچھ غلط کہہ دیں تو ہم نہیں دوسروں کو بتاتے. رب کوئی تکلیف دے تو ہم کیوں دوسروں کو بتاتے ہیں؟ اس لیے یہ عادت اپنے اندر سے کرید کے نکال دیں. دیکھیے میں نے ایک کام خود کیا, میں آپ کو بھی مدد کرنا چاہوں گی اس میں, چونکہ ہم یہ ٹاپک آج کل پڑھ رہے ہیں. میں نے کیا کیا کہ آج صبح ہی جب میں اٹھی تو میں نے آپ کا یہ لیسن اگلا بھی اور پچھلا ملا کے, وائٹ بورڈ ہے میرے پاس ماشاء اللہ بہت سارے ہیں ہمارے پاس ادھر, تو میں نے ایک فل سائز کا تھا, تو اس میں میں نے یہ پورے لکھے ہیں, پورے 14 پوائنٹس جو ہم اس پوائنٹ میں کر رہے ہیں, اور میں نے اس کو ہائی لائٹ کیا, اور میں نے اس وائٹ بورڈ پہ لکھے ہیں جہاں میری اکثر نظر پڑتی ہے, بالکل میرے ٹیبل ہی کے رائٹ سائڈ پہ دیوار پہ لگا ہوا ہے. اور مجھے دن میں اب اس کو کئی بار میری نظر اٹھے گی نا اس پہ, تو میں اپنے آپ کو چیک کروں گی, اچھا پہلی چیز میرے میں آ گئی, اچھا دوسری آ گئی, تیسری آ گئی, اب اس کے آگے جگہ ہے, اب اس کو چیک آؤٹ کریں گے, پھر اس میں کراس لگاؤں گی, پھر سوچوں گی یہ کم ہے, اچھا یہ میرے میں اچھی ہے تو اس کو اندر اپنے آپ کو گریڈنگ دوں گی. آپ بھی ایسے کیجیے, یہ اس سے بھی کوئی اچھا طریقہ, ان سارے پوائنٹس کو لکھ کے آپ اپنی فریج پہ لگا لیں, ایک اچھے سے تھک پیپر پہ ساتھ پین رکھ لیں, پھر اس پہ نظر رکھیں گے نا تو انشاءاللہ یہ اصل میں آپ کی شخصیت بن رہی ہے, خوبصورت سی شکل بن رہی ہے آپ کی. آپ کو جنت میں جانا ہے نا, تو جنت میں جانے والے اس دنیا میں اپنے آپ کو خوبصورت کرتے ہیں. تو لہٰذا مشکلات سے بچنے ہوئے اپنے آپ کو اللہ کے دین کے کام کے قابل کرنے کے لیے ہم نے بچپن کی بری عادتوں کو نکالنا ہے. ہمارے اندر صبر کہاں آتا ہے؟ کوئی ہلکی سی بات کر دے ہماری طبیعت کے خلاف, ہم اچھلنے لگتے ہیں, بے چین ہونے لگتے ہیں اور پریشان ہو جاتے ہیں, اور کہتے ہیں کہ بس اس کے بعد کیا ہوگا. تو لہٰذا اس کے اوپر اپنے آپ کو ہم نے چیک کرنا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ مصیبت کا چھپانا نیکی کا خزانہ ہے. ایک آدمی نے امام احمد رحمت اللہ علیہ سے پوچھا, اے ابو عبداللہ آپ کا کیا حال ہے؟ آپ نے کہا عافیت اور بھلائی سے ہوں. اس نے کہا کل رات آپ کو بخار تھا, تو فرمایا میں نے جب تم سے کہہ دیا کہ میں عافیت سے ہوں تو بس کافی ہے,
تم مجھ سے وہ بات کیوں کہلوانا چاہتے ہو جس کا زبان پر مجھے لانا پسند نہیں. سبحان اللہ. کوئی بیمار اپنی بیماری کا ذکر نہ کرے نا تو لوگ کیا کہتے ہیں کہ دیکھو انہوں نے کچھ کہا ہی نہیں, یہ تو بولتے ہی نہیں, پتہ نہیں کیا. اچھا اور کیا ہو رہا ہے, درد تو نہیں ہوتا, اچھا سر میں درد تو نہیں, اور اس طرح کر کر کے ہم اپنا اجر ضائع کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کریں گے کہ ہماری طبیعت میں یہ خوبصورت عادات ڈلتی جائیں. آپ اپنے آپ کو چیک کرتے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کر دے ہم سب پہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ میرا بہت ہی پیارا سا چھوٹا سا سیشن تھا نا, اتنی ساری ہم نے عمل کی باتیں لی. اچھا سسٹر جویلیا آپ لاسٹ ٹائم والے کے آئی ہیں, ہم نے آج کیا تھا ہمارا ٹاپک کیا تھا پہلے یہ لکھیں. اچھا اچھا اس کو جلدی سے میں ان کو بولتی ہوں, آپ کر لیں اس کا انشاءاللہ. کہ لاسٹ ٹائم پہ ہم نے جو کی تھی اسٹارٹ کیا تھا کہ سکس ہم نے کی تھی نا, ایک تو تھا ٹھوس نظریہ حیات ہو کہ پرپز آف لائف ہو, ٹھیک ہے, تخلیقی عناصر. الحمد للہ چلیے ہم پہلے سکس والے ان کو کر لیتے ہیں, جلدی سے بول لیتے ہیں بس ٹاپ پہ ان کی ہیڈ لائنس. تو اگر آپ میں سے کوئی ساتھ ساتھ لکھتا بھی جائے تو اچھا ہے, جس کا مس ہو گیا تھا وہ لکھ لے گا اس کو, ٹھیک ہے, کہ پرپز آف لائف ہو. نمبر ٹو تھا اخلاص نیت اور اخلاص عمل. فرسٹ کیا تھا, ٹھوس نظریہ حیات ہو, پرپز آف لائف. سیکنڈ اخلاص نیت اور اخلاص عمل. نمبر فور تھا ذمہ داری کا احساس, ٹھیک ہے, اور نمبر فائیو تھا شجاعت, اور نمبر سکس تھا حیا. تم نے اس کو بڑا اچھا ڈیٹیل, الحمد للہ جزاک اللہ خیر. مجھے امید ہے کہ لکھ لیے ہوں گے آپ نے سارے, ٹھیک ہے. تو آج ہم نے کیا کیا, آج ہم نے کیا تھا, آج ہم نے جو دیکھے وہ کیا تھی چیز, میانہ روی اور اعتدال. کتنی خوبصورت بات ہے نا کہ وہ دین تو ہمارا تو وہ دین ہی سبحان اللہ نام اعتدال کا نا, ہے نا, میانہ روی. تو کیا سیکھا میانہ روی, کیا ہے کہ ہم کمپرومائز کر لیں, کچھ لے لیں دین کچھ, یہ کیا سمجھ آئی آپ کو؟ جی اچھا, یہ آج ہم یہ کر رہے ہیں کہ یہ سکسیسفل لائف, اس میں ہم یہ کر رہے تھے ٹاپک, اس میں یہ تھا ہمارا کہ ہاؤ ٹو بی, کیسے ہم نے اپنی شخصیت کو کیسے مؤثر بنانا ہے نا. تو اس کے لیے تخلیقی عناصر کیا ہم اپنے اندر لا سکتے ہیں, تو وہ ہم نے سکس لاسٹ ٹائم دیکھے تھے, آج ہم نے دو دیکھے سیون. اور یہ کوئی بک نہیں ہے سسٹر, یہ ہم استاذہ جی ہمیں پڑھا رہی ہیں, تو آپ نے نوٹس اس کے خود لینے, اس کے پاس ہمارے پاس اس طرح سے بک نہیں ہے اس کی, ٹھیک ہے. تھرڈ ون تھا, اچھا ایک منٹ, ہاں اخلاص نیت اور اخلاص عمل, ٹھیک ہے نا, وہ باصول تھا, ایک وہ میں نے مس کر دیا تھا. نمبر ٹو کہ انسان باصول ہو, باصول ہو, وہ میں نے مس کر دیا تھا, سوری اس کو بھی لکھ لیں, ٹھیک ہے. ایک تو ٹھوس نظریہ حیات تھا نا, نمبر ٹو تھا کہ باصول ہو. الحمد للہ سسٹر سیما نے سارے لکھتے ہیں. تو میانہ روی سے اچھا آپ نے کیا سیکھا, آپ نے میانہ روی سے کیا سیکھا, آپ نے چیزوں کو اس کے لیول, اور کہاں سے سبحان اللہ کہ بالکل بھی ہم نے اس کو بالکل بھی دین کو اسٹرکٹ بھی نہیں کرنا, اور یہ بھی نہیں کہ کناروں پہ دیکھیں جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ اس کے لیے کیا ہوتی ہے ماڈریٹ ہونا. وہ ماڈریٹ ہمیں کہاں سے ملتا ہے, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنتوں پہ عمل کریں گے, سمپل طریقہ اس کو کہ کیسے ہم کریں کہ میں کوئی کہے کہ میں ایکسٹریم نہیں, ایکسٹریم پہ نہیں ہوں, کہ بالکل بھی بہت زیادہ بھی نہیں اور بالکل بھی نہیں, اس کو نیرو بھی نہیں کر لیا, تو کیسے پتا چلے گا؟ سبحان اللہ, سمپل ہمارے پاس ایک فارمولہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ ہم عمل کریں, ٹھیک ہے. کیونکہ ہم تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس بات پہ جتنا بھی شکر ادا کریں کہ ہمیں پریکٹیکل دین ملا, ہے نا, کہ جس طرح ہوتے ہیں نا اسکولس میں ہم کرتے ہیں کہ کچھ ہم تھیری پڑھتے ہیں, پھر اس کو ہم جب پریکٹیکل کرتے ہیں تو وہ زیادہ کلیئر ہو جاتا ہے, ایسے ہی ہے نا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو کچھ ہمیں قرآن میں بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کر کے دکھایا نا, وہ تو الحمدللہ ہمارے لیے تو کتنا آسان ہے یہ, ایوری تھنگ ریڈی میڈ. پھر بھی ہم اگر کہیں کہ ہمیں نہیں, ہم ادھر ادھر بھٹکیں, تو پھر یہ ہمارے لیے اس سے زیادہ وہ جو کہیں گے نا کہ بات نہیں ہے, کہ پھر ہم نہیں ہدایت پا سکتے نا. سبحان اللہ. اور نمبر 8 ہم نے کیا دیکھا, صبر. آج کا جو سیکنڈ پوائنٹ تھا صبر اور تحمل ہے نا. اور صبر جب ہم سنتے ہیں تو کیا آتا ہے ہمارے کنسپٹ, کیا آتا ہے ہمارے کہ کوئی تکلیف آئی ہے تو ہم نے صبر کرنا ہے نا. تو وہ تو اختیاری, لیکن کیا ہے ہمارے پاس جو دوسری تھی چیز جو مشکل ہے وہ کیا ہے, وہ تو ہمیں کرنا ہی ہے نا اگر کوئی تکلیف آئی ہے صبر. دوسری چیز کیا تھی کہ خوشیوں پہ صبر, جو زیادہ مشکل ہے نا, نعمتوں پہ صبر. بالکل, کیونکہ ہم اس میں تکلیف میں تو اکثر لوگ کر لیتے ہیں, میجورٹی ہے نا, کافی لوگ کر لیتے ہیں. لیکن جہاں پہ ہم لوگ جہاں فیل ہو جاتے ہیں وہ کہاں ہے کہ جب ہمیں کوئی خوشی ملتی ہے, جیسے کوئی شادی کا موقع ہے نا, یا کوئی بھی سیلیبریشن ہے, تو پھر ہم سب بھول جاتے ہیں. سبحان اللہ. دیکھیں حضرت عبد الرحمان کا بھی کال تھا, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم نے بہت زیادہ دعا کرنی ہے کہ وہ اللہ ہمیں صبر دے, کچھ نعمتوں کو پا کے ہم اللہ کا. اور پھر وہ اللہ صبر کیا کہلاتا ہے, دیکھیں سبحان اللہ کتنی خوبصورت بات ہے کہ وہ صبر کیا ہوتا ہے, کہ جو ہم نعمتوں پہ کرتے وہ شکر میں ڈھل جاتا ہے نا پھر, ہے نا, کہ پھر بھی ہم نے اللہ کی ہی رضا کے ہی کام کرنے, اس میں بھی ہم نے خوشیوں میں کوئی بھی موقع ہو ہم نے اللہ کے کام کے مطابق ہی کرنا ہے نا, اپنے نفس پہ قابو کرنا. اور یہ سب سے زیادہ مشکل اپنے نفس پہ کنٹرول ہے نا. اور ایک مہینہ سبحان اللہ جیسے ہم رمضان میں کرتے ہیں, اگر ہم اس کو پھر اپلائی کریں پورا سال اپنی زندگی میں, ہے نا, تو وہ صبر ہے نا. رمضان میں ہم دیکھیں کھانے پینے پہ بھی کرتے ہیں, اور باقی بھی میجورٹی جو مسلمان ہے نا رمضان میں کرتے ہیں نا, وہ صدیقیت کا درجہ ہے نا. سبحان اللہ, خوشیوں پہ جو صبر ہے. کہ حضرت عبد الرحمان کا خیال تھا نا کہ تکلیفوں میں ہماری آزمائش ہوتی ہے تو ہم نے صبر کیا لیکن خوشیوں میں نہیں کر سکے. سبحان اللہ, یہ وہ لوگ تھے جو عشرہ مبشرہ میں سے تھے نا. تو پھر ہمارے لیے دیکھیں, ہمارے لیے رول ماڈل کیا نا, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے نا. ان شاء اللہ تعالیٰ, اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ صبر دے, اپنے نفس پہ کنٹرول کرنے والا بنائے, غم اور خوشی اور کمپلینٹ, نو کمپلینٹ, ہے نا. تو یہ والی بہت ہی مشکل بات ہے, لیکن امپاسبل نہیں ہے. جیسے استاذہ جی نے بتایا کہ اس کو لکھ کے لگا لیں اپنی فریج پہ, کچن میں, کہیں بھی, جہاں بھی آپ کی زیادہ نظر پڑتی ہے. تو آہستہ آہستہ جو چیزیں ہمارے اندر ہیں, ان کو بری چیزیں تھیں, ان کو ہم نکالتے جائیں انشاءاللہ, تو اپنے تاکہ ہم اپنی پرسنالٹی کو خوبصورت بنا سکیں نا. مصیبتوں کو چھپانا نعمتوں کو کا دکھاوا نہیں. بالکل, اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ جو بھی ہم پڑھتے ہیں اس پہ ہم عمل بھی کریں, ہے نا, اپنی زندگی میں لے کے آئے اس کو. آمین. تو ابھی ہم اس کو اپنا یہیں پہ ریپ اپ کرتے ہیں انشاءاللہ. اگلے والا ہم سیشن کی طرف کلاس کو بڑھاتے ہیں آگے. ہمارا نیکسٹ سیشن ہے بخاری کا آج. اور بخاری میں آپ لوگ, ہم نے لاسٹ ٹائم کیا سٹارٹ کیا تھا, کتاب الصلاح, ہے نا. کون سی حدیث سے سٹارٹ کریں گے آج ہم, جلدی سے لکھیں, شاباش. حدیث نمبر کہاں سے ہم سٹارٹ کریں گے, 240. اچھا, میرے پاس جو لکھا ہوا آ رہا ہے 240 سے ہم سٹارٹ کریں گے. یہاں پہ اس پہ آ رہا ہے 2. اچھا, پھر میرا خیال غلط لکھا ہوا, 240 سے. چلے ہم دیکھتے ہیں کہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں, انشاءاللہ 240 سے سٹارٹ کریں. آپ لوگ نوٹس لیں اپنے, اس کے بعد ہم ریکیپ کریں گے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم
نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے صحیح بخاری کا اگلا سیشن شروع کریں گے. ہمارا آج کا سبق حدیث نمبر 240 کتاب الصلاۃ کا اگلا سیشن ہے اور حدیث نمبر ہے 240. اس میں جو ٹاپک ہے آج ہمارے پاس ما یستر من العورتی, ماں میں نے جو یستر چھپایا جاتا ہے من العورتی چھپائے جانے والی چیزوں میں, یعنی جسم میں جو قابل ستر حصے ہیں, یعنی جس کو آپ پرائیویٹ پارٹ بھی کہہ سکتے ہیں اور اسی کے ساتھ کے قریب کی جگہ, تو نماز میں ان کے بارے میں کیا حکم ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ صحابہ کرام جس غربت اور مفلسی میں زندگیاں بسر کرتے تھے اس کی عملی تصویریں ہمیں ان احادیث کو پڑھتے ہوئے نظر آ رہی ہیں کہ بعض دفعہ جسم پر کپڑا بھی پورا نہیں ہوتا تھا. بعض دفعہ ایسے لگتا تھا کہ پورا کپڑا پہنے بغیر نماز پڑھیں گے تو پتہ نہیں ہماری نمازیں قبول ہوں گی کہ نہیں. اسی سے ملتی ہوئی بات اس حدیث میں, عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اشتمال السمائی وائن یحتجیج الرجل من فی صوب واحد لیس علی فرجہ منہ شیئن. حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا منع کیا, نہا کا معنی کے منع کرنا یعنی روکا, پروہیبٹڈ کے معنوں میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس چیز سے, ان اشتمال السما, اشتمال السما کہتے ہیں اتنے زور سے کپڑے کو کس کے باندھنا کہ ہاتھ بھی نہ کھلے. دیکھیں لفظ اشتمال میں کیا, شمالا شمال شمل, اور سما وہی لفظ ہے جس کو آپ قرآن پاک میں پڑھتے ہیں سمن بکمن امجن فہم لا یرجون, تو سم کہتے ہیں نا گونگے کو بہرے کو. تو اشتمال سما کہہ کے اتنی سخت بکل ماری جائے کپڑے کی کہ ہاتھ بھی نہ نکلے, یعنی بالکل بچے کو جیسے بعض مائیں باندھ کے ٹائی اپ کر دیتی ہیں نا. تو آپ نے منع کیا کہ اتنی زیادہ سخت بکل نہ مارا کرو, کیوں ابھی دیکھتے ہیں. اور دوسری بات یحتبیر رجلو فی صوب واحد, اور آپ نے اس سے بھی منع کیا کہ گوٹ مار کر ایک کپڑے میں بیٹھنا, یعنی اس جسم پر بس ایک چادر ہے تو گوٹ مارنا کیسے کہ جس میں ٹانگیں کھل جاتی, چوکڑی مارنا نہیں کہتے ہم اپنے ان پہ, یعنی ایسی کیفیت کہ جب وہ اٹھے گا تو اس کا پرائیویٹ پارٹ دکھے گا. منع کیا, یعنی بعض دفعہ صحابہ کے پاس اتنا چھوٹا کپڑا ہوتا تھا کہ اس کو باندھ کر اس طرح سے بیٹھنے کا حکم ہے کہ جب اٹھیں تو پرائیویٹ پارٹ نہ کھلے. آپ سوچیے ہم اپنے اوپر لے کے سوچتے ہیں, ہمارے تو بچوں کا بھی یہ حال نہیں ہے, بڑوں کی تو بات چھوڑیے, ہمارے بچوں کے پاس اتنے اتنے کپڑے ہیں تو کہاں پھر ان کا حال تھا. پھر فرمائے لیس علی فرجہ منہ شیئن, کہ اس کی شرم گاہ پر کچھ بھی نہ رہے. یعنی اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اس طرح کا کپڑا باندھنا کہ جس سے ستر کا کھلنا اس کا اندیشہ ہو تو اس کو نہ کیجیے. اور گوٹ مار کر بیٹھنا کیا, دونوں سیریں زمین پر رکھ کر اپنی پنڈلیاں کھڑی کر کے بیٹھنا. بعض لوگ بیٹھ جاتے ہیں نا ایسے جیسے زمین پہ بیٹھے تو گھٹنے کھڑے کر دیتے ہیں, بالکل. ایک تو چوکٹی مارنا ہے نا, چوکٹی مارنے کو سوچیے کہ ٹانگیں سیدھی کھڑی کر لی جاتی ہیں, اور اکثر بوڑھے لوگ ٹیک لگا کے تو پھر آگے بازو کر کے تو اس طرح ہاتھ کر کے بیٹھ جاتے ہیں, کبھی آپ کے ذہن میں تصور میں آ رہا ہوگا. تو اس سے منع کیا کیونکہ اس میں ستر کھلنے کا اندیشہ ہوتا ہے. تو کیا پتا چلا, اس میں ہمارے لیے عمل کی بات ہے کہ ستر چھپائے جانے کی جگہ اور اس کو بغیر وجہ کے کھولنا نہیں چاہیے. اگلی روایت کیا ہے, عن ابی حریرہ رضی اللہ عنہ, حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, قالا فرمایا نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کس چیز سے, پہلی چیز ان بی اتائینی, دو قسم کی خرید و فروخت سے, یعنی بے کہتے ہیں خرید و فروخت ٹریڈنگ جو بھی ہے, اور بی اتائین دو طرح کی چیزوں سے منع کیا کہ اس طرح کی ٹریڈنگ نہ کرو. پہلی کیا ہے, ان لماسی لماس, ایک کیا ہے چھونے سے, اور دوسری کیا ہے ون ون نبازی, اور دوسری جو محض پھینکنے سے پختہ ہو جائے, اور تیسری وائیں یش تمل سما, اور یہ کہ زور سے بکل ماری جائے, یعنی اشتمال سما سے بھی منع کیا, اور وائیں یح تبیر رجلو فی صوب واحد, اور اس بات سے بھی منع کیا کہ انسان ایک ہی کپڑے میں نماز پڑھے. اب آپ دیکھیے ہمارا یہ ٹاپک نماز کا چل رہا ہے نا, تو یہ جو بے کی دو قسمیں اس کو ابھی ہم نہیں دیکھتے, لیکن آج بھی جو لوگ کاروبار کرتے ہیں ان کو ایسی چیزوں سے بچنا ہے. انشاءاللہ جب اسی کتاب کا کتاب البیو آئے گا تو لماس اور نباس کیا چیزیں ہوتی ہیں اس کو ہم وہاں دیکھیں گے. ابھی کہوں گی تو بات ڈسٹریکشن میں چلی جائے گی. یہاں وہی بات ہے جو اوپر علی حدیث میں, نمبر ایک یشتمیل السما اجتمال سما, یعنی ایسے گھٹنے جوڑ کر کھڑے کر کر بیٹھ جانا کہ اٹھنے میں شرمگاہ کے کھلنے کا خطرہ ہو, اور دوسرا یہ طبیع رجل فی صوب واحد, ایک کپڑے میں بھی انسان نماز نہ پڑھے. اچھا وہ ہے ہی ایک تو کیا کرے, یہ بھی ایک سوال آتا ہے. تو پھر پچھلی حدیثوں میں تم نے پڑھا تھا نا کہ پھر ایک جب کپڑا اور اتنا بڑا ہے وسط ہے تو پھر اس کو اس طرح سے جیسے وہ ساڑی کا بکل مارتے ہیں تو کندھوں پہ ڈال لے. یعنی عام حالات میں مرد کے کندھے نماز میں کورڈ ہونے چاہیے, یہ ایک حکم ہے. بعض دفعہ بعض مرد گھر میں نماز پڑھتے ہیں تو بنیان پہنتے ہیں اور وہ بنیان بالکل سٹرپس والی ہوتی ہے تو وہ بہتر نہیں ہوتی. اگر بنیان پہنتے ہیں تو دو چیزیں دیکھ لیں, ایک تو یہ ہے کہ اس کے کندھے ڈھکے ہوں یعنی سلیوز والی ہو تھوڑی سی, اور دوسری یہ کہ وہ اتنی لمبی ہو کہ نیچے اگر کوئی ایسی پینٹ پہنی ہے یا ٹائٹ قسم کا ٹراؤزر ہے تو پرائیویٹ پارٹ نمایاں نہ ہو. جیسے عورت کے جسم کے حصوں کو چھپانا ہے اور بہت تنگ نہیں پہننا, سی تھرو نہیں پہننا, سیم یہی چیز مردوں کے لیے بھی ہے. آپ امیجینیشن میں لائیں کہ ایک مرد ہے جو نماز پڑھتا ہے جو جینس پہنتا ہے اور جینس بھی ایسی کہ بالکل جسم پہ سلی ہوئی ہے, اب اوپر چھوٹی سی ٹی شرٹ پہن لی جس سے ہپس بھی کورڈ نہیں ہے تو اس میں نماز نہیں ہوگی. جس طرح عورت رکوع میں سجدے میں جاتی ہے تو اس کی بیک کھلتی ہے تو مرد کی بھی کھلتی ہے. تو اتنی تنگ ٹراؤزر جس میں جسم کے پارٹ دکھیں یا اتنی سٹریچی ہے, جیسے بعض لوگ جاگنگ ٹریکنگ سوٹ جاگنگ والا سوٹ ہے کوئی سٹریچی ہے کہ بالکل جسم پہ سلا ہوا دکھے, اس میں نماز نہیں ہوتی. اگر مرد نے کوئی ایسی چیز پہنی تو پھر اس کو کم از کم اتنی لمبی شرٹ یا کوئی ٹراؤزر ایسی لمبی شرٹ یا بنیان پہنی ہوگی جو کم از کم اس کی تھائیز کو کور کر لے. اور یہاں سے اسی میں آپ اپنے بچوں کو بھی سے ٹریننگ دیں. دیکھیے حیا کی بات ہے نا, ہم اکثر عورتوں کے ساتھ حیا کی بات کرتے ہیں, مردوں کو نہیں سکھاتے, اس سے پھر آگے جا کے بہت خرابیاں آتی ہیں. ایک مرد بازاروں میں گلیوں میں پھرے اور اس کا جسم کھلے تو کیا اس سے فتنہ نہیں آئے گا؟ اگر ایک عورت کے پہن عورت کو دیکھنے سے مرد اس کی طرف راغب ہوتے ہیں تو مرد کو دیکھنے سے دوسرے مرد بھی دیکھیں گے اور عورتوں کی بھی نظر پڑے گی. تو لہٰذا اس طرح کی کام نہیں کرنے چاہیے. پھر اگلی روایت دیکھتے ہیں. عنہ رضی اللہ عنہ قال واسنی ابو بکر فی تلک الحجتی, حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ انہوں نے مجھے ابو بکر سے سوری یعنی حضرت ابو ہریرہ یہ روایت کرتے ہیں, انہوں نے کہا کہ مجھے ابو بکر صدیق نے کیا کیا, حج میں قربانی کے دن منادی کرنے والوں کے ساتھ روانہ کیا. دیکھیے گا اس کو, باسانی بھیجا مجھ کو مبوس کیا ابو بکر نے فی تلک الحجتی اس حج میں معزنین یوم نحر, دو منادی کرنے والے, ایک ہوتا ہے مؤذن ٹھیک ہے ایک ہوا نا, تو مؤذنین دو بھیجنے والوں کے ساتھ مجھے بھی بھیج دیا. کیوں بھیجا؟ نؤذنو بمنا تاکہ ہم منا میں یہ اعلان کر دیں. کیا اعلان کر دیں؟ اللہ حج بعد العمرہ کے بعد مکہ سے آپ نکلے مدینہ. اب مدینہ میں جا کر آپ تھوڑا سا اسٹیبلش ہو چکے تھے. مدینہ دنیا میں پہلی اسلامک ریاست ہے جو اسلام کے نام پہ بنی. وہاں جانے سے پھر آپ کا تھوڑے سا جب آپ تھوڑا سا اسٹرانگ ہوئے اور پھر کچھ مختلف حالات سے گزرنے کے بعد سن 8 ہجری آ گیا جس میں مکہ فتح ہو گیا. وہ کیسے ہوا یہ ایک سیرہ کورس میں آپ پڑھیں گے انشاءاللہ, لیکن بہرحال یہ کہ مکہ فتح ہو گیا 8 ہجری تھا. اب کوشچن کیا تھا کہ اب مکہ پر مسلمانوں کا قبضہ ہے, خانہ کعبہ ان کے انڈر آ گیا, اب کیا کیا جائے؟ بدستور وہی طریقہ تھا جو اس وقت تک چل رہا تھا. یعنی آپ دیکھیے تقریباً 13 اور 8 21 سال تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی فرکشن نہیں پیدا کیا. ہاں جب مکہ فتح ہوا تو آپ نے اپنے ہاتھوں سے پھر وہاں رکھے ہوئے بتوں کو تو توڑ دیا اور باقی صحابہ کو بھیجا کہ مکہ کی گرد و نواح کی جو بستیاں ہیں جہاں بھی وہاں کوئی بت نہ نظر آئے. اب یہ تو پاک ہو گیا. کوشچن کیا اٹھا کہ اس کے فوراً بعد جب اگلے سال سن 9 ہجری کا حج کا موسم آیا تو مکہ والے یا مشرق جو ارد گرد تھے, جیسے اب لوگ دنیا بھر سے وہاں جاتے ہیں, وہاں تب بھی جاتے تھے. اب یہ کوسچن تھا کہ کیسے جائیں, کیونکہ یہ تو اب مسلم ٹیریٹری میں بدل گیا. لہذا اس سے پہلے سن 9 ہجری جب آیا, حج کا موسم تھا, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو ابو بکر صدیق کو بھیجا اور پھر ان کے پیچھے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا, کیونکہ قریشی تھے حضرت علی, رشتہ دار بھی تھے اور مکہ میں زیادہ لوگ ان کے ریلیٹیوز تھے, تو آپ کو احتمال تھا کہ کہیں ابو بکر کی بات پہ کوئی مسئلہ نہ کھڑا کر دیں تو ساتھ ان کے خاندان کا ایک شخص بھی بھیج دیں. یہ اس موقع کی بات ہے. جو اتنی لمبی بات سنی ہے, اس میں سے عمل کی بات کیا کہ ہمارا اسلام کس چیز سے پھیلتا ہے, ہم دوسرے کے ساتھ ٹکراؤ کی پوزیشن نہ اختیار کریں. آپ دیکھیے کہ وہاں تو ایک طرف مشرک اور ایک طرف مسلمان تھے, کفر اور شرک اور اسلام کی جنگ ہے. آج ہمارے مسلمانوں میں دونوں خود کو مسلمان کہنے والے, لیکن مسلک کے فرق پہ, فقہ کے فرق پہ اپنی مسجدوں میں دوسروں کو آنے نہیں دیتے. دوسرے آئے اس ان کی مسجد میں اپنے طریقے سے نماز نہیں پڑھ سکتا. تو یہ بات سیکھنے کی ہے, صبر, برداشت, حوصلہ, دوسرے کو برداشت کریں. اصل خوبصورتی اسلام کی یہ ہے کہ حق پہ عمل کریں, دلائل کو بنیاد بنائیں, قرآن پڑھیں, حدیث پڑھیں, جو بات سمجھ آتی ہے. رہ کے دوسرے مسلک کے لوگ, دوسرے علماء کرام جو دوسرے فقہ کو دیکھتے ہیں, آپ ان کی رسپیکٹ کریں. اسلام کبھی بھی اس طرح نہیں چاہتا کہ آپ اٹھ کے دوسروں کی مسجدوں میں جا کر حملے کر دیں اور کروا دیں. تو یہاں سے ابو ہریرہ کا یہ عمل پتہ چل رہا ہے کہ ابو ہریرہ بھی ساتھ تھے. ظاہر ہے کہ اس دور میں یہ تو نہیں تھا کہ ایک پیل ٹاک میں میسج دیا سب کو پہنچ گیا, واٹس ایپ گروپ میں میسج دیا سب کو پہنچ گیا. وہاں ون آن ون بیس پہ کرنا پڑتا تھا. کچھ لوگوں نے ایک جگہ عرفات میں کھڑے ہو کے اعلان کیا ہوگا, کچھ نے دوسرے, کچھ نے مکہ کے پاس, تو جہاں جہاں بات ہو سکی وہ کی. تو ابو ہریرہ کہہ رہے ہیں کہ میرے ساتھ ایک اور بھی تھے, تو ہم نے جا کے مینا میں یہ اعلان کرنا تھا کہ آج کے بعد یہاں کوئی مشرک نہیں آئے گا. یہ بھی تو اسلام کی رعایت ہے نا, آنے دیا. ہم ہوتے پہلے ہی خبر ڈال دیتے, خبردار آج کے بعد نہ آنا مکہ میں, اب اس کفر نہیں چلتا. اور آپ پڑھیں قرآن میں کہ جب وہ اعلان ہوا تو ساتھ پھر 4 مہینے کی مہلت بھی دے دی کہ ان 4 مہینوں میں جو وعدے, 4 مہینے تک آلو, سوچو بیٹھو, حتی یسمع کلام اللہ, آنا چاہو موسٹ ویلکم, آؤ ہم تمہیں پڑھائیں گے, ہم تمہیں اسلام سکھائیں گے. اس کے بعد یا تو مسلمان ہو جاؤ یا پھر آج تک تم مکہ میں نہیں آؤ گے یا قیامت تک مکہ میں نہیں آؤ گے. دوسری صورت کیا تھی کہ آپ نے ان کو یہ بھی بات کہہ دی کہ تم لوگ آج یہاں سے جا رہے ہو, یعنی تمہیں آج یہاں آنے کی اجازت نہیں مل رہی, اور تم فوراً چلے جاؤ اور تمہیں بہت کچھ کہہ دیا جائے گا نہیں. اچھا, ایک صورت یہ آپ کے ذہن میں آ سکتی ہے کہ نہ ہی بیچاروں کو روکا جاتا, آتے رہتے وہ بھی ادھر ہی. ایک کوشچن آتا نا, اچھا جب اتنا جو صبر 21 سال کیا تھا تو پھر ایک کونا بنا دیتے کہ مشرک بھی آ کے یہاں عبادت کریں, تو مجھے بتائیے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلتا. اس حج اور عمرے کے ٹرپ میں میں نے اس چیز کو بڑی شدت سے محسوس کیا کہ جتنا اس وقت پوری دنیا ویسٹرن کلچر کے انڈر ہے, اور میڈیا نے سہولت پیدا کر دی, وہ تو سعودی عرب کے بھی گھر گھر میں چلتا ہوگا, لیکن مکہ اور مدینہ آپ دیکھیے کہ ہم جتنے بھی دن وہاں رہے, جس دن ہم آنے والے تھے تو میں نے اپنے ساتھی سے کہا کہ آپ فیل کریں مکہ میں یا مدینہ میں, جب سے ہم ادھر آئے ہم نے ایک بھی مشرک نہیں دیکھا. یہ کتنی بڑی ایک اچیومنٹ ہے. سب ایک نظریے کے لوگ, سب قول لا الہ الا اللہ تفلحون پہ عمل کرتے ہوئے. پھر میں نے کہا کہ دیکھیں کہ جب سے ہم ادھر آ کے بیٹھے ہوئے, چلے مکہ سے مدینہ, کوئی ایک عورت ایسی گندے حلیے میں نہیں دیکھی کہ دیکھ کے نظریں گندی ہو جائیں. راہ چلتے ہوتی ہے نا گندی, جتنا مرضی بچنا چاہیں, کسی کے ٹائٹ ڈریس, کسی کی پینٹس, کسی کے سٹریچی کپڑوں کو دیکھ کے طبیعت پہ بوجھ آتا ہے نا, وہ نہیں آتا. یہی وجہ آپ وہاں اپنے مردوں کے ساتھ جب جائیں گی, اور اگر بیٹے ہیں یا کوئی بھی, آپ ان پر ان کے رویوں میں فرق دیکھیں گے. ماحول کا اثر ہوتا ہے, نظریں گندی ہوتی ہیں, سوچ گندی ہوتی ہے, اس سے گفتگو بھی گندی ہوتی ہے. تو مجھے اتنا وہ سوچ کے اچھا لگا کہ یہاں کوئی نان مسلم نہیں آ سکتا. اللہ نے اس ایک خطے کو آپ کہہ لیجئے کہ ساری دنیا کے کلچر سے آزاد کر دیا کہ یہاں آؤ تو تمہیں صرف اسلامزم دکھے, پھر وہاں کوئی اسلام فوبیا کا نام نہیں بولے گا. سب کو ایک دھن لگی ہے, سب ایک کام پہ چل رہے ہیں. اور پھر ایک اور چیز جو میری فیلنگس ہی, اب موقع آیا تو آپ سے شیئر کر رہی ہوں, ایک اور چیز جو دیکھی وہ کیا ہے, کتنے لوگ ہوتے ہیں وہاں. آپ دیکھیے ہزاروں کے لاکھوں کی تعداد میں بھی طواف میں, چلیں آج کے حالات میں بات کر لیں کہ ایک وقت میں طواف کرنے والے 1 لاکھ لوگ ہیں, کم و بیش اس سے بھی زیادہ ہی ہوتے ہوں گے, لیکن اتنے تو ہم لگا لیتے ہیں. یہ بتائیے کبھی کسی نے کوئی خبر سنی, کسی مرد نے عورت کو چھیڑا, چٹکی کاٹی, کسی کی نظر سے نظر ملی, کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ اللہ کی ایک حکمت ہے. میں نے ایک سکالر تھے تو ان سے یہ بات کہی کہ کیوں نہ یہاں عورتوں کی کیوں لگ جائیں مردوں کی کچھ لائنیں ہوں اور ایک روپ اس کے ارد گرد گھومتے جائیں, سات چکر بھی ہو جائیں, ایک دفعہ اس میں گھس جائیں تو پھر آپ چلتے جائیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ نہیں ہم کر سکتے, کیونکہ جس دن سے یہ گھر بنا ہے تب سے لے کے آج تک اللہ کا یہی طریقہ ہے کہ یہاں عورت مرد ساتھ رہیں. تو اس کی حکمت کیا ہے؟ مینجمنٹ سکھائی ہے کہ زندگی میں جب کبھی کسی جگہ عورت اور مردوں کا اختلاط ہو, ایئرپورٹس پہ ہوگا, جہازوں میں بیٹھیں گے تو ہوگا, ٹرین سٹیشنز پہ ہوگا, آپ نہ بھی بازاروں میں جا کے مردوں سے بات کریں لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انٹریکشن نہ ہو. تو پھر سکھایا گیا کہ عورتیں اور مرد کیسے رہیں. تو یہ ایک اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی حکمت ہے کہ وہاں جا کر نظروں کی بھی حفاظت ہوتی ہے اور سوچوں کی بھی حفاظت ہوتی ہے. تو اللہ نے اس علاقے کو کسی مشرق کے نہ آنے کا حکم دے کر مسلمانوں کو کم از کم زمین کا ایک ٹکڑا تو دے دیا کہ جہاں اللہ کے حکموں پہ عمل کرنے کی برکتیں لوگ دیکھتے ہیں. اور یہ میں سوچتی ہوں اکثر کہ اللہ نے یہ ساری سوچیں ہی ہیں ان دنوں ہی کی, اور وہ کہہ کہ اللہ نے یہ لگا کر نا پابندی کہ یہاں مشرق نہیں آ سکتا, ہم مسلمانوں پہ بھی بڑا احسان کیا. اگر یہاں مشرق آ سکتے, میں آپ کو پورے یقین سے کہہ سکتی ہوں, انہوں نے ادھر آ کر اور یہاں سے جو آئیڈیاز لینے تھے اور جو وہاں ڈسپلن اور قائم کر دینا تھا, ہو سکتا ہے کہ ہم مسلمانوں کو باری نہ آتی. جب وہ تصویروں میں دیکھتے ہوں گے, جب ویڈیوز میں دیکھتے ہیں, دل میں ان کے تو ضرور آتا ہوگا, ایسے لگتا ہے انسانوں کا ایک گروہ ہے, پانی کا سیلاب, ایسے لگتا ہے کہ پانی میں تیر رہے ہیں لوگ, اتنے لوگ ہوتے ہیں. سم ٹائم یقین کریں کہ اوپر سے جب آپ نیچے دیکھتے ہیں وہ جو ٹیمپریری رنگز آج کل بنے ہوئے, ایسے فیل ہوتا ہے کہ پانی ہے نیچے اور یہ سب یوں تیر رہے ہیں, جیسے آپ فیلنگ آتی ہے نا پانی میں سب کھڑے ہیں اور سب یوں ہاتھ کھڑے, اس طرح یوں ایک حج میں چل رہے ہوتے ہیں یوں سب. کہ وہ ایک ساتھی کی بات کہ یہاں آ کے تو کچھ قدم نہ بھی اٹھاؤ, پیچھوں نہیں دھکے کر کے طواف کرا دینا آپ کا. اصل میرا طواف شروع ہوگا جب میں نے یہاں سے اپنے گھر جانا ہے, میرا اصل طواف وہاں شروع ہونا ہے کہ میں نے سوسائٹی سے اپوزٹ زندگی بسر کرنا چاہنی ہے تو لوگوں نے مجھے پھر پش کرنا ہے, پھر وہ ریزسٹ کرتے ہیں. تو بہرحال سیکھنے والوں کے لیے باتیں بہت ساری ہیں, نہ سیکھنے والے تو اتنی دیر میں ایک طواف بھی پورا کر لیتے. تو دوسرا حکم کیا تھا؟ یتوف بل, اور ایک تو کہہ کہ حج نہیں کریں گے, اور دوسرا یتوف بل بیتی عریانن عریانن, کوئی مشرک حج بھی نہیں کرے گا اور کوئی برہنہ ہو کر طواف نہیں کرے گا. سورۃ الاعراف میں قرآن پاک میں یہ چیز آتی ہے کہ مکہ والے کپڑوں کے بغیر طواف کرتے تھے, جسم پر عورتیں پرائیویٹ پارٹ پر چمڑے کا ایک ٹکڑا رکھ لیتی تھیں, اور جب کوئی ان سے پوچھتا کس بے حیائی کی وجہ کیا ہے تو عقل استعمال کرتے تھے. دیکھیے اللہ کے حکم میں عقل کا استعمال پسندیدہ نہیں ہے, کیونکہ شیطان وہ پہلی ہستی ہے جس نے اللہ کے حکم کے مقابلے میں عقل استعمال کی تھی کہ نا خیر و من, تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا, اس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا. ٹھیک ہے, تو عقل نہیں استعمال کرنی. عقل وہ کیا استعمال کرتے تھے؟ کہتے تھے ان کپڑوں میں گناہ کرتے ہیں, تو اللہ کے گھر آ کے یہ سب چھوڑ کے نیچرل ڈریس میں آ گئے. آپ بتائیے, الٹی کھوپڑی ہے نا. لیکن شیطان اس پہ لوگوں کو مطمئن کرتا ہے. تو حج جب مکہ فتح ہوا تو اللہ کے نبی نے اس پر پابندی لگا دی کہ آج کے بعد کوئی نیکڈلی طواف نہیں کرے گا. پھر کیا ہوا؟ ثم اردف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی, پھر اس کے بعد اللہ کے نبی نے حضرت علی کو ردیف بنا دیا. اردف کا لفظ کیا ہے؟ اردو میں آپ لفظ سنتے ہیں کافیہ اور ردیف. کافیہ کیا ہوتا ہے؟ پہلا مصرع, تو ردیف اس کے بعد والا, یعنی اس کے وزن پہ ہی ہوتا ہے نا موسلی, جب ایک میں کہتے ہیں تو دوسرے میں بھی اسی کا وزن ہے. تو ردیف کہتے ہیں پیچھے بیٹھا ہوا شخص, گھوڑے پہ کوئی بیٹھتا ہے تو ایک آگے بیٹھتا ہے نا, تو دوسرا اس کے پیچھے بیٹھے گا, وہ اسی سے لفظ اردف ہے, پیچھے لگا دیا, جوڑ دیا. یعنی کہتے ہیں کہ اس کے بعد اللہ کے نبی نے حضرت علی کو یہ حکم دے کر بھیجا, کیا کہا؟ فامرہ, حکم دیا, یوزینا برات, کہ وہ اعلان کر دیں برات کا. وہی برات, یعنی برات کس کو کہتے ہیں؟ ہمارے ہاں بہت ساری براتیں, اور ہم مخارج کا خیال نہ رکھیں تو ساری ایک ہی ہو جاتی. ایک تو دلہا کی برات آتی ہے, جس کے گانے بھی ہوتے ہیں اور جس کے لیے مائیں بہنیں بہت ساری خواب بھی دیکھتی ہیں کہ برات پہ جانا ہے, برات کے ساتھ جانا ہے. ایک شب برات ہوتی ہے جو 15 شعبان کو منائی جاتی ہے. آپ مجھے بتائیں گے دونوں میں کیا کیا چیزیں ہیں, پہلی برات اور دوسری برات میں کیا فرق ہے؟ برات جو شادی کی برات ہے وہ کیا ہے؟ کچھ پتا نہیں. برات کا اسلام میں کوئی تصور ہی نہیں ہے. یہ تو ایک پیچھے بزرگوں کی یا پچھلے دور میں جب بہت زیادہ چوریاں چکاریاں ہوتی تھیں تو جب کسی کی لڑکی کو بہنے جاتے تھے تو واپسی پہ اس کا جہیز اٹھانا ہوتا تھا. اب اس وقت کوئی کنٹینر اور اس طرح ٹرکس تھے نہیں ہیں, تو اپنے ساتھ لڑکے والے کچھ مزدور لے جاتے تھے کہ واپسی پہ ہم سامان اٹھوا کے لائیں گے. یہ آئی ایم ناٹ جوکنگ, اس کی ہسٹری ہے. ایک تو یہ وجہ ہوتی تھی سامان اٹھواتے تھے, پیٹیاں صندوق اور جو کوئی فرنیچر ہوگا. دوسرا یہ ہوتا تھا حفاظت کے لیے لے کے جاتے تھے کہ رستے میں کوئی چور ڈاکو نہ آ جائے, کیونکہ شادی ہے, کوئی زیور ہوگا, کچھ قیمتی چیزیں ہوں گی. اس تحفظ کے لیے لڑکے والوں نے اپنے ساتھ کچھ لوگوں کو لے جانا شروع کیا. اور آج اس کا کیا حال ہو گیا کہ برات والوں کی قدر نہ کریں, عزت نہ کریں تو گھر بنے بنے ٹوٹ جاتے ہیں. اور براتیوں کے بیٹھنے کی جگہ یہ ہے اور غیر براتیوں کے بیٹھنے کی جگہ یہ, اور آپ کسی ایسی جگہ پہ بیٹھ کے تو دیکھیں آپ کو اٹھا دیں گے, کہیں گے اٹھیں یہ برات کے لیے, یہ دولہا کے لیے. اور میں نے لڑائیاں کیا ہوتی کہ گھر ٹوٹتے دیکھیں صرف اس لیے کہ ہم آئے اور ہمیں استقبال ہی نہیں اچھا کیا اپنے اور دس اینڈ دیٹ. تو یہ صرف غیر اسلامی طریقہ زندگی ہے. چلیے مجھ دوسرا سوال یہ کہ یہ شب برات جو ہم مناتے ہیں یہ کیا ہوتی ہے پھر, یعنی اس لفظ کو میں بول رہی ہوں. اور ابھی آنے بھی والی ہے نا, ابھی اللہ کے حکم سے شعبان کا مہینہ آئے گا. تو یہ بتائیے کہ یہ, میں اکثر بچپن سے سوچتی تھی کہ یہ شب برات جو دلہن کی شادی کی برات ہوتی ہے, تو ہم بچپن میں کیا سوچتے تھے جیسے شادی میں خوش ہوتے ہیں, پھول جڑیاں ہوتی ہیں اور خوشی ہوتی ہے, تو یہ شب برات بھی کوئی اس طرح کی جشن کی رات ہے. جی آپ میں سے کسی کو بتاؤ کہ یہ شب برات کو شب برات کیوں کہتے ہیں؟ کسی کو نہیں پتا, جو سنا وہی کبھی سوچے نہیں. میں اس کی بات نہیں کر رہی, میں صرف نام کی بات کر رہی ہوں. اس وقت کبھی سوچے ہی نہیں, تو اس سال پھر پوچھئے گا کہ یہ شب برات کیا ہوتی ہے. منانے والوں کو نہیں پتا, شادیوں میں دلہنوں کی شادیوں سے پہلے منگنی ہوئی ہو تو براتیں جاتے, وہ کیا کہتے ہیں ہم شب رات جاتی ہے, کبھی عید جاتی ہے. کیا کر رہے ہیں ہم سب؟ مجھے تو ایسے لگتا ہے سب گڑیا گڈی کا کھیل کھیل رہے ہیں, سب اپنی خوشیوں میں مگن ہیں. اب یہ کر لو, اور رسموں کیسے توق ہم نے اپنے کندھوں پہ ڈالے ہوئے ہیں. کہ اللہ کے نبی کے لیے قرآن میں آتا ہے سورہ الاعراف میں کہ اللہ نے اس نبی کو بھیجا جس نے لوگوں کے بندھن اور توق ان سے اتارے, اسر اور اغلال کے بوجھ تھے لوگوں نے اپنے اوپر رسم و رواج کے نام پہ ڈالے تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں وہ ختم کیے. آج ہم نے وہ سارے ڈال لیے, بلکہ اوروں کے بھی ڈال لیے. جی آپ دیکھیے, جو لوگ مناتے ہیں یا جو عبادت کرتے ہیں ان کو بھی نہیں پتا, لیکن اگر آپ اس کو کھول کے دیکھیں تو شب برات نہیں کہتے, وہ شب برات کہتے ہیں جو یہاں بیزاری کی رات. کس کی کس سے بیزاری ہے؟ پھر اس کے اوپر وہ چند ضعیف روایات ہیں کہ اس رات اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو جہنم سے بے نیاز کر دیتا ہے. آپ پڑھیں گے ابھی اخباروں میں, دیکھیے گا آرٹیکلز آئیں گے, تو ابھی میں اس پہ کچھ نہیں کہتی کیونکہ پھر موضوع ہی پلٹ جائے گا. لیکن آپ بھی ڈراتے رہیں, اور انشاءاللہ جو واٹس ایپ گروپس میں اس میں بھی کوشش کریں گے, 15 شعبان سے پہلے وہ لیکچر ایک پورا شعبان کی حقیقت اور اس کی ریئلٹی, تو وہ آپ کو بھیج کے سنوا دیں گے. آپ یہاں بھی ضرور سنیے گا, کسی بھی طرح موقع بنے گا انشاءاللہ آپ کو سنائیں گے. یہ مئی کے مہینے میں کہیں نہ کہیں حدیث کی کلاس میں اسی میں آپ کو سنا دیں تو زیادہ اچھا نہیں, سب مل کے سن لیں. تو یہ علم کی بنیاد پہ ہو. میں اپنی زبان سے بولوں تو میں 10 جملے بول دوں, لیکن میرے بولنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو جب آپ حدیث کی روشنی, قرآن کی آیتوں کی روشنی میں سنیں گے تو زیادہ فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے, تو کہا کہ لوگوں کو برات کا اعلان کر دو, یعنی بے نیازی ہے کہ اللہ تعالی مشرکوں سے بیزار ہے. قال ابو ہریرہ, تھا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا, فزنا معنا علی فی اہلی منا یوم النخر, حضرت علی نے قربانی کے دن ہمارے ساتھ منا کے لوگوں میں یہ اعلان کر دیا. پھر کیا ہوا, کیا کہا, لا یحج بعد العام مشرکن, کہ آج اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہیں کرے گا, ایک بات, اور ولا یطوف بالبیت عریان, اور کوئی اس کے بعد بیت اللہ کا عریان طواف نہیں کرے گا. اب یہاں امام بخاری دیکھیے طواف کی حدیث لے کے آگے پڑھ رہے ہیں ہم لوگ حج نماز. رسوت کیا ہے کہ جب طواف میں ستر لازمی ہے, طواف میں کپڑے پورے ہونے چاہیے, تو نماز تو فرض ہے. بات واضح ہے, طواف تو سنت ہے, کریں نہ کریں آپ کو اجر تو ملے گا, نہ کریں گے تو گناہ نہیں, لیکن نماز تو چھوڑنی نہیں. اور نماز دن میں پڑھ رہا ہے, طواف تو آپ جا کے کبھی وہاں کریں گے, نماز تو آپ نے ہر جگہ ہر وقت پڑھنی ہے, 5 دفعہ پڑھنی ہے. تو یہاں ادھر اس حدیث کے لانے کی حکمت کیا ہے کہ دیکھو جب طواف میں نہیں کر سکتے تو طواف نہیں کر سکتے تو پھر نماز تو بالکل بھی نہیں کر سکتے. نماز میں کپڑوں کے بغیر نماز پڑھنا یہ درست نہیں ہے. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد ایک اور ٹاپک ہے ما یذکر فی الفخذی. فخذ کہتے ہیں ران کو, تھائز کو, جو مطلب انسان کے بٹس کہہ لیجئے. ایسی جگہ کے بارے میں کیا حکم ہے کہ اس کو نماز میں چھپایا جائے گا کہ نہیں, مطلب مردوں کے لیے. آف کورس عورتوں کے لیے تو سر کے, عورتوں کے لیے تو پوری چادریں ہی ہوتی ہیں نا, لیکن مرد جب نماز پڑھے تو کیا اپنی ران کو چھپائے گا کہ نہیں. یعنی مطلب یہ کہ کیا صرف انڈرویئر پہن کر یا کوئی پتلی سی چیز پہن کر ستر کو چھپا کے نماز پڑھ سکتا ہے, یا پھر پوری ران کو بھی چھپائے گا, جیسے ٹراؤزرز ہیں یا لانگ آپ کہہ لیجئے کہ وہ کیا بولتے ہیں ان کو, شارٹس, شارٹس کی صورت میں. اس سوال کا جواب اس حدیث سے ملے گا. ان انس رضی اللہ عنہ, یعنی آپ کہہ لیں کہ کیا مرد شارٹس میں نماز پڑھ سکتے ہیں اور کیا انڈرویئر میں خالی پڑھ سکتے ہیں, اس کا کیا حکم ہے, اس حدیث سے انشاءاللہ ہم دیکھیں گے. ان انس رضی اللہ عنہ, حضرت انس سے روایت ہے, ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزہ خیبر, جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ کیا خیبر کا, یعنی غزہ خیبر کا ہوتا ہے کہ خیبر کی طرف کا رخ کیا لڑائی کی نیت سے. غزہ وہی لفظ ہے جس کو غزوہ کہتے ہیں نا, مطلب یہ ہے کہ جب خیبر کی طرف آپ گئے غزوے کی نیت سے. اور خیبر کیا جگہ تھی, یہ آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں گئے تو وہاں یہود کے تین قبیلے رہتے تھے, بنو قریظہ, بنو قینقہ اور بنو نذیر, تینوں مدینہ میں مسجد نبوی کے ارد گرد رہتے تھے. لیکن انہوں نے کچھ عرصے کے بعد ہی سازشیں کرنی شروع کر دی, مسلمانوں کو ستایا. اسی طرح ایک موقع پہ ایک شخص نے مسلمان عورت کی عزت خراب کرنی چاہی, وہ کسی جیولر کی دکان پہ آئی تو اس کا جو کپڑا تھا تہمت کا اس کو پیچھے کسی جگہ باندھ دیا, جب وہ اپنی دہان سے کھڑی ہوئی تو اس کا تہبند اتر گیا. اس کو دیکھ کر وہ ہنسنے لگے. اب یہ ایک مسلمان بیٹی کی عزت اور اس کے اوپر حرف تھا, یہ بات مسلمانوں کو غیرت میں دلائی, اس بات سے مسلمانوں کو غیرت آئی, انہوں نے اس شخص کو مارا, قتل ہو گیا. اس پہ ہند یہود نے ایک بہت بڑا فتنہ اٹھا دیا, تو اس پہ ایک جنگ ہوئی تھی غزوہ بنو نذیر کے نام پہ. پھر جب وہ وہاں اس جنگ کے نتیجے میں یہ فیصلہ ہوتا کہ یہ مدینہ چھوڑ دیں, یہ یہاں سے نکلے تو خیبر میں چلے گئے, مدینہ سے تھوڑا دور تھا لیکن وہاں چلے گئے. چلو بھائی اللہ کے نبی نے مروایا تو نہیں کہا چلے دو یہ خط خالی کر دو. یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی کوئی ایک ایسی چیز برداشت نہیں کر سکے تھے جس سے مسلمانوں کی عزت اور عورتوں کے لباس اور حجاب پہ زد پڑے. لیکن وہاں جا کر انہوں نے پھر وہی کام شروع کر دیے, سازشیں کی, بلکہ وہاں سے چونکہ آگے تبوک کے راستے اور جو عیسائی مملکتیں تھیں اس دور کی سپر پاورز ان کے ساتھ گٹھ جوڑ شروع کر دیے. تو لہٰذا پھر سن 7 ہجری میں اللہ کے نبی نے خیبر کی طرف رخ کیا, یہ اس کا ذکر ہے. خیر کیا ہوا, فصلینا عندہ صلاۃ الغداتی بی غلسن, کہتے ہیں کہ جب ہم خیبر کے بالکل قریب پہنچ گئے تھے تو ہم نے وہاں فجر کی نماز اول وقت میں پڑھی. غلسا کہتے ہیں بالکل ابھی اندھیرا ہی تھا, یعنی ابتدائی وقت ابھی صبح کا تھا, تو ہم نے وہاں نماز پڑھ لی. فرقیب نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورقیب ابو طلحہ, کہتے ہیں کہ ابو حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی سوار ہوئے, ابو طلحہ بھی سوار ہو گئے. ابو طلحہ کون تھے, کسی کو پتہ ان کے بارے میں کوئی بات؟ یہ حضرت عمر سلیم کے شوہر تھے, اور عمر سلیم جو تھی وہ حضرت انس کی ماں تھی. تو حضرت انس پہلے شوہر سے تھے جن کا نام مالک تھا, وہ ملک شام میں گئے اور وہاں ان کا انتقال ہو گیا. عمر سلیم کو رشتے آنے لگے, خوبصورت عورت تھی, خاندانی تھی, وجاہت والی تھی. ابو طلحہ نے بھی ان کو رشتہ بھیجا. عمر سلیم مسلمان ہو چکی تھی, ابو طلحہ کافر تھے. تو انہوں نے پھر ان کو بڑا خوبصورت انداز اختیار کر کے تبلیغ کی تھی کہ ابو طلحہ تم بت کو پوجتے ہو, وہ کیا کر سکتا ہے, پوجنا ہے اس کسان کو پوج لو جس نے بیج ڈالا, محنت کی, درخت لگا, کچھ تو کیا نا اس نے, چلو پوجنا ہے تو اس بڑھئی کو یعنی کارپینٹر کو پوج لو جس نے تراش کر یہ بت بنایا, اور اس بت کی تو کوئی طاقت نہیں. دلیل اتنی مضبوط تھی کہ ابو طلحہ تھے سارے, تو کہتے ہیں کہ میرا گھٹنا اللہ کے نبی کی ران کے ساتھ کھل جاتا تھا, چھو جاتا تھا. پھر کیا ہوا, ثم خسر الازار عن فخذه, پھر آپ نے ہٹا دی چادر اپنی ران سے, یعنی آپ نے اپنی ران سے کپڑا ہٹایا. حتی انی انظر الی بیاضی فخذی نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہاں تک کہ مجھے آپ کی ران مبارک کی سفیدی نظر آنے لگی. ف فلما دخل القرية قال، پھر جب آپ بستی میں داخل ہو گئے تو آپ نے فرمایا اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، خربت خیبر، خیبر برباد ہو گیا، ویران ہو گیا، جس کو ہمارے ہاں کہتے ہیں نا نعرے میں مردہ باد، فلا مردہ باد، کیونکہ جنگ کے لیے جا رہے تھے تو اللہ کا نام بڑا کیا اور دشمن کے نام کے ساتھ بتا دیا کہ یہ تو آج ویران ہو جائے گا. ان اذا نزلنا بساحتی قوم، ہم جب کسی بھی قوم کے آنگن میں اترتے ہیں، فسا صباح المنظرین، تو بہت بری ہوتی ہے صبح ان کی جن کو ڈرایا گیا. قرآن پاک کی آیتوں میں بھی اس کا تذکرہ ملتا ہے. یعنی اللہ کے نبی صحابہ کو جوش دلاتے ہوئے ایسے نعرے لگاتے تھے کہ جب ہم کسی دشمن کی زمین میں اترتے ہیں تو پھر ان کو وہ بچنے کا موقع نہیں ملتا. یعنی اللہ کا نبی جب کہیں چلا جائے تو پھر وہاں مدد اسی کی ہوگی. اور ساتھ ہی قالہ سلاسن، آپ نے یہ بات تین بار فرمائی، یعنی ایسی بات کر کے فرمائی تین بار. قالا، حضرت انس کہتے ہیں، وخرج القوم الى اعمالهم، کہتے کہ بستی کے لوگ اپنے اپنے کام کے لیے نکلے، اعمال عمل سے، یعنی کسان تھے، کھیتی باڑی کرتے تھے، تو وہ سارے جو تھے وہ اپنی اپنی جگہ سے نکل گئے. فقالوا، پھر وہ بولے، محمد والخمیس، یعنی جیشہ، جب انہوں نے اچانک آپ کو دیکھا تو کہا محمد اور ان کا جیش، یعنی ان کا لشکر آ پہنچا، یعنی ان کو حیرت ہوئی کہ اچانک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے. قالا، حضرت انس کہتے ہیں، فأصبناها عن وطن فجمع سبی فجا دحیتو، حضرت انس کہتے ہیں کہ ہم نے خیبر کو فتح کر لیا. اسبانا اصبناها انوا، ہا سے مراد یہاں خیبر ہے، یعنی کہ ہم نے خیبر کو فتح کر لیا جنگ کے ساتھ، یعنی وہاں لڑائی ہوئی دشمنوں کے ساتھ، تلواریں چلی اور اس کے بعد جو تھا وہ دشمن کو ہم نے پکڑ لیا. پھر کیا ہوا، یعنی خیبر کی طرف گئے اور وہاں جب دشمنوں سے ملے تو کہتے ہیں کہ جنگ ہوئی، اور جنگ ہوئی تھی. حقیقت ہے کہ مسلمانوں کی اگر ان جنگوں کے حالات ہم پڑھیں تو ہمیں یقین نہیں آتا آج کہ یہ سب کیسے ہوتا تھا. یعنی یہ ایسی ناممکن چیزیں تھیں کہ جس کو اگر آج دیکھیں، اس ٹرپ میں نہیں، اس سے پچھلے ٹرپ میں موقع ملا تھا ہمیں مدینہ گرد و گرد جو یہود کے کبھی یہود کے جو قلعے تھے نا، جو ان کی گڑیاں تھیں بنو قریظہ کی، اور وہ ہم نے دیکھی تھی، اور وہاں کھڑے ہو کے وہ ساری باتیں جو سیرت میں پڑی ہوتی ہیں نا وہ زیادہ سمجھ آتی ہیں. پھر یقین نہیں آتا کہ یہ کیسے. اور آپ آج بھی وہاں اگر کبھی جا کے دیکھیں نا تو وہاں ایک پہاڑ بالکل جل گیا تھا، یعنی آگ لگی تھی اس پہاڑ میں ایک موقع میں، بالکل آج ایسے دیکھیں نا تو جیسے جلی ہوئی پتھروں کو اگر جلائیں تو ایسے چھوٹے چھوٹے اندر سوراخ ہیں. یعنی ان جگہوں کی یادگاریں اللہ نے قائم کی ہوئی. پھر وہاں ادھر گئے تو وہاں ایک جگہ پہ دور سے ایک پہاڑ تھا، یعنی اللہ کے نبی کی ایک پیشن گوئی تھی کہ ادھر آگ لگے گی اور ملک شام کے پاس وہ آگ لگے گی اور مدینہ والے لوگ یہاں سے دیکھیں گے، تو وہ پہاڑ بھی نظر آتا ہے. یعنی یہ وہاں ویسے تو آپ دیکھیے کہ اور نہ آتی ہو تو یقین کریں جو لوگ جاتے بھی ہیں زیارتیں کرنے ادھر ادھر، وہ ایسے ہی رک کے آ جاتے ہیں، تو ان کو اتنا انجوائے نہیں کرتے. لیکن یہ سب چیزیں اب اس وقت ہم پڑھ تو حدیث رہے، لیکن اب جہاں جہاں یہ چیزیں آ رہی ہیں ان کو زیادہ کون انجوائے کرے گا، جس نے سیرت پڑھی ہوگی. تو یہی بات جہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم وہاں نکلے، پھر ہم نے وہ سب نہ ہان وطن، ہم نے وہاں تلواریں چلائی اور ہم جیت گئے. فجمیہ سب سوری فجمیہ سبیو فجا دحیتو، پھر کہتے ہیں کہ سارے قیدی جمع ہو گئے، یعنی جو وہاں دشمن تھے ان کو قیدی بنا لیا گیا. اور اس کے بعد حضرت دحیا آئے. حضرت دحیا کی کیا خوبی ہے جی، بہت ہی امتحان ہے آج صاحب کے. دو باتیں ان کی، وہ تو اور تھے، وہ کون تھے، چلے یہ بھی اب آپ ہی بتائیں. کس صحابی کی شکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی تھی؟ میرا لے ایک سیرت کا کوئز کروا لیں آپ کا، کسی کو نہیں یاد؟ مصعب بن عمیر. غزوہ بدر، غزوہ احد میں جب ان کی شہادت ہوئی تھی تو خبر پھیل گئی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے. تو دحیا قلبی کی کیا خوبی تھی؟ جبرائیل علیہ السلام شاباش, خوبصورت صحابی تھے. کہتے عورتوں کی طرح ان کا گورا رنگ تھا, تو جبرائیل علیہ السلام جب انسانی روپ میں آتے تھے وہی لے کر, تو ان کی شکل میں آتے تھے. تو اس جنگ میں دیکھیں یہ لڑنے گئے, اب خوبصورت تھے تو گھر میں نہیں بیٹھ گئے, نازک اندام جنگوں میں گئے, لڑائیاں ہوئیں. تو یہ کہتے ہیں کہ حضرت دہیا آئے, پھر کیا ہوا, فقال یا نبی اللہ, کہنے لگے اللہ کے نبی, کیا کہا, آتینی جاریت من السبیجی, قیدیوں میں سے مجھے ایک لونڈی عطا فرما دے. قال, فرمایا, اذهب فخذ جاریہ, آپ نے فرمایا کہ یہ لونڈی لے جاؤ. فخذ صفیہ بنت حیی, انہوں نے حضرت صفیہ جو حیی کی بیٹی تھی ان کو لے لیا. فجاء رجل الى نبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال, پھر ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے, یا نبی اللہ, اے اللہ کے نبی, آتیت دحیت صفیہ بنت حیی, کیا آپ نے دے دیا ہے دہیا کو صفیہ بنت حیی, جو کہ سیدت قریظہ ون نذیر, جو قریظہ قبیلے اور نذیر کی سردار ہے, یعنی یہ حیی بن اختب کی بیٹی تھی. تو کہنے لگے کہ آپ نے سردار کی بیٹی ایک عام صحابی کو دے دی, یہ تو ٹھیک نہیں ہے. لا تصلح الا لکا, نہیں وہ سوٹ کرتی مگر آپ کو, یعنی آپ بھی سردار ہیں وہ بھی سردار ہیں, تو لہٰذا آپ ایک عام صحابی کو نہ دیں بلکہ آپ رکھ لیں. اور یہ جو موضوع ہے لونڈیوں کا, قرآن میں آپ اس کو بار بار سمجھ چکے ہیں الحمدللہ, کہ جب جنگیں ہوتی تھی تو دشمن کا سب کچھ مسلمانوں کو مل جاتا تھا, خدا نخواستہ اگر مسلمان جنگ ہارتے تو ان کا سب کچھ ادھر چلا جاتا تھا. تو اب چیزیں تو سامان اسلحے کی صورت میں جو ہی اس کو تو سنبھال لیا, استعمال کر لیا, انسانوں کا کیا کیا جائے, کھانا بھی ہے پینا بھی ہے ان کی ضروریات بھی ہے. ایک صورت کیا ان کو قتل کر دیا جائے, جو کہ پہلے سے ہوتا تھا, اللہ کے نبی نے اس کو نہیں پسند کیا. جو مرد آتے تھے ان کو غلام بنایا جاتا تھا, پھر ان سے بیکار لی جاتی تھی. اللہ کے نبی نے آہستہ آہستہ ایسے قوانین مرتب کیے کہ جس کے بعد آہستہ آہستہ غلامی ختم ہو گئی. صحابہ غلاموں کو آزاد کرتے تھے, اور جن کے پاس غلام آتے تھے ان کو وہ اچھا کھانا کھلاتے تھے, خود کہتے ہم کھجور کھاتے تھے جو مدینہ میں سستی ملتی تھی, اور اپنے غلاموں کو روٹی کھلاتے تھے. اب رہ گئی بات جو عورتیں آتی تھیں, دشمن اپنے ساتھ عورتیں لے آتے تھے تاکہ ذرا مسلمانوں کو غیر دلائیں, اور ناچتے گاتے اور اسلام کے خلاف نکلتی تھی وہ عورتیں. اب سوال پیدا ہوتا ہے ان عورتوں کا کیا کیا جائے. ایک صورت ان کو واپس بھیج دیا جائے کفار میں, تو وہ تو پھر اور ہی زیادہ فتنہ پھیلے گا کیونکہ اسلام اور کفر کی جنگ چل رہی ہے. اب ان کو ساتھ لے آئے, اب کیا کیا جائے, ان سب کو بیٹیاں بنا دیا جائے کہ یہ امت مسلمہ کی بیٹیاں, ان کی شادی نہ ہو بیاہ نہ ہو, یہ بھی درست نہیں ہے. کہا جائے اچھا بھائی تمہاری بیٹی کی صورت ہے, اس کو اپنے گھر لے جاؤ بیٹی بناؤ. ان ساری چیزوں کا بیچ کا حل کیا تھا کہ جس طرح ان عورتوں کو سروائیول چاہیے تھا, گھر چاہیے تھا, پروٹیکشن چاہیے تھی, اسی طرح ان کے جسمانی حقوق بھی تھے. تو جس طرح شادی میں ایک باپ اپنی بیٹی کا کیا کرتا ہے, آپ دیکھیں نکاح کیا, چند بول تو بیٹی ان کی ہو گئی. وہ مرد جو آپ ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا تھا, وہ اس کے ساتھ آپ کے سامنے اس کا ہاتھ پکڑ کے لے جائے, آپ نہیں روک سکتے. ایسی ہے نا نکاح کیا ہے, چند بول ہے نا. باپ اپنی بیٹی چند بولوں کے ساتھ کسی غیر کو دیتا ہے تو اس کو نکاح کہتے ہیں. اسی طرح امیر لشکر یعنی جو مسلمانوں کا حاکم ہے, وہ کسی دشمنوں کی طرف سے آئی ہوئی عورت کو اپنی مرضی سے کسی ایک صحابی یا ایک مجاہد کو دیتا ہے تو وہ ایک قسم کی دوسری نکاح کی صورت ہے. پھر سوال ہے پھر اس کو نکاح ہی کہہ دیں, لونڈی کیوں کہتے ہیں, یا اس میں یعنی سلیو گرلز کے. تو جو آپ کے گھر میں ایک آزاد مسلمان عورت آپ کی بیوی بنی ہے اس کا حق زیادہ ہے. یہ عورت آئی تو اسلام کی دشمنی میں تھی نا. تو یہ سارے اس کے پیچھے لمبی باتیں ہیں, اس لیے کبھی ان لفظوں کو سن کر پریشان نہ. اور یاد رکھیں یہ اسلام نے نہیں شروع کی, اسلام نے ختم کی ہیں. آج کہیں لونڈیزم نہیں ہے, آج کہیں غلامی نہیں, یہ کس نے ختم کیا, یہ اسلام نے ختم کیا. تو یہ سب پیچھے سے چل رہا تھا. تو لہٰذا حضرت صفیہ جو کہ جنگ ہارے لوگ, تو وہ صفیہ بھی قیدیوں میں آ گئی. تو ایک صحابی نے احساس دلایا کہ ظاہر ہے جو بھی ہے, اور دیکھیں اس میں انہوں نے حضرت صفیہ کی رعایت کی ہے نا, کہ ایک اچھے گھر کی آئی ہوئی ہے, پتہ نہیں یہ بےچارا صحابی غریب ہو, کھائے پیئے نہیں, کیا کرے, اس کو کوئی عزت نہ مل سکے, تو اس عزت کی بات ہے آپ اس کو لے لیں. اللہ کے نبی نے کہا, قال ادھو بھی, جاؤ اس کو بلا کے لاؤ. اسے تو چلتا ہے اللہ کے نبی مشورہ سنتے بھی تھے اور مان بھی لیتے تھے جب ٹھیک ہوتا تھا. فجا بھی ہار, پس جب ان کو لے آئے. فلما نظر الیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم, پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا, یہاں پتا چل رہا ہے اس سے پہلے دیکھا بھی نہیں تھا. قال, فرمایا, خذ جاریت من السبی غیرها, کہا تم لونڈیوں میں قیدیوں میں سے کوئی اور لونڈی لے لو. قال, فرمایا, فاتقہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم وتزوجها, پھر اللہ کے نبی نے ان کو لیا, آزاد کیا اور ان سے نکاح کیا. یعنی آپ نے ان کی عزت پہ اور ان کی انا پہ چوٹ نہیں آنے دی بلکہ ان کو آزاد کر کے ان سے نکاح کر لیا. وجالا صداقہ اعتقہا, کہا ان کا مہر. یہ جو صداقہ ہے نا قرآن میں کیسے آیا لفظ؟ سورت نساء میں عورتوں کو دے دو ان کے صدقاتی ہننا, حق مہر کو کہتے ہیں. دیکھیے صدقہ کا لفظ قرآن میں آتا ہے عورت کا حق مہر. ہم کہتے ہیں اچھا جی یہ صدقہ, صدقہ دال پہ جزم کر دیں گے نا تو صدقہ چیریٹی, لیکن صدقہ دال کی پیش کے ساتھ کریں گے تو حق مہر. سوال پیدا ہوتا ہے کہ حق مہر کو صدقہ کیوں کہتے ہیں, یہاں صدقہ کیوں کہ, تو صدق سے سچائی. ایک مرد کا اپنی بیوی سے سچا ہونا, سنسیئر ہونا اور سیریس ہونا ہے حق مہر. پھر بول دیتی ہوں حق مہر کیا ہے. ایک مرد کی طرف سے ٹوکن ہے اس بات کا کہ میں اس لڑکی کو بساؤں گا. یہ صرف لو میرج نہیں ہے, یہ صرف پیپر میرج نہیں ہے, یہ ٹائم باؤنڈ میرج نہیں ہے, تین ماہ کی نہیں, بلکہ مرد کہتا ہے کہ میں اس کے معاملے میں سچا ہوں کہ میں اس کو ہمیشہ کی نیت سے بسا رہا ہوں. بات واضح. تو یہ قسم کی عورت کی آنر ہے. تو اللہ کے نبی نے حضرت صفیہ کا حق مہر جو تھا وہ کیا رکھا, ان کی آزادی کو رکھ دیا کہ آپ کی آزادی ہی بہت ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ آزادی کیسے حق مہر بنتی ہے. تو آپ دیکھیے کہ بکتے تھے اس دور میں لونڈیاں اور غلام, ٹھیک ہے. اب 10,000 کا ایک غلام بکتا ہے یا ایک لونڈی 10,000 کی بکتی ہے, تو آپ نے وہ آزاد 10,000 نہیں دیے لیے آزاد کیا اور اس آزادی کو ان کا حق مہر بنا دیا. یہ مراد ہے اس سے. حتی یہاں تک کہ اذا کانا, جب تھے وہ بت طریقی, راستے میں, یعنی ابھی آپ راستے میں ہی تھے واپسی کے, یعنی مدینہ جا رہے تھے. جہ حضرت تھا لہو ام سلیم, تو تیار کیا گیا ان کے لیے ام سلیم کو. فحدت تھا لہو من اللیلی, پھر اس کے بعد یعنی آپ نے وہاں سے نکاح کیا اور حضرت صفیہ جو آپ کے لیے راستہ کر کے رات کو آپ کے پاس بھیجا گیا, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دلہا کی حیثیت میں ان کے پاس گئے. مراد یہ کہ جنگ کے واپسی پہ راستے میں شادی بھی ہو گئی. ہم ہوتے تو ابھی تو بات ہی نہ پکی ہوئی ہوتی, شادی کہاں ہونی تھی. ہم نے اتنی مشکل کر دی شادیاں. فأخذت ہم لہو من اللیل, رات کو آپ ان کے پاس گئے ایک دلہا کی حیثیت میں. فصبح النبی, پھر صبح کی اللہ کے نبی نے عروسن دلہا کی صورت میں. فقال, فرمایا, من کان عندہ شیء, پھر جس کے پاس ہو کوئی چیز, فلیجی بھی, پس لے آئے اس کو. کیا کرنا تھا؟ ولیمہ کرنا تھا. تو کیا کرے, صبح اٹھے اللہ کے نبی کے پاس, کیا ہوگا سفر میں, کیا ہوتا ہے, کسی کے پاس بچے ہوئے بسکٹ ہوتے ہیں, کسی کے پاس کوئی کھجورے بچی ہوتی ہے. سفروں میں ایسے ہی ہوتا ہے نا, جب آپ ٹرانزٹ ہوتے ہیں کسی ایک شہر ملک سے دوسرے میں, دو تین گھنٹے کا سٹاپ ہے, تو کیا کرتے ہیں. مجھے یاد آ گیا کہ ہمیں تو بڑا اچھا اللہ نے دلوا دیا تھا, ایک بیچ میں ساتھی ایسے, جب ہم یہاں سے جا رہے تھے عمرے کے لیے, تو جب لبنان میں ہم رکے تو 3 گھنٹے کا سٹاپ تھا. اب عادت بھی نہیں ہے زیادہ ایئرپورٹس پہ لینے کی, کھانے کی کرنسی چینج ہوتی ہے, اور ویسے بھی جہاز میں اتنی دیر بیٹھ کے کھا پی کے تھکے ہوتے ہیں. تو لیکن ہمیں ایک ایسی سسٹر مل گئی ادھر, جو اسی لاؤنج میں تھی جو وہاں سے واپس لندن آ رہی تھی. ان کے ساتھ 2-3 بیٹے تھے, ان کے بڑی اچھی فیملی تھی. خیر قصہ مختصر کہ اس عورت کے ساتھ ہمارا ٹائم بھی اچھا گزرا, ہم نے ان سے کلاس بھی لی, اور پھر انہوں نے اپنے جو ان کے سنیکس بچے ہوئے تھے سب ہمیں دے دیے, اپنے ٹیلی فون کی سمز ہمیں دے دی. ہم نے وہی یوز کی. میں سوچتی تھی ان کو تو پتا بھی نہیں ہوگا کہ اگلے عمرے میں ہماری جو سم تھی وہ انہی کی یوز ہوئی. تو یہ مسلم ہوڈ ہے نا. پھر انہوں نے ہمیں اس طرح کی جو چیزیں انہوں نے ہمیں دی, ہم نے تو خریدنی بھی کوئی نہیں تھی, تو اللہ مالِ غنیمت دے دیتا جنگوں میں. اس طرح صحابہ کو بھی مل جاتا ہے. تو صبح اٹھے, اب آپ کے ہائے کتنی بےزتی کی بات ہے, ولیمہ کرنا ہے, لوگوں سے پوچھ رہے ہیں کوئی کچھ ہے, کسی کے پاس کچھ ہے, کہاں ہاں لاؤ بھائی لاؤ. وہ بس آتا نیتان فجال اور رجلو یجیو بے تمری وجال اور رجلو یجیو بے سمنی. اب دیکھیے ذرا ولیمہ کن چیزوں کا بنتا ہے. کہتے ہیں کہ آپ نے کہا جو کچھ ہے بولے, آپ نے چمڑے کا ایک دسترخوان بچھا دیا, یعنی آپ نے وہاں بچھایا, کوئی کھجورے لے آیا, کوئی گھی لے آیا. اور ایک صحابی کہتے ہیں کہ انس کہتے ہیں کہ ستو کا بھی ذکر آتا ہے. ستو آیا, لوگوں نے اس کا ملیدہ بنایا. عرب لوگ کیا کرتے تھے, ستو کھجورے گھی کو ملا کے نا وہ ایک لیوی سی بنا لیتے ہوں گے, اور وہ ساری چیزیں جب جمع ہو گئی, کوئی کچھ لے آیا. اب اس میں اگر آپ بس لفظ دیکھے, بستا نیتان, بستا بچھایا, نیتان چمڑے کا دسترخوان, یعنی جو ٹیبل کلوتھ کہہ لیجئے. فجالا یجیو بتمر, تمر کہتے ہیں کھجور کو, پھر دوسرا بسمن، سمن کہتے ہیں گھی کو، اور قال واحسبه، اور میں گمان کرتا ہوں اس کو، قد ذکر سویق، سویق کہتے ہیں ستو کو، غزوہ سویق بھی تھی ایک مسلمانوں نے جو جنگ لڑی، اس میں ایک غزوہ سویق بھی تھی، کیونکہ دشمن اس میں بہت سارے ستو چھوڑ کے بھاگ گئے تھے، تو وہ سب مسلمانوں کو مال غنیمت کے طور پہ مل گئے تھے. بہرحال قال، فرمایا، فحاسو حیسن، پھر اس کا ملیدہ بنایا، فکانت ولیمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تھا رسول اللہ کا ولیمہ. آپ بھی یہ ریسپی لے جائیں، یہ مینیو لے جائیں، نہیں آئے گا تو وہ جن کو صرف کھانے کے لیے آنا ہے وہ نہ آئے. آپ دیکھیے کہ کیسی بات ہے نا، بڑی بات ہے. اور آپ دیکھیے اتنی طویل حدیث ہے، حالانکہ اس میں موضوع کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ران کو کھلا ہوا دیکھ لیا تھا حضرت انس نے. اصل حدیث میں جو اس عمل کا نقطہ یا جو ہمارے موضوع سے متعلق تھا وہ تھا، اور ہم نے اس میں پوری دعوت ولیمہ بھی انجوائے کر لی. تو حدیث پڑھنے کا یہی مزہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر آپ کو انسانی زندگی کی باتیں دکھتی ہیں نا. تو ایک چیز تو آپ کو مل ہی رہی ہے اللہ کے حکم سے، لیکن آپ اس میں پھر دوسری چیزیں بھی لے لیتے ہیں. تو یہاں آپ دیکھیے کہ ہم سب اپنے اوپر سوچیں کہ اس دور کی زندگی کیسی تھی اور آج ہماری زندگیاں کتنی مشکل ہیں، کیوں مشکل ہو گئی ہیں ہماری زندگیاں. اور بعض دفعہ آپ دیکھیے کہ ہم خود اپنے اوپر اتنا مشکل لے لیتے ہیں ان چیزوں کو، تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں عمل کی توفیق دے. جو باتیں اس حصے میں ہوئیں، اس پہ سے کوئی بات کہنا سننا چاہیں تو موسٹ ویلکم.
ہمیں روزمرہ زندگی میں بھی سادگی اختیار کرنی چاہیے. جیسے میں اس کو پڑھ کے سوچ رہی تھی کہ داخلے ہی ہم کرتے ہیں تو اتنا زیادہ مینیو کو مشکل بنایا ہوتا ہے، تو اس کی میں یہ سوچ رہی ہوں کہ آئندہ میں اس میں سادگی اختیار کروں.
یہ شاباش، بہت اچھی بات آپ نے کہی کہ سادگی. اور آپ دیکھیں ایک لائیولینس دکھتی ہے، کوئی گلے نہیں، کوئی شکوے نہیں. بولے لوگ تھے، مل گیا تو کھا لیا، نہ ملا تو نہ کھایا، کچھ بھی نہیں. اور مجھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کردار دکھتا ہے، کتنے جولی، کتنے ریلیکسنگ. ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ ہر وقت ڈنڈے کے زور پہ یہ کرو یہ نہیں کرو، بہت زیادہ غصے والے اور بہت لوگوں کے اوپر روک ڈالنے والے، کچھ بھی تو نہیں. مجھے جو حدیث پڑھنے کے بعد یقین کرے فیلنگ ملتی ہے کہ ایک اچھا لیڈر اور ایک دائی دین وہ کیسا ہونا چاہیے. وقت، ہر وقت کا ایک اپنا تقاضا ہوتا ہے. آپ جب دیکھیں مسجد نبی میں خطبہ دے رہے تھے تو اللہ کے نبی کی کیفیت بالکل بدل جاتی ہے. اب سفر میں، جنگوں میں، حضرت انس جو غلام ہیں، آپ ان کی، آپ کی ران کو ان کو چھو بھی رہے، اٹس اوکے. یہ جو آج ہم نے شخصیت پرستی کے جال بنا کر بزرگوں اور ان کی گدی نشینی اور ان کے ساتھ بہت ہی ایک تقدس کا طریقہ اختیار کر لیا نا، وہ بھی درست نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچنے کی توفیق دے. ابھی اس کے لیے، آج کے لیے اتنا کافی ہے یہ والا سیشن. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.
الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد. الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ہم نے اپنا کمپلیٹ کیا حدیث کا سیشن بھی، الحمدللہ. ایز یوزل بہت انفارمیٹیو، ہر دفعہ ہمیں اس میں نئی باتیں پتہ چلتی ہیں نا. تو آج آپ لوگوں نے اپنے لیے عمل کی کیا باتیں لی؟ ویسے تو بڑی سیلف ایکسپلینیٹری تھی، جو بھی تین ہم نے، چار حدیث، تین حدیث کی ہیں ہم نے، ہے نا. تو کیا تھا، کیا سیکھا آپ نے؟ دیکھیں پہلی والی جو حدیث تھی 240، اس میں سے کیا تھا اس کا کہ قابل ستر حصے کون سے ہیں نا. Do not tight your clothes that you can move your, can't move your arm. سبحان اللہ. تو ان کی جو مجبوری تھی نا، گوٹ مار کر نہیں بیٹھنا. ہاں بالکل، آپ نے ٹھیک لکھا ہے کہ دیکھیں ان کی تو مجبوری تھی کہ وہ ٹائٹلی اس لیے باندھتے تھے اس کو کہ ان کے پاس ایک ہی کپڑا تھا نا، کہ وہ سرک نہ جائے، اس لیے وہ اس طرح ٹائٹلی باندھتے تھے کہ چھوٹا ہوتا تھا. ہوں تو سبحان اللہ، میں تو یہی سوچی تھی ہماری کیا مجبوری آج. ہوں اگر ہم آج کپڑے دیکھیں، بچوں کے ہی دیکھیں کپڑے، آپ جینس لڑکوں کی بھی ہے نا، کیونکہ لڑکیوں کا تو ہم پھر کہتے ہیں کہ ان کو سمجھاتے ہیں، لیکن لڑکوں کے دیکھیں آپ جو بھی آج کل جو ہیں ان کی جینس ہیں اتنی ٹائٹ جینس کے وہ پہن کے بھی ان کی سطح
اٹس کائنڈ آف اوپن ہی ہے نا, ہر چیز آپ کو باڈی پارٹس نظر آ رہے ہیں. تو یہ بہت ضرورت ہے کہ ہم ابھی سے بچپن سے اپنے بچوں کو اس بات کی عادت ڈالیں نا, کہ ان کو سمجھائیں کہ یہ اس طرح سے آپ کی نماز نہیں ہوتی. سبحان اللہ, کتنے لوگوں کو ہم ایسے ہی نماز پڑھتے دیکھتے ہیں نا مسجدوں میں بھی. تو کتنی ضرورت ہے ان چیزوں کو عام کرنے کی, لوگوں کو بتانے کی, ہے نا. تو ہمارے پاس یہ نہیں کہ کپڑوں کی کمی نہیں, سبحان اللہ, ہم نے وہ شیطان کرواتا ہے نا یہ سارے کام. Men should not wear tight jeans and small shirt. بالکل. تو وہی بات ہے کہ پھر نماز میں نہیں پڑھنی تو ویسے بھی نہ پہنے, ویسے بھی نہ پہنے. نماز میں نہیں ہوگی تو بندہ مومن اب یہ تو نہیں ہے کہ ہر وقت کوئی ایکسٹرا کپڑے لے کے پھر رہا ہوگا, ہے نا, کہ نماز کا ٹائم آ گیا تو چینج کر لیں. تو بہتر یہی ہے کہ اس طرح کے کپڑے پہنے ہی نہ جائے نا. الحمد للہ, بس اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے اس پہ. اور دوسری حدیث سے بھی بس اس کا بھی یہی تھا نا, دوسری جو نیکسٹ والی حدیث تھی وہ بھی یہی تھی, اس کا بھی متن یہی تھا. اس کے بعد اگلے والی حدیث ہم نے وہ دیکھی کہ سبحان اللہ یہی سوچے تھے نا کہ کیسے اللہ سبحان کے اس میں کیا ہمیں نظر آتا ہے اس حدیث میں نا, کہ ٹکراؤ کی پالیسی نہیں نا. کتنے سال جو ہے کسی نے ان کا اس پہ نہیں جا کے کیا, تو ہمارے لیے بھی اس میں عمل کی کیا بات نظر آتی ہے نا, کہ صبر اور برداشت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے سال تک. بالکل, وہ سے ہوتے ہیں. پھر فیل سیڈ دیٹ ہاؤ مچ وی نیڈ ٹو لرن اباؤٹ. بالکل ٹھیک لکھ رہی ہیں آپ سبحان اللہ, کہ ہمیں اویئرنیس ہی نہیں ہے نا کیوں کر رہے ہیں لوگ, پتہ ہی نہیں ہے ہمیں, ہے نا, پتہ ہی نہیں ہے نا ہمیں. تو ان کو بتانے کے اپنے دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگر ہمیں یہ توفیق دی ہے کہ ہم آج یہ بیٹھ کے پڑھیں, تو اللہ تعالیٰ اسی طرح سب کو توفیق دے کہ وہ سیکھیں اپنے دین کو. دین ہمارا کتنا آسان ہے نا الحمدللہ. تو بس یہ ہم ان کے لیے دعا کریں, اور جہاں تک ہو سکتا ہے ہم آگے اچھے طریقے سے ان کو بتائیں نا کہ فرکشنز آر ناٹ پرمیٹنگ. بالکل, اسلام ٹکراؤ سے نہیں پھیلتا. بالکل, کہ کتنی دیر انہوں نے عمل کیا ہے نا, دلائل پر عمل کرنا چاہیے. تو پھر جا کے انہوں نے بتوں کو توڑا, کتنے سال انہوں نے, اور ہم انفارچونیٹلی ہمارے ہم خود بھی اور دوسرے بھی جو علماء ہیں ان کا کیا طریقہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے وہ اس چیز کو ہم کرتے ہیں, بجائے یہ کہ کامن چیز لے رہے ہیں کہ سب سے پہلے ہم اسی پہ اعتراض شروع کر دیتے ہیں. سمپل, جیسے کسی کو نیل پالش لگی دیکھ لی یا کسی کا, تو ہم اسی پہ اعتراض کرنا شروع کر دیتے ہیں نا. ہمیں صبر اور تحمل سے پہلے تو ہم دیکھیں کہ ہر کسی کا لیول کیا ہے نا, کیسے بتانا ہے اس کو, ہے نا. تو اور دوسری اس حدیث میں یہ تھی کہ ایک تو مشرقین کا وہاں پہ آنا منع کر دیا حکمت سے, صبر سے, ہے نا, آنا منع کیا. اور دوسرا یہ کہ برہنا نہیں کریں گے تو آپ نا, تو پھر اگر تو آپ نہیں کر سکتے تو آبویسلی نماز بھی نہیں پڑھ سکتے, ہے نا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہاؤس از کلین فرام نان مسلم فار ایور, سبحان اللہ. واقعی وہاں جا کے جو فیلنگ ہوتی ہے وہ ڈفرینٹ ہوتی ہے نا, تو ماحول کا بہت فرق پڑتا ہے نا. اور اسی طرح کپڑے پہننے کا بہت فرق پڑتا ہے نا, کپڑے جس طرح کے ہم پہنتے ہیں اس سے بھی ہمیں بہت فرق پڑتا ہے نا, کہ آپ کی فیلنگس بھی, ہے نا. استعمال سما, اچھا اس کا استاذہ جی نے یہی بتایا تھا نا کہ ٹائٹ کر کے جو جس کو اس کو بہت ٹائٹ کر کے باندھ لیں, اسی کو بتایا ہے. اسی کو کہا ہے استعمال سما, نا, کہ بہت ٹائٹ کر کے باندھ لینا, جیسے کسی چیز کو بہت ٹائٹلی ریپ کر دیتے ہیں نا. شمائل, نہیں میرا نہیں خیال, اس سے نہیں آیا میرا نہیں خیال, آئی ایم ناٹ شیور. ان شاء اللہ اس کا ہم کنفرم کر لیں گے, ٹھیک ہے نا. اس کا ڈکشنری جا کے ہم ڈکشنری میں دیکھ سکتے ہیں, ان شاء اللہ آپ بھی دیکھیں, میں بھی اس کو چیک کروں گی. آئی ایم ناٹ شیور اس کے بارے میں نا, تو اس کو دیکھ کے پھر ہم کر لیں گے کنفرم ان شاء اللہ تعالیٰ. تو پھر وہی کہ اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ کیونکہ کتاب السلام میں آ رہی ہے نا یہ والی حدیث جو 43 بھی 2 بھی ہے, تو اس کا یہاں کیا مطلب ہے کہ ہمیں جس طرح طواف میں نہیں کر سکتے اسی طرح پھر نماز کے لیے بھی نہیں, ستر ضروری ہے, ٹھیک ہے. اور اگلے والی جو حدیث تھی سبحان اللہ وہ بھی کتنی خوبصورت حدیث تھی, ہے نا. اس میں اس سے ہم نے کیا پتا چلا, مینلی تو یہ اس لیے تھی نا کہ اب اس کے اینڈ پہ انہوں نے یہی کہا نا کہ قابل ستر نہیں ہے لیکن احتیاطاً اسے چھپانا چاہیے ران جو ہے, ٹھیک ہے نا, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے کھل گئی تھی تو اس سے پتا چلا تھا, ہے نا. تو سبحان اللہ اس سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا وہ فرینڈلی ہونا, ہے نا, کہ گھوڑے پہ ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار پتا چلتا ہے نا ہمیں.
اور پھر اس سے ہم نے یہ بھی دیکھا سبحان اللہ کہ اسلام نے آ کے وہ جو لونڈیزم کا سسٹم, یہ بہت لوگ اعتراض کرتے ہیں نا اس پہ, کہ تو اسلام نے تو اس کو گریجولی ختم کیا نا اس کو. اور پھر سبحان اللہ جس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شادی کا ذکر ہے یہاں, کہ کتنی آسان تھی وہ, ہے نا. اور ہم آج کبھی اپنی شادیوں پہ غور کریں کہ کتنے مہینے پہلے کام شروع ہو جاتے ہیں, تو جیسے ہمیں دنیا میں اور کوئی کام ہی نہیں ہے نا, اللہ اکبر, یہی کرتے ہیں نا ہم. اور پھر یہاں سے بھی جا رہے ہیں, پاکستان میں علیحدہ تیاریاں ہو رہی ہیں, ہم یہاں سے جا رہے ہیں, تو کتنے خاندان افیکٹ ہوتے ہیں. سبحان اللہ, سفر میں یہ شادی تھی, تو اگر ہم فطرت پہ رہیں گے تو زندگی آسان ہوگی نا, ہم نے اس کو خود مشکل بنایا ہوا ہے نا, کہ اپنے یہ رسم و رواج کے طوق جو ہم نے اپنے گلوں میں ڈالے ہوئے. بالکل, دی بگیسٹ ایونٹ شادی بنا, بالکل بالکل. اس طرح لگتا ہے کہ بس وہی بات نا شیطان ڈال دیتے نا, کہ ونس ان لائف یہ ایونٹ ہے نا. سبحان اللہ, شیطان یہی بنا کے نا, پھر ایک ہی دفعہ ہونی ہے. یا پھر آپ نے یہ بھی سنا ہوگا, کوئی کہتا ہے کہ ہمارے پہلے بچے کی ہے, یا پھر کہتا ہے کہ آخری بچے کی ہے نا, نکاح بس سو ایزی دین اینڈ نو اٹس اللہ. بالکل. اور اسی لیے جب نکاح کو ہم نے مشکل بنا دیا تو پھر دوسرے کام آسان ہو جاتے ہیں, زنا آسان ہو جاتی ہے, ساری خرابیاں ہی اسی لیے نا کہ ہم سنت سے دور ہو رہے ہیں. ہم سبحان اللہ, لوگ شادی کرنی ہو تو انہوں نے پتہ نہیں کہاں کہاں سے, اب غریب لوگوں کے لیے تو پھر کتنا مشکل ہو جاتا ہے نا. اب یہ سوچیں کہ اگر ہم اس باقی لوگوں کے لیے کتنی مشکل بناتے ہیں نا پھر اس کو, رسم, صرف رسم و رواج کے نام پہ. تو کیوں ہے اس لیے کہ سبحان اللہ, جیسے جیسے ہم پڑھتے جاتے ہیں, کبھی ہم نے اس طرح سوچا تو ہم, ہمارے آج معاشرے میں کوئی اس طرح سوچ سکتا ہے کہ اس طرح شادی ہوگی؟ تو کیوں نا, اس لیے کہ ہم دور ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے دور ہیں, ہم نے اس کو سب کو چھوڑ دیا اور بس ہم وہ کہتے ہیں نا اس کو کہ باپ دادا کی اندھی تقلید کلچر کے نام پہ, ہے نا, کلچر کے نام پہ ہم بہت کچھ کرتے ہیں. سبحان اللہ, اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ جو بھی ہم پڑھتے ہیں آہستہ آہستہ ہم اس کو اپنے جو غلط کام تھے ہمارے ہم اس کو نکالتے جائیں, آہستہ آہستہ گناہوں سے ہجرت کرتے جائیں, اور جو اچھی باتیں ان کو اپنی زندگی میں لے کے آتے جائیں, تو زندگی بہت آسان ہو جاتی ہے. لوگ سمجھتے ہیں نا کہ دین پہ آنے سے شاید زندگی مشکل ہو جاتی ہے, لیکن آپ نے تو خود بھی اس کو آزمایا ہوگا نا کہ زندگی مشکل نہیں ہوتی, آسان ہو جاتی ہے نا, الحمدللہ, کیونکہ فطرت پہ جو بھی ہوگی چیز وہ آسان ہے. تو بس اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے انشاءاللہ. ہمارے پاس تین منٹ ہے, فائیو منٹ ہم یوز کر سکتے ہیں. اگر آپ میں سے کوئی والنٹیئر کرنا چاہتا ہے کہ حدیث کی ریڈنگ کرنا چاہتا ہے تو آپ لوگ ہینڈ ریز کریں, ہم کر سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں, نہیں تو پھر ہم ریپ اپ کر لیتے ہیں. کوئی ہے آپ میں سے جو والنٹیئر کرنا چاہتا ہے؟ چلیں, مجھے لگتا ہے آج آپ لوگ تھوڑا سا, ہم پھر دعا کر لیتے ہیں. آپ لوگ انشاءاللہ اپنے جو آپ کے پینڈنگ, مجھے کسی کا ہینڈ نہیں ریز نظر آ رہا, تو انشاءاللہ ہم اس کو اپنی کلاس کو ریپ اپ کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. دعا کرتے ہیں انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کہ جو بھی ہم نے پڑھا اس پہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے. سبحان اللہ, آواز نہیں ہے سب کے؟ اچھا, میری طرف سے تو ساری سیٹنگز ٹھیک ہیں. ابھی آواز ٹھیک ہے؟ الحمدللہ. چلیں انشاءاللہ ہم دعا کر لیتے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ آپ کے ساتھ اگلی کلاس میں ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.